बार फिर मदीने अतार जा रहे हैं, आका मदीने वाले दर पर बुला रहे हैं। एक बार फिर मदीने अतार जा रहे हैं, आका मदीने वाले दर पर।
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही प्यारा सिलसिला मदरी चैनल का होने जा रहा है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मैं गुजारिश करूँगा बिलखसूस जो इस साल हज पर जा रहे हैं, वो अगर हो सके तो मुबालगा करूँ कि सारे काम काज छोड़कर हमारे साथ शामिल हो जाएँ, क्योंकि आज इंशाल्लाह थोड़ी देर में सैयद अमीर अहले सुन्नत का दीदार भी करेंगे और उनके तजर्बात और उनकी जो एहतियातें हैं हज के सफ़र से मुतालिक वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। कुछ ही देर में मुफ्ती अली असगर साहब भी हमारे दरमियान होंगे, निगरान शूरा भी हमारे दरमियान होंगे, तो एक शानदार इंशाल्लाह तरबियत का सिलसिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बल्कि मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि अपने साथ कागज़ कलम वगैरह को डायरी वगैरह लेके बैठिएगा, शायद आज बहुत सारी बातें आप वो सीखेंगे कि जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि तजर्बात जो होते हैं वो एक्सपीरियंस जो होते हैं वो सफ़र करके हासिल होते हैं, ट्रैवल करके हासिल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह नाज़रीन इसी तवज्जो के साथ रहेंगे, बल्कि जो आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, जानने वाले हज पर जा रहे हैं उनको भी मैसेज कीजिए कि जल्दी जल्दी मदनी चैनल शुरू कर दीजिए, तो आपका ये पैगाम देना भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
Salli ala nabiyyina, salli ala nabiyyina, salli ala muhammadin, hum bhi madine jayenge, aaj nahi to kal tak।
Yeah.
सरकार का
اللہ مرحبا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ آج کا اس خوبصورت سلسلہ حج کے تجربات کے حوالے سے نگران شورا بھی ہمارے درمیان ہیں کچھ ہی دیر میں سیدی امیر اہل سنت کی جلوہ غریبی ہوگی میں نے جس طرح سلسلے کے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ بالخصوص وہ لوگ جو حج پر جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ اگر ڈائری اور قلم رکھیں گے تو بہت ساری باتیں ایسی شاید آج آپ کو سیکھنے کو ملیں گی ایک سالہ سال کا تجربہ ہے امیر اہل سنت کے اسفار کا سفر کا اور خاص طور پہ سفر حج کا تو انشاءاللہ ان کے تجربات سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھائیں گے اس سے پہلے کہ امیر اہل سنت تشریف لائیں نگران شورا موجود ہیں انشاءاللہ ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں سب سے پہلے تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے خاص طور پہ جب حج کا سفر ہو تو زائرین سامان تیار کرتے ہیں تو بیگ کی تیاری ہے احرام ہیں اور پھر حج کے لیے جو سامان لینا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں یا ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جو وہاں جا کر پھر اسے مشکل ہو جاتی ہے سفر میں تو نگران شورا سے گزارش کریں گے دنیا بھر میں کئی ملکوں کا سفر کیا ہے بیگ کے حوالے سے حاجی کو کیا احتیاط کرنی چاہیے
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خیر ہمیں تجربہ امیر سنت سے حاصل کرنے ہیں لیکن مل جل کر ترکیب بناتے رہیں گے امیر سنت ہی کے تجربے کی بات
جی
جواب کے طور پر
واہ سبحان اللہ
مہنگا روے ایک بار سستا روے بار بار
ٹھیک ہے
چند چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں سفر میں جس میں پہننے کے چپل جوتے اور سامان کا بیگ
بالکل ٹھیک
یہ دو چیزیں جو ہے نا اچھا تیسری چیز بہت اہم ہوتی ہے سفر میں کہ جن کے نمبر ہوتے ہیں ان کے چشمے
بالکل ٹھیک ہے
اگر چشمے آگے پیچھے ہو جائیں یا فریم آلٹرنیٹ نہ ہو کیونکہ سفر میں چاہے آپ حج کا سفر کریں یا کوئی سفر کریں سفر میں بعدوں کا چیزیں کھونے اور ٹوٹنے کا اندیشہ
بالکل آپ نے ٹاپ تھری چیزیں پکڑ لی ہیں بیگ چپل اور شیشہ گلاسز بالکل
گلاسز کیونکہ یہ تینوں اگر اجڑ جائیں نا اور بچھڑ جائیں
ناراض
یا ٹوٹ جائیں یا ناراض ہو جائیں یا کہیں کھو جائیں
بالکل صحیح کہہ رہے
تو بغیر چپل کے چلنا بغیر بیگ کے سامان لینا اور بغیر چشمے کے دیکھنا اب اس کے بغیر آدمی سفر کیسے کرے گا
بالکل ٹھیک
تو چپل کا انتخاب اچھا اور مضبوط ہونا چاہیے اور اس میں میرا مشورہ یہی ہے کہ ایک سے زیادہ چپل اپنے ساتھ رکھے کمزور چپل نہ ہو کہ ٹوٹنے میں وہ پھر
صرف کمزوری نہیں بلکہ وہ سافٹ بھی ہو
سافٹ بھی
آپ کے پیر پہ بافک ہو آپ پہنے تو آپ کو تکلیف نہ ہوتی ہو ماشاء اللہ مفتی صاحب بھی آ گئے
سب میں جوتے کی بھی ایک سائنس ہے عبدالحبیب بھائی جب آپ کسی تجربے کار دکاندار سے جوتا لینے جائیں گے نا
جی
شوز جس کو کہتے ہیں تو شوز والا آپ سے پوچھے گا کہ سر آپ کو کتنے گھنٹے پہن کے رکھنے یعنی 14 گھنٹے 16 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے اگر آپ 14 گھنٹے جوتے پہن کر ہی رکھ رہے ہیں پاؤں میں یعنی آپ کی سروس ہی ایسی ہے کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں جوتے پہن کر گھر سے نکلنا ہے اور 14 گھنٹے کے بعد ہی گھر آ کر جوتے اتارنے ہیں تو پھر وہ جوتے کی جو مینوفیکچرنگ ہے نا وہ پھر 14 گھنٹے والی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً یہ جو بلڈنگوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے جوتے مختلف ہوتے ہیں ہماری کچھ آرمی دیکھ لیں فورسز دیکھ لیں ان کے جوتے الگ ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتا ہے اگر جوتے ہی بیچارے ان کے سول ہی نکل گئے تو پھر پرابلم ہو جائے گا تو جوتوں کا انتخاب جو ہے نا یہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے اسی طرح بیگ کا جیسے آپ نے سوال کیا تو
جوتوں میں ایک اور بات ہے کہ جیسے آپ نے تو شوز کی بات کی اب چونکہ نارملی ہم اپنے گھر میں جو جوتے پہنتے ہیں وہ تو نارملی ہم اس سے یوز ٹو ہوتے ہیں لیکن احرام کی حالت میں جو ہمیں ہوائی چپل چپل دو پٹی والے چپل کی عادت نہیں ہوتی اچھا حاجیوں کو یہ دیکھا کہ وہ دو پٹی والے چپل خرید کر بیگ میں رکھ دیتے ہیں اور اب جب احرام پہنیں گے تو اس وقت پہنیں گے میں نے خود بلکہ خود ایکسپیرینس غلطیاں پہلے خود انسان نے کی ہوتی ہیں تو بعض اوقات اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ ایسے چپل لیے جس نے وہ کہتے ہیں نا چپل نے کاٹ لیا اگر وہ چپل سے خراش پڑ گئی یا زخم ہو گیا کیونکہ یاد رہے یہ وہ چپل ہوتے ہیں بعض اوقات جس کو پہن کے آپ کو کئی کلو میٹر چلنا پڑتا ہے اگر آپ فاصلہ طے نہ دیکھیں نا گھر سے حرم تک حرم سے واپس گھر تک بعض اوقات منا عرفات میں تو کئی کلو میٹر بنتے ہیں یہ تو چپل ٹوٹ بھی جاتے ہیں چپل آپ کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں اور کسی کو حج کے سفر میں اگر ایک بار چپل نے زخم ڈال دیا اب اس کا باقی سفر کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس سفر میں جتنا پیر سلامت ہے نا انسان کے جتنا چلنا ہے اس سفر میں तो चलने पर भी बात करते हैं कि आपको इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन सामान्य सफर की बात हो रही है तो बेहतरीन चप्पल लें। और एक मशवरा इसमें यह भी दूंगा कि जो दो पट्टी के हवाई चप्पल हैं वो आज से पहनना शुरू कर दें। आप अपने वतन में पहन के चलना शुरू कर देना, अगर आपको चलने में वो तकलीफ नहीं दे रहे तो वेल एंड गुड, ऐसे एक और ले लें, दो और ले लें, और अगर तकलीफ दे रहे हैं तो चेंज कर लें, तो इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। बैग का जिस तरह निगरानी शुरा ने कहा बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमने खुद देखा जद्दा एयरपोर्ट पर ही हाजी ने बेल्ट से बैग उठाया तो बैग तो वहीं रह गया, उसका हैंडल हाथ में आ गया। अब आप सोचें जिसका जद्दा एयरपोर्ट पर ही हैंडल टूट गया, अब बाकी सफर उसका क्या हाल होगा, कईयों की जिप फट जाती है। तो इसमें दो वजह होती हैं, एक वजह तो ये होती है कि बैग कमजोर खरीदते हैं, और दूसरी वजह ये होती है कि बैग में इतना सामान भरते हैं कि दो बंदों ने बाजू का बैग पर बैठकर जिप बंद करनी होती है, रस्सियां भी बांधनी होती है, इतना सामान भर देते हैं कि उसमें सांस की भी गुंजाइश नहीं होती। तो ऐसा भी ना करें बैग के साथ, और यूं समझ लीजिए जितने भी सब, ये सिर्फ हज के सफर के लिए एहतियात नहीं है, बैग की एहतियात तो कि अगर आपका ऐसा बैग है जिसमें आपने सामान भरा हुआ है और इसको उठाकर 12 बार फेंका जाए, आपका बैग इतना मजबूत है कि वो नहीं टूटेगा, तो ऐसा बैग लें, क्योंकि बाकायदा फेंका जाता है एयरपोर्ट पर, आपके बैग को बेल्ट पे फेंका जाता है, बेल्ट से उठा के जनाब जहाज की तरफ, जहाज से फिर वापस। तो आप ये ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि आपके बैग को कई बार फेंका जाएगा, तो ये मजबूत होना चाहिए। तो बैग की बात हो गई, चप्पल की बात हो गई, ग्लासेस की बात तो बड़ी ज़बरदस्त आपने की है, क्योंकि आपके नंबर के ग्लासेस कहाँ आप ढूंढने जाएंगे, तो एक्स्ट्रा एक या दो फ्रेमें ले जाएं, काम आएंगी आपको, इंशाल्लाह बच गई तो वापस ही आ जाएंगी ना। दवाइयों के बारे में भी कि जिसकी जो दवाइयाँ हैं, जो हाजी जो दवाएँ इस्तेमाल करता है, अगर कोई शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या ऐसी दवाइयाँ जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता इसमें एक एहतियात जरूर बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल होता है कि आप अपनी दवाएं खुद से नहीं ले जा सकते हाजी कैंप में, पाकिस्तान में और मुल्कों में भी ये सिस्टम होगा कि आप डॉक्टर की जो दवाइयों की पर्चा है वो ले जाएं और अपनी दवाएं साथ ले जाएं, तो हाजी कैंप में उन दवाइयों को सील लगाई जाती है, क्योंकि अपने तौर पर आप दवाइयां ज्यादा क्वांटिटी में ले जाएंगे तो एयरपोर्ट कस्टम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखिएगा आपने अपनी दवाइयों को पहले चेक करवाना है, उसके बाद हाजी कैंप से सील लगवानी है, फिर हाजी उन दवाइयों को अपने साथ ले जा सकता है। वैसे तो हरमैन तैयबैन में हाजियों का, दुनिया भर से आने वाले हाजियों का इलाज फ्री है, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ रश होता है, वहाँ लंबी लाइनें भी बाज़ुकात होती हैं, अपने ज़रूरत की चीज़ें अगर आप अपने साथ ले जाएंगे तो आसानी हो जाएगी।
डॉक्टर से मशवरा कर लें
जी,
अपने डॉक्टर से ही दवाई का प्रिस्क्रिप्शन ले लें,
बहुत अच्छा है,
और डॉक्टर जो लिख कर देना, क्योंकि हर एक की अलग अलग होती है।
बिल्कुल ठीक है।
तो मेरा भी सफर होता है तो नॉर्मली मैं अपनी जो भी मेडिसिन होती है डॉक्टर से मशवरा करके ले जाता हूँ, और कोशिश करके
आप तो हकीम से मशवरा करके भी ले जाते हैं,
दोनों से करता हूँ,
ठीक है,
और दवाई वो लें जिसकी एक्सपायरी डेट दूर हो,
ठीक है।
हम जब भी दवाई लें ना वो पुरानी ना लें, जैसे आइसक्रीम जितनी नई होती है ना इतनी टेस्टी होती है,
ठीक है।
तो दवाइयों का भी ये होता है कि दवाई जब भी लेना तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें, मैन्युफैक्चरिंग डेट के मुताबिक ही इसकी एक्सपायरी डेट होगी। बाज़ औक़ात एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी होती है, आप ले लें तो सफर में ही वो टेबलेट एक्सपायर हो चुकी होती है। ये नॉर्मली मेडिसिन लेने वाले को इसका तजर्बा नहीं होता, बेचने वाले को इसका तजर्बा होता है कि अमूमन बाहर मुल्कों में सुपर स्टोर होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, उसमें काउंटर होता है जिसमें चीज़ें सस्ती बिक रही होती हैं, वो सस्ती चीज़ें वो है जो एक या तो वो 24 आवर या 48 आवर में वो चीज़ें एक्सपायर हो जाएंगी, तो स्टोर वाले को पता है कि अगर ये एक्सपायर मेरे स्टोर में हो गई तो मैं बेच ही नहीं सकूंगा, अगर रूल ही ऐसे हैं,
यूज इट और लूज इट,
तो वो मतलब कि उसको आधी कीमत में या 25% में उसको सेल कर रहे होते, तो वो लेने वाले को पता है कि मैंने एक दो दिन में उस चीज़ को कंज्यूम कर लेना है,
सही है,
दूध है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेडिसिन जैसे मैं कभी बाहर से आता हूँ तो बाहर के बाद मेडिसिन बड़ी यूजफुल होती हैं, तो मैं तकरीबन 2 साल की एक्सपायरी डेट पर मेडिसिन लेता हूँ, 1.5 साल 2 साल की उसकी एक्सपायरी डेट हो तभी वो मेडिसिन लाता हूँ। अच्छा लेंगे ना तो वो आपको देगा, फिर आपके नहीं मुझे एक्सपायरी डेट ज़्यादा चाहिए,
अच्छा।
तो फिर वो आपको निकाल कर दे, यानी 1.5-2 साल के बाद वो एक्सपायर हो रही होंगी। नहीं मैं अपने तजर्बे के बाद आपको अर्ज कर रहा
हूँ, बात वाकई मेरे लिए भी है।
तो हमेशा चीज़ें जो लें ना उसकी, क्योंकि नॉर्मली अब चीज़ों पर एक्सपायरी डेट होती है,
सही है,
खाने की चीज़ें लें उसकी एक्सपायरी डेट देख लें, तो एक्सपायरी डेट के साथ लें, और तो उसको कहेंगे तो वो निकाल के देगा क्योंकि उसने भी रखी हुई है।
ऐसे मुझे किसी ने कहा, अब उसको मैंने किसी डॉक्टर से कंफर्म नहीं किया, कि अगर आपने सिरप है उस पर 1 साल डेट लिखी हुई है एक्सपायरी की, लेकिन अगर आपने इसको खोल कर यूज कर लिया ना तो अब ये 1 साल नहीं चलेगा, अब इसको आपने जल्दी यूज कर लेना है क्योंकि ये जब तक पैक है। हाँ,
डॉक्टर से पूछ लें कि वो क्या कहते हैं।
वो क्या कहते हैं, चलें जनाब। तो ये मुफ्ती साहब सामान की हमने बात की है, अब सामान में एक बड़ी अहम चीज सफर हज में बिलखसूस एहराम है। तो एहराम में माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने कई बार हमारी तरबियत में भी फरमाया कि तौलिए का एक एहराम ले लें और कॉटन का एक एहराम ले लें, इससे आसानी होती है, वरना जैसा चाहें ले लें, लेकिन दो एहराम रखें, सफर तवील है। और इसमें एक बात हमने देखी कि बाज़ औकात हाजी वो भी एहराम लेके घर आकर रख देते हैं, अब जिस दिन जाना है उस दिन पहन रहे हैं, अब उस दिन वो जनाब छोटा हो गया या साइज छोटा है या आपकी साइज लंबी है मोटे हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो बंदा अपने जिस्म के लिहाज से चेक कर ले कि वो मेरे जिस्म के लिहाज से पूरा है कि नहीं, उसकी साइज ठीक है कि नहीं, तो वो देखें। और मैं एहराम में भी ये कहूंगा कि इसमें भी अच्छी क्वालिटी का खरीदें, क्योंकि बाज़ औकात इतना पतला कपड़ा होता है कि जिस्म छलक रहा होता है। अच्छा, बाज़ औकात तौलिया इतना हैवी होता है कि अभी से ही वो बोझ महसूस हो रहा होता है, तो तौलिया थोड़ा लाइट हो, क्योंकि गर्मी का सीजन है, गर्मी में ये हज होगा, तो तौलिया लाइट अच्छी फाइन क्वालिटी का हो और कॉटन जो है वो थोड़ा सा मोटा हो ताकि आपका जिस्म वगैरह ना छलके। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब, सामान की एहतियातों बर्बाद हो रही है।
दवाओं पर बात चल रही थी
जी,
तो उनके लिए तजुर्बे की बात यह है कि खांसी, नज़ला, सर दर्द, इस तरह की जो कॉमन चीज़ें होती हैं, इस तरह की दवा लाजमी अपने साथ ले जाए
जी। और निगरानी छोड़ने से भी अच्छा मशवरा दे कि आप डॉक्टर से मशवरा कर ले कि मैं क्या क्या ले जाऊँ साहब। माशाल्लाह, मुर्शिद करीम की आमद हो गई है, मरहबा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दवाइयों की बात हो रही थी, तो इस तरह की जो फर्स्ट एड की दवाइयाँ हैं,
आमतौर पर यह होता है कि वहाँ जाके गले खराब बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं
जी,
उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, उनमें से एक वजह जूस भी है
जी,
जूस और फिर ठंडा पानी और फिर
कोल्ड ड्रिंक्स,
खासतौर पर बहुत ज्यादा ठंड होती है
जी।
फिर ये होता है कि पहाड़ी इलाका है, मौसम का पता नहीं चलता, रात को बहुत ठंड हो जाती है, जब आप मताफ में चल रहे हैं तो पाँव के जरिए ठंडक चढ़ती है, गले पकड़ जाते हैं, तो गले खराब होने का रेशो ऐसा लगता है कि हर दूसरा आदमी शिकायत कर रहा होता है
जी।
तो अब वहाँ तो मैंने एक आध दफ़ा जाकर स्टोर पर गोली मांगी, अभी दो गोली दे दें, तो कहने लगे जी दो नहीं मिलेगी, पूरा पत्ता मिलेगा,
पूरी डब्बी या पत्ता मिलता है, सही है।
तो अब वो जनाब 10 रियाल 12 रियाल,
बल्कि मेडिकल स्टोर पर तो आप खुद से कोई दवाई ले भी नहीं सकते, डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन के बगैर बहुत मुश्किल है वो आपको दवाई दें,
इस तरह की दवाइयाँ दे देते हैं
जी। हाँ, फर्स्ट एड वाली दवाएं दे देते
जी। तो अब वो फिर महंगी होती हैं, जो दवा यहाँ पर जो है वो 20 रुपये की मिल रही थी, वहाँ 10-12 रियाल की मिलती है। तो यूँ जो फर्स्ट एड टाइप की जो दवाएं हैं ये होनी चाहिए
माशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें यहाँ मैं एक और बात अर्ज कर दूँ, माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत भी तशरीफ ले आए हैं, तो अब इंशाल्लाह मदनी फूल बरगाह अमीर अहले सुन्नत से भी मिलते रहेंगे। एक और बड़ी अहम चीज़ हर सफ़र में ही काम आएगी आपको, और वो ये है कि आपकी सफरी दस्तावीजात, यानी पासपोर्ट, टिकट। टिकट तो बड़ा अच्छा हो गया जब से इलेक्ट्रॉनिक टिकट हो गए हैं कि अब तो मोबाइल में भी अगर आपका टिकट है तो वो काफ़ी है। कुछ अरसा पहले तो किसी का टिकट खो जाता था तो वो बड़ा परेशान होता था, क्योंकि वो फिजिकल यानी पेपर टिकट ही होना जरूरी था, वो टिकट खो जाए तो इंसान का समझ ले एक तरह से पैसा या तो ज़ाया हो जाता था या बड़ी तकलीफ हो जाती थी। अब ये मसला तो हल हो गया है कि अब व्हाट्सएप पर यह डिजिटल टिकट्स आ गए हैं, तो आपके पास सिर्फ उसकी तस्वीर भी है टिकट की तो काम हो जाएगा। लेकिन पासपोर्ट जो है वो आपकी समझ ले सबसे अहम दस्तावेज़ जो है वो आपका पासपोर्ट है। किसी भी सफर में जाएं आपको अपने पासपोर्ट की हिफाजत करनी है, लेकिन उसके लिए एक मशवरा यह है कि अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी करवा लें, और खास तौर पे जिस पेपर पर हज वीजा लगा है, इस साल तो पाकिस्तान से जाने वाले हाजियों में से तकरीबन हाजियों का पासपोर्ट पर वीजा नहीं लगा बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पेपर वीजा आ गया है, यानी पासपोर्ट अलग होगा और हज वीजा अलग होगा। तो बहरहाल हज वीजा की भी आप अपने पास तस्वीर रख लें, उसकी फोटोकॉपी रख लें, पासपोर्ट की भी कॉपी रख लें, और सबसे बेहतर तरीका तो ये कि अपने पासपोर्ट की तस्वीर वगैरह खींचकर उसको ऑनलाइन कहीं भी सेव कर लें, यानी किसी दोस्त को व्हाट्सएप कर दें कि यार इसको आप अपने मोबाइल में भी सेव कर लें, ताकि सफर के दौरान कहीं आपका पासपोर्ट खो गया या अल्लाह ना करे आपके वीजा की आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है तो आप उसको ऑनलाइन दुनिया में कहीं भी हम व्हाट्सएप के जरिए मंगवा सकते हैं। तो ये आपको बड़ा काम देगा। बल्कि लगे हाथों में एक और मशवरा दे देता हूँ कि आपके पास अपनी जितनी भी असनाद हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे स्कूल के सर्टिफिकेट हैं, चाहे आपने दरस निज़ामी किया है या जो भी क्वालिफिकेशन है, बल्कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो कीमती कागजात हैं, बड़ा आसान तरीका है कि इसको स्कैन करके ऑनलाइन सेव कर लें, किसी को ईमेल कर दें या अपने इनबॉक्स में रख लें, तो इंशाल्लाह ये आप दुनिया में कहीं भी होंगे और आपको किसी चीज़ की हाजत है तो आप अपने ईमेल में जाकर उसको निकाल कर प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये सफर को अपनी दस्तावेज को इसको इस तरह सेव रखें, क्योंकि कई हाजियों को देखा कि जब उनका पासपोर्ट खो गया, अब तो खैर मौलिम के लोग इसीलिए एयरपोर्ट पर पासपोर्ट हमसे ले लेते हैं और हज से वापसी पर पासपोर्ट देते हैं, और शायद ये बड़ा अच्छा है अमीर अहले सुन्नत से کہ عرض کریں گے کہ یہ پاسپورٹ لے لینا شاید یہ ہمارے لیے اچھا ہی ہے کہ حاجیوں کے ہاتھ میں پاسپورٹ ہوگا تو نہ جانے کون پاسپورٹ کہاں کھو دے گا اور پھر وہ واپس کیسے آئے گا. تو جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پاسپورٹ معلم کے لوگ لے لیتے ہیں اور حج ختم ہونے کے بعد سفر کمپلیٹ ہونے کے بعد جب جہاز میں جانے کا وقت آتا ہے تو وہ پاسپورٹ واپس دیتے ہیں.
اس میں یہ کہ پاسپورٹ کا تحفظ تو رہتا ہے
جی,
کیونکہ پاسپورٹ جو ہے نا یہ مسافر کا دل ہے.
بالکل صحیح کر رہا ہے.
اگر یہ پاسپورٹ مسافر سے جدا ہو جائے نا تو مسافر پھر کہیں کا نہیں رہتا.
بالکل ٹھیک ہے,
محفوظ ہو اسی معافیت.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور
آپ نے کیا آج تک محسوس کیا ہے کہ جب آپ حج پر گئے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت وہ کون کون سے کام ہیں کہ جو عموماً نہیں کرتے حاجیوں کو اور کرنا چاہیے؟
اللہ نصیب کرے تو جب بھی سفر کی سعادت ملے تو مکرو وقت میں ہو تو نفلیں ادا کرے گھر میں
ماشاء اللہ,
اور سفر کی دعا گھر والوں کو جو سونپا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو, دعا بھی اگر یاد نہ ہو تو اب بہت آسان ہے موبائل میں آپ محفوظ کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ کر اگر پڑھ لی جائے تو اس کی بہرحال برکتیں تو ہوتی ہیں.
ایشن
ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی بہت بڑی بلا آنے والی تھی جو ٹل چکی ہے, ہم کو نہیں پتہ ہوتا. اب مثال کے طور پر نفلیں پڑھ کر دعائیں پڑھ کر ہم نکلے, ہم بخیریت بظاہر مطار پہنچ گئے,
ایئرپورٹ
پہنچ گئے. اگر ہم یہ نہ پڑھے ہوتے اور ویسے ہی جیسے ہم نکلتے ہیں نکل گئے ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آنا ہوتا, اور اس دعا اور نوافل کی برکت سے وہ حادثہ جو تھا وہ ٹل چکا, ہمیں پتہ نہیں چلا. یہ دعاؤں سے ہوتا ہے کہ مصیبتیں آنے سے پہلے ٹل جاتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. البتہ یہ سب کچھ کام اللہ نصیب کرے تو ثواب کے لیے کرنا چاہیے, رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے. یہ ضمنی فوائد ہے کہ دنیاوی طور پر بھی مصیبتیں دور ہوتی ہیں
ماشاء اللہ. حضور ہم نے سامان کی کچھ احتیاطیں اور کیا کیا سامان میں چیزیں دیکھنی چاہیے انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے رکھیں گے. ابھی ایئرپورٹ پہنچنا ہے لیکن میں نے سوچا تھا جب آپ تشریف لائیں گے تو ایک سوال میں آپ سے کروں گا, اور یہ سوال اس نیت سے کروں گا کہ نارملی لوگ سوال یہ کرتے ہیں, اس سوال کا جواب جو آپ دیں گے نا تو وہ ہم جیسے یا بہت سارے لوگوں کے لیے ہو جائے گا کہ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اگلا میرا سوال یہ ہوگا کہ سوال کرنے والے کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ نہیں. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اب میں آپ سے وہ سوال کر رہا ہوں کہ حضور آپ نے کتنے حج کیے ہیں اور آپ کتنی بار مدینہ منورہ حاضر ہوئے ہیں؟
مجھے یاد نہیں. یہ سوال کرنے میں تو حرج نہیں ہے, ایک آدمی کو ایک شوق ہوتا ہے کہ پوچھے کتنے حج کیے آپ نے, جو بار بار جاتا ہے اس کو تو چلو حرج تو چونکہ نہیں ہے اس میں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین کو تجسس ہو کہ حاجی عبد الحبیب جب دیکھو جا رہے ہوتے ہیں ان سے ہی پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کتنے حج کیے.
میرا خیال ہے میں نے حج تو آپ سے کم کیے ہیں الحمدللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے. اور لیکن یہ ویسے سوال کرنے چلے ہم آپ نے کہا کرنے میں حرج نہیں ہے تو جواب دینے والے کو کیا بتا دینا چاہیے کہ میں نے کتنے حج کیے ہیں کتنے عمرے کیے ہیں؟
کیا حرج اس میں؟ آپ نے فجر پڑھ لی تو کیا ابھی آئیں بائیں شائیں کرے گا؟
نہیں.
بلکہ اگر کوئی نفل روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس کو کوئی پوچھے کہ آپ نے آج روزہ رکھا ہے, پوچھنا نہیں چاہیے.
وہی میں نے کہا نا نہیں,
یہاں پوچھنا نہیں چاہیے کیونکہ اگر وہ نہیں رکھا ہوگا تو اس کو شرمندگی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ ریا کے زمرے میں آ جائے. اب یہ کہ رکھا ہے روزہ رکھا ہے, اب کسی نے پوچھا کہ آپ نے آج پیر شریف کا روزہ رکھا ہے, اب وہ دیکھتا ہوں دیکھو کیا ہوتا ہے, سوچتا ہوں غور کرتا ہوں تو اب یہ اللہ تللے کر رہا ہے, پتہ تو چل جاتا ہے سامنے والے کو روزہ تو رکھا ہے اس نے, لیکن یہ خواہ گاہ کی چکری کر رہا ہے ٹالم ٹول کر رہا ہے, ایسا بھی نہ کیا جائے.
ہوا یہ جو جواب یہ چاہ رہے تھے نا ان کو وہ جواب ملا نہیں ہے.
نہیں جو جواب صحیح ہے وہ مل گیا, میں کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا.
یہی تو ابھی تو وہ کر رہے تھے نا وہ جواب نہیں.
ہر معاملے میں ہم ریاکاری کو گھسیٹتے رہے, یہ ضروری تو نہیں ہے نا. اگر اپنا عمل کوئی ظاہر کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے آپ نے کتنے حج کیے. تو مثال کے طور پر آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ پوچھیں, اور مجھے یاد ہے اور میں کہہ دوں کہ الحمدللہ میں نے 25 بار حج کیے, تو آپ کو صدمہ ہوگا یا خوشی ہوگی یار؟
ماشاء اللہ
ہے نا. تو ایک مسلمان کے دل میں خوشی کرنے کی داخل کرنے کی نیت اگر میں بتاتا ہوں اور ساتھ میں تحدیث سے نعمت کی بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ سعادت ملی ہے, تو اس میں ظاہر ثواب کی صورتیں تو آپ کے سامنے دو تو آ گئیں. اچھا پھر یہ کہ ہمارے اکابرین بزرگان دین ایک تعداد ہے جن سے بالکل ثابت ہے کہ انہوں نے کتنے حج کیے ہیں, یہ بالکل کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بلکہ یہاں تک لکھا ہوا کہ اتنے پیدل حج کیے
yes.
یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اب یہ کہ وہ حضرات اگرچہ مخلصین تھے, ہمارے لیے مسائل ہیں کہ ہمارے اخلاص کا تو ظاہر کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں کہ از خود نہ بتائے کم از کم یہ کر لے, لیکن اب کوئی پوچھے تو اب جھوٹ بولنے کی بھی تو اجازت نہیں ہے.
پچھلے حج سے پہلے تک تو آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ نے مسلسل 20 حج کیے ہیں, یہ بات درست ہے؟
ایسا نہیں ہے. وہ ایک کلام آپ کو یاد ہوگا اگر اذن مل گیا ہوتا, حج کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا, اس سال کوئی رکاوٹ پڑی تھی ویزا نہیں ملا تھا, اس پر یہ کلام تخلیق ہوا تھا. اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گیپ
آیا ہے,
اس کے علاوہ بھی غالباً گیپ آئے ہوں گے, مجھے پتہ نہیں ہے. میں قیاس سے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 20 کی ہوں گے یا 25 کی ہوں گے یا 15 کی ہوں گے, مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے. عمرے کے بھی سفر تو
الحمدللہ
نصیب ہوئے ہیں, رمضانوں میں بھی کئی بار حاضریاں دی ہیں اللہ کی رحمت
سے. اللہ کرے آپ کا سفر جاری رہے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی حاضریاں ملتی رہیں. حضور ایئرپورٹ تک پہنچے, مطلب سامان لیا, حاجی اب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, اب یہ بجائی مدری چل کے ناظرین بہت سارے مدری پھول وہ ہوں گے جو آپ کو دنیا میں اور بھی کئی جگہوں پر سفر کرنے میں کام آئیں گے. نارملی حج پر جب جا رہے ہوتے ہیں یا کئی سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں, پہلے تو گھر سے نکلتے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں تحفہ ذرا وہاں دے دیجئے گا یا میرے رشتہ دار ہیں ان کے لیے فلاں چیز لے جائیے, تو اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی سامان دے تو اس کا سامان پہنچانے میں لے جائیں ہم اسے, کیونکہ ثواب کا کام ہے, کسی کی دلجوئی ہوگی. اسی طرح ایئرپورٹ پر بھی دیکھا جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ نظر آ جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے تو بیٹا ذرا یہ میرا بیگ پکڑ لیں تھوڑا سا میں بعد میں آپ سے لے لوں گا, تو اس موقع پر کیا احتیاط ہونی چاہیے؟
ہمارے یہاں بہرحال یہ کہ پہلے تو یہ مسائل نہیں ہوتے تھے سامان لینے میں, اب واقعی مسائل ہیں. اب تو کسی کا سامان, یعنی کہ صحیح بات ہے کہ وہ سگے بھائی کا بھی سامان نہیں لینا چاہیے.
اللہ
اس کی وجہ ہے کہ سگا بھائی اپنا مال دے رہا ہے یہ کنفرم نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے اس کو کسی نے چلتے چلتے پکڑا دیا ہو کہ تمہارا بھائی جا رہا ہے ذرا یہ دے دو نا آپ کو ثواب ملے گا, دو چار دعائیں دے کر بھائی نے بھاگے بھاگتے بھاگتے آپ کو دے دیا, آپ نے پکڑ لیا اور خدا نہ خاصا آپ پکڑے گئے کچھ نکل آیا اس میں. اب تو یہ کہ وہ موت کی سزائیں
جی بالکل ایسا.
اسی اسی چیزیں ہیروئن وغیرہ نکل آئے تو موت کی سزا.
یاد رہے ناظرین عرب شریف اور اس کے علاوہ بھی کئی ملکوں میں منشیات پر اگر کوئی لے کر جاتا ہے, اب یہ اب وہاں جا کر نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ میرا نہیں ہے مجھے کسی نے دیا ہے, سزائے موت ہے اور کئی لوگوں کو یہ سزا ہوئی ہے, ابھی بھی کئی لوگ جیلوں میں قید ہیں اور کئی اس میں ایسا لگتا بھی ہے کہ جن کو کسی نے سامان ہی پکڑایا تھا. تو آپ جس طرح میر علیہ سنت فرما رہے ہیں کہ کسی کا سامان ایئرپورٹ پر بھی ہاتھ میں نہ لیں, اب کسی کا سامان نہیں لے جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے, تو ان کو کس طریقے سے
کوئی محبت سے سمجھائیں؟ اعلانات بھی ہوتے رہتے ہیں کہ دوسروں کا سامان نہ لیں سمجھایا جا سکتا ہے, اب حالات ایسے کہ یہ باتیں عام طور پر سمجھ میں آ سکتی
جی.
اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم جیسوں کو یہ چاہیے جو بھی شخصیات مذہبی شخصیات ہوتی ہیں یا سیاسی شخصیات ہوتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بیگیج بھی شو نہ کریں کہ آپ کا بیگ کون سا ہے. ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ارے حضرت کر کے بھاگ بھاگ
اٹھا لیتے ہیں
بیگ اٹھانے کے لیے. اب میرے ساتھ جو استائی بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ ترکیب سمجھدار ہیں, وہ نہیں دیتے. اب اس میں تھوڑا بہت ان کو جھٹکے لگتے ہوں گے, اب ان کو جھٹکے لگے یا ہم پھر اپنے آپ کو جھٹکوں میں مبتلا کرنے کے لیے پیش کریں کیا کریں. ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنا سامان جو ہے نا کسی کو نہیں پکڑاتے. عقیدت مند وہ بےچارا وہ عقیدت مند ہوتا ہوگا, پھر ہو سکتا ہے دوسرا کوئی شرارت مند اس سے لے لے اور کچھ کر دے کوئی چیز ڈال دے اس میں, اتنا دشوار تھوڑی ہوتا ہے ڈالنا, इतनी सी पुड़िया डाल दी
हुई ये सही
तो अपने तो आजमाइश में आ गए ना
साजिश करने वाले कैसे साजिश
पता भी नहीं चलना चाहिए अपना सामान जो है ना वो लगेज हो गया अपनी उसमें निगरानी में बस अब ये क्या अब खतरा जो बाजार कम हो गया
इससे पहले का मैंने आपको याद होगा एक सिलसिले में मैंने कुछ एहतियातें अर्ज की थी शायद आपको याद होगा कि जब भी घर से चले ना तो बैग अपना पूरा खाली करें पूरा बैग खाली करें बल्कि मेरा तो मशवरा ये है कि अगर पर्स वगैरह यूज करते हैं वॉलेट वगैरह आप यूज करते हैं तो उसको भी पूरा खाली करें और तमाम कागजात और ये चीजें निकालें आपका हैंड बैग है तो उसको भी पूरा खाली करें
दरियाफ्त भी होगा मेरा ख्याल है
निकलता है निकल क्योंकि असल में दो दो तीन दिन चार चार माह तक वो बैग का दौरा नहीं हुआ होता तो वो कुछ ना कुछ सामान अंदर में रह गया होता है तो बैग खाली क्योंकि बैग में जरूरी नहीं है कि बच्चों ने कुछ डाल दिया घर वालों ने कुछ डाल दिया हो या ऐसे ही मतलब कि कुछ रह गया हो तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आपको सफर में आजमाइश आपके तसव्वुर में भी नहीं होगा अच्छा किसी बाहर वाले ने भी नहीं पकड़ा किसी के हाथ में उन्हें बैग नहीं पकड़ाया बैग का पता ही किसी को नहीं है
फिर भी निकल आई कोई
फिर भी कुछ निकल आए क्योंकि वो घर से निकल आई क्योंकि हमें नहीं पता था अच्छा वो जरूरी नहीं है कि गैर कानूनी चीज हो लेकिन बादों का चीजें ऐसी निकल जाती है जो आदमी शर्मिंदा भी हो जाए उसको समझ नहीं पड़ेगा यार ये क्या निकल आया फिर बैग खाली खाली खुलवाना पड़े और आदमी का आधा घंटा 15-20 मिनट जाया हो जाती है
ये मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ एक बार मेरे ही बैग से हैंड बैग से दवाइयां निकली अच्छा मुझे उसने सिर्फ ये पूछा कस्टम वालों ने कि ये दवाइयां किस चीज की हैं मुझे पता नहीं था वो किस चीज क्योंकि मेरी नहीं थी वो घर में कोई इस्तेमाल करता था वही वाली बात है किसी ने बैग में डाल दी अब घर के अफराद की दवाइयां थी और ओरिजिनल दवाइयां थी लेकिन मैं उसको ये जवाब ही नहीं दे सका ये है किस चीज की मैं कैसे बोलूं किस चीज की मैंने कहा मुझे नहीं पता किस चीज की घर में से किसी ने डाल काफी देर तक वो फिर चेकिंग करते रहे और वही आप वाली बात है कि अपने बैग को खुद ही पैक करना चाहिए और एक बार जरूर देख लेना चाहिए
बाजों का ऐसा होता है कि हम जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो हमारे पास टाइम कम होता है
सही है
तो अव्वल तो ये कि स्पेस के साथ एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए और अब एयरपोर्टों पर यह मामला हो गया है कि एयरपोर्ट से पहले भी एक चेकिंग का
गाड़ी
के अंदर ही चेकिंग का प्रोसीजर है और उसमें अगर गाड़ियों का रश है क्योंकि अगर दो चार फ्लाइटें एक साथ अगर जा रही हैं तो कार गाड़ियों का रश ज्यादा होगा फिर जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं गाड़ियों से तो पार्किंग नहीं मिल रही होती तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है सामान निकालो उसमें गाड़ी में सामान रह जाने का भी अंदेशा रहता है जल्दी जल्दी के अंदर क्योंकि देर हो रही है
सही है
ठीक है फिर जब हम गेट पर पहुंचेंगे तो वहां पर भी कोशिश कीजिए कि जो मोबाइल के जरिए आपने टिकट दिखानी है सजे ये सब तैयार हो वरना आप फिर वो मैंने देखा है कि फिर मोबाइल में आदमी जो है ना वो टिकट ढूंढ रहा होता है और पीछे लाइन लगी हुई होती है
सही
तो हर चीज को पहले से स्टैंड बाय हो तैयारी होगी तो गेट पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसी तरह जब अंदर जाते हैं तो फिर इसी तरह अंदर में रश होता है पहले जो चेकिंग के जो मराइल होते हैं और हमें हो रहा होता है लेट इसमें घिरने का चीजें रह जाने का बेल्ट पर चीजें रह जाने का
ऐसा होता है
किसी को मतलब कि कोई क्या क्या का क्या हो सकता है और फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं तो एडवांस में आदमी जाए और अपनी चीजों को अपने साथ महफूज रखे और ऐसे में अगर खुदा ना करते ऐसी कोई चीज निकल आई आपको याद होगा एयरपोर्ट पर के एयरपोर्ट पर अब एक पूछते हैं एनीथिंग फॉर डिक्लेयर
एक और चीज भी पूछते हैं क्या ये बैग में आप ही का सामान है किसी और का तो नहीं है ये आप ही ने पैक किया है अब बंदा कहे हाँ मैंने ही पैक किया और उसके बाद कोई भी चीज निकली उसका जवाब दे वो हो जाएगा
तो ये चीजें होती हैं जिसमें हमें एहतियातें करनी हर एक को एहतियातें करनी चाहिए तो इसमें ये होगा सामान इतना हेवी ना हो बैग इतना भरा हुआ ना हो जरूरत की चीजें हो हर चीज इतना बगैर जरूरत की चीजें डाल ना दें ताकि उठाने में फिर जहमत ना हो
अच्छा
वेट के ताल्लुक से भी वजन भी पहले से ही कर लिया जाए ताकि वहां शर्मिंदगी
बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने कि वजन भी कोशिश की जाए कि बिल्कुल मतलब मुनासिब किस्म की चीजें हो ना अब इसमें होता है कि फैमिली पूरी होती है बच्चों के घर वालों के सबके बैग होते हैं तो इसमें सबके बैग अलग अलग पर अच्छा उठाने वाला एक आदमी है यानी कि दो तीन बच्चे हैं और बच्चों की अम्मी हैं और ये अकेला आदमी है और फिर सबके बैग हैं तो ऐसे में सबके अलग अलग बैग हों या कोशिश करके जरूरत की चीजें लेकर कम अज कम एक बैग या दो बैग में अगर सबका सामान डाला जा सकता है तो एहतियाती तदबीर क्या है
और जितने कम अदद होंगे ना तादाद उतना संभालना आसान होता है अच्छा आप ज्यादा हो तो फिर इनकी गिनती जरूरी है गिनती कर ली जाए इनकी कि आपके कितने दागीने हैं हम लोग बोलते हैं उसको है? कितने दागीने हैं ये इससे फायदा होगा आपको مزید یہ کہ اپنا جو بھی داگینہ یا بیگ یا بیگیج جتنے بھی ہیں ان پر کوئی مخصوص رنگ کی ربن یا دجی باندھ لی جائے چمکدار, تو وہ جب وہ بیلٹ پر آتے ہیں نا تو بہت سارے بیگیج جو بعض بیگیج ایک جیسے ہوتے ہیں, اس میں اس میں تلاش میں آپ کو آسانی ہوگی. آپ کی ربن بندھی بھی ہوگی نا کس کے ذرا راستے میں جڑ نہ جائے, تو وہ دور سے نظر آئے گی اور آپ کا دل بھی جھومنے لگے گا کہ میرا بیگ آ رہا ہے, آیا اور آپ نے پکڑا اور لیا, ورنہ غور سے چیک کرنا پڑتا ہے آیا کہ نہیں آیا, آیا کہ نہیں آیا, دوسروں کے بیگ روک روک کے چیک کرنے پڑتے ہیں, یہ آزمائش ہوتی ہے.
ماشاءاللہ. اس میں اگر یہ مشورہ دے دیا جائے کہ بیگ لوگ جو پسند کرتے ہیں اپنے لیے, اس میں کلر جو ہے نا یہ کلر بلیک یا اس طرح کے ایک نارمل براؤن اس طرح کے کلر نہ ہوں, آپ بالکل الگ سے کلر آتے ہیں اور وہ لوگ نارمل استعمال نہیں کرتے, تو ایسا کلر کہ جس کو لینا بھی چاہیے اور تھوڑا مختلف ہو, تو یہ کہ وہ ہزاروں میں نا وہ بیگ بعضوں کا مل جاتا ہے, کیونکہ جب وہ لاسٹ بیگ کا ایک جو ہوتا ہے جہاں سامان کھو جاتا ہے, جب وہاں سارا سامان جب ڈم ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اپنا بیگ ڈھونڈو, تو وہاں بھی بیگ ڈھونڈنے میں بھی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے.
چل کاروان والے ایک طرح کا بیگ دے رہے ہیں حاجیوں کو,
ہاں یہ کاروان والوں کا ہے,
یہ ایسی آزمائش ہے کہ اس کا بیگ اس کو چلا جائے گا, اس کا بیگ اس کو چلا جائے گا, اس لیے اپنا جو میں نے ربن کا مشورہ دیا,
بہت اچھا مشورہ,
آپ اپنا پرسنل ربن باندھ لیں, ربن نہیں باندھتے تو کوئی بھی پرانا سرانا کپڑا جو ہو نا آپ کو پتا اس کا کیا رنگ ہے, اور وہ کس کے دو تین جگہ بیگ میں آپ باندھنے کہیں جڑ جڑ آ جائے تو بھی ایک کا تو بچ جائے, تو وہ دھجی جو ہے نا آپ کو آپ کا بیگ دلا دے گی انشاءاللہ, ورنہ مکس ہو گیا تو پریشانی ہوگی. اس کا واقعی ہے کاروان والے تو بدل جاتے ہوں
گے,
اس سے پریشانیاں بھی ہوتی ہوں گی. اب بعدوں کا پریشانیاں کیا, یہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو روز دوا چاہیے, اب وہ اس کا ٹائم ہو گیا اور بیگ تو ارے تبدیل ہو گیا ہے, پھر اس میں بعض اوقات گناہوں کی صورتیں ہو جاتی ہوں گی, مسئلے پتہ نہیں ہوتے اس دوسرے کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوں گے, تو یہ بھی آزمائش, تو اس لیے وہ اپنا بیگ اپنی چیز جو بھی ہے یا اتنی سی چیز ہے اس پر بھی آپ کا ریمین یا آپ کی کوئی مخصوص رنگ کی ٹیپ لگی ہوئی ہو جس سے پتہ چل جائے گا یہ آپ کا ہے, تو سب ہی کرتے نہیں ہے, اس سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ سارے ریمین باندھ کے اب آ جائیں گے, اتنے سب پھرتیلے اور وہ چیوٹ والے یا اتنی نہیں ہوتے محتاط, اس لیے آپ جو سمجھتے ہیں میری بات کو وہ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی.
بیگ پر نشانی لگانے کے بجائے اکثر یہ بہت بڑا بڑا لکھتے ہیں, اس پہ نام لکھتے ہیں محمد کاشف پورا نام لکھتے ہیں, پھر یہ بیگ,
ہاں میں سمجھ گیا مطلب یہ مزہ نہیں آتا, اب اتنے پاکیزہ نام ہوتے ہیں اس کی پتا آپ کو پتا نہیں کیا کیا یہ کرتے ہیں, ایک تو بیگوں پہ کتے دوڑا رہے ہوتے ہیں یہ ہیروئن وغیرہ چیک کرنے کے لیے کتے دوڑاتے ہیں, اب یہ تو ہے ہماری مجبوری, اب اس میں دینی لٹریچر بھی ہوتا ہی ہے, اب اس کا کیا علاج, لیکن اب بہرحال یہ نام لکھے ہوتے ہیں تو وہ کتے بھی دوڑیں گے سونگیں گے بھی ٹانگیں لگیں گی ان کی اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ مزدور جو ہے یہ کوئی یوں کر کے احترام تو نہیں رکھتے, یہ ہو رہا ہوتا ہے اس لیے مطلب اس پر کچھ مقدس الفاظ نہیں لکھنے چاہیے, اپنا جیسے ہم نے تو اپنے وہ سائن بنا لیے نشانات, میرا نشان ہے بتانے کی کیا ضرورت ہے, نہیں نہیں
واقعی
مجھے نہیں بتانا چاہیے, یہ بھی سیکورٹی ہے کہ مجھے میرا نشان نہیں بتانا چاہیے مدنی چینل پر,
لیکن سوشل میڈیا پر تو
چلو اپنے قافلے والے کو بتا دے لیا تو وہ کس کس کو جا کے بتائیں گے,
قافلے والوں کے لسٹ
اس وقت دوست دشمن سب سن رہے ہوں گے, یہ بھی ایک احتیاط ہے, میرا ایک نشان ہے مجھے پتا ہے کہ اس نشان کی وجہ سے انشاءاللہ مطلب میری چیزیں اگر میں لگانے میں کامیاب ہو گیا نشان تو محفوظ رہیں گی انشاءاللہ کسی حد تک خلط ملط ہونے سے, کہ کسی کے پاس پہنچ گئی تو قافلے والے تو جان رہے ہوتے ہیں تو وہ دے دیں گے انشاءاللہ.
مفتی صاحب کچھ فرما رہے ہیں.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قافلے کے جتنے بھی شرکا ہیں سب کے نشانات کی فہرست والا پرچہ سوشل میڈیا پر ہے,
سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے,
آپ نے پتہ بتا دیا, سب کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے, اب ڈھونڈیں گے.
اچھا حضور اب ہم ایک
چلو میں بدل لوں,
ہاں आपके हाथ में है ना, तो आप जब चाहें।
मेरे हाथ में है ना यार ये,
आपकी चीजें आपका निशान है।
अच्छा पापा, इसमें ये है कि फोन नंबर वगैरह डाल दिया जाए, फोन नंबर डाला जा सकता है
बैग पे, फोन नंबर,
फोन नंबर डालना मुफीद है,
ईमेल एड्रेस है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप जो है वो पूरा दुनिया में चल रहा होता है, तो वो नंबर तब्दील नहीं होता व्हाट्सएप का। तो
अच्छा हजूर, अब एक बड़ा मसला, एयरपोर्ट तो पहुंच गए और कई हाजी ऐसे हैं जो माशाल्लाह एहराम पहन के जाते हैं जब उनकी जद्दा फ्लाइट होती है, लेकिन सवाल एक बड़ा बड़ा मसला ये है कि वो नीयत किस चीज़ की करेंगे, वो हज की नीयत करेंगे, उमरे की नीयत करेंगे, या हज और उमरे दोनों की नीयत करेंगे। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि एक दो बार तो मैंने खुद जहाज में बैठ कर, जो हाजी थे एहराम में थे सारे, तो मैंने पूछा बराबर वालों को, भाई कौन सी नीयत कर रहे हो आप, कौन से हज की नीयत कर रहे हैं, तो बोले हज कौन सा होता है भाई, हज हज होता है और हम सब ने हज की नीयत की है। तो अभी हज को महीना बाकी है या 20 दिन बाकी हैं और किसी हाजी ने एहराम पहनकर हज की नीयत कर ली, तो उसका हज कौन सा होगा, जरा ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अहम मसला है।
सारे के सारे जो है उमरा करके एहराम खोल भी देंगे।
हाँ, फिर खोल भी देते हैं एहराम, तो ये कौन सी नीयत करें, हज की किस्में भी बयान हो जाए और नीयत के बारे में जरा खास ताकीद हो जाए।
यार ये अवाम है ना, अल अवाम कल अनाम, इन बेचारों को पता नहीं होता, सीखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। वो चुटकुला आपने सुनाया था, मतलब किसने सुनाया था, कि वो एक साहब हज के लिए गए, तो वो बोला था जब वो तवाफ वो करने लगे, तवाफ करते रहे करते रहे, उन्होंने ये जहन बनाया होगा कि जब ये तवाफ खत्म हो जाएगा तो मेरा भी पूरा हो जाएगा।
उसको किसी ने कहा था कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो करते रहना।
हाँ,
तो बोले कोई खत्म ही नहीं हो रहा, ये तवाफ चल ही रहा है, मैं कर करके थक गया हूँ, पैरों में दर्द हो गया है, तो ये बंद क्यों नहीं हो रहा। तो सब लोग तो साथ साथ चक्कर करके चले गए और वो समझने के तवाफ जारी है, ये खत्म होगा, ऐलान होगा।
तो ये बेचारे मतलब वही के वो पता नहीं कितने 150 फेरे कर दिए होंगे उसने, तो यो असल हर चीज सीख जाते, नोट भी गिनना नहीं आते, जाके सीख गए ना, खाना भी नहीं आता था, बहरहाल किसी तरह भी अब पेट में डालना तो सीख गए, खाना सीख गए, ये कहने में थोड़ा मैं डरा कि वो शायद कोई कोई सीख गया होगा, बाकी खाना तो हम लोगों को आता नहीं है। इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे।
हज की कुछ किस्में हैं,
ये कि हज जो है ना, जो जैसे कि यहाँ से अभी जाएंगे समझो कि पाकिस्तान से है ना, या हिंदुस्तान से, या कोलंबो से, या बांग्लादेश से, या नेपाल से, इस तरह के ममालिक से जो जाते हैं ना, इनकी मीकात बहुत दूर होती है, तो ये आमतौर पे करेंगे तमत्तो। हज की तीन किस्में, किरान, तमत्तो, इफ़रात। तो ये लोग करेंगे तमत्तो आमतौर पे, तमत्तो माने फायदा उठाना, तो ये फायदा उठाते कि जाहिर है, तो ये हकीकत में तो यही होता, सब दावतें हज के नाम पर ही खाई होती हैं, लेकिन ये जा रहे होते हैं उम्रे के लिए, उस वक्त ये उम्रे के लिए जा रहे होते हैं, हज के लिए तो ये वहां तरकीब बनाएंगे नसीब होगा। तो ये उम्रे के एहराम की इनको नियत करनी चाहिए। हाँ, अगर 10 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा या 8 ज़िलहिज्जा करीब है, जैसे अगर 4-5 ज़िलहिज्जा को जा रहा है और एहराम की पाबंदियां निभा सकता है, मसाइल जानता है, उसके लिए तो यही है कि वो चाहे तो किरान की नियत कर ले, तो किरान में उम्रा और हज दोनों की एक साथ नियत होती है, एक ही साथ उसका एक एहराम में ये होता है, या बहुत थोड़े दिन रह गए तो यूं भी कर सकता है कि इफ़राद की नियत कर ले, उसमें उमरा नहीं करना होता, सिर्फ हज करना होता है। ये तीनों सूरतें, किरान अफजल है, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज किरान किया,
सुभानअल्लाह,
आखिरी हज था हज्जतुल विदा, तो उसमें किरान किया था, तो जय नसीब अगर किरान मिलता, लेकिन अब मसाइल कुछ भी पता नहीं होते, तो फिर अब वो बेचारा किरान करे या इफ़राद करे, तमत्तो करे, कुछ भी करे, तो होता बस अल्लाह अल्लाह ताला बस वो किसी के सदके कबूल कर ले, आम तौर पे पता ही कुछ नहीं होता। तो इन्हें समझो कि जो 70-80 साल से समझो नमाजें पढ़ रहे थे ना बुजुर्ग, उनको भी अगर ऐसी तादाद मिलेगी जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती होती, रोज 5 मरतबा अलग पढ़ रहे हैं बचपन से नहीं आती, तो हज जो जिंदगी में एक ही बार मिला है, अब इसके मसाइल एकदम से कैसे आ जाएंगे और दूसरों को देख देख के कैसे आ जाएंगे।
अच्छा,
اس طرح مطلب یہ کہ یہ سب مطالعہ کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اس کی ماشاءاللہ اب تو وہ سی ڈیز اور کیا کیا اب تو سہولتیں آ گئی ہیں حج سیکھنے کی, تو حج سیکھ لینا چاہیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو آن لائن سروس ہے اس میں تو وہ آن لائن حج کی تربیت بھی دی جاتی ہے, تو اس میں تربیت لے لینی چاہیے, اس طرح حج سیکھ کر جانا چاہیے. پھر بھی وہاں مسائل تو پیش آئیں گے, آدمی بھول جاتا ہے, تجربہ نہیں ہے اتنا, تجربہ ہو تب بھی بھول جاتا ہے. وہاں تھکن, پھر ہجوم لوگوں کا, پھر ٹینشن, تو کبھی یہ بھی چڑھ گیا تو کبھی خود بھی چڑھ گیا, تو کبھی گاڑی لیٹ ہو گئی, تو کبھی کھانا لیٹ ہو گیا, تو کبھی وہ پبلک میں نیند نہیں آ رہی, یہ بھی ہوتا ہے, نہیں آتی نیند, تو کبھی اے سی بند ہو گیا اور گرمی کی فل حاضری ہے. پھر یہ کہ تھکن کے ہمارے بخار چڑھ گیا, اب وہاں تو میلوں میل میلوں میل چلنا پڑتا ہے, یہاں تو 40 گز پر مسجد ہوتی ہے تب بھی اسکوٹر بھر جاتے ہیں, 10 گز پر مسجد ہے تب بھی اسکوٹر بھر جا رہے ہیں, چلنے کا تو یہاں وہ تجربہ ہی نہیں ہے, وہاں تو چلنا پڑے گا روز کے میرا خیال ہے 20-25 کلومیٹر تو ہو جائے گا چلنا.
جو واقعی چلنے والا ہو, حرم جانا آنا, اگر عمرہ کرنا ہے, طواف
تو طواف بھی تو چلنا ہی ہے نا,
طواف ہے,
طواف ہے.
یہ جو اوپر سے طواف ہوتا ہے اس میں کتنے کلومیٹر ہے اندازہ ہے کچھ؟
جی 70.
طواف میں یا چکر میں؟
نہیں وہ تو دیکھیں رش کے اوپر ہے, رش کے اوپر ہے, لیکن یعنی میرا خیال یہ کہ شاید بتانے والے بتاتے ہیں کہ نیچے کے 3 چکر یا 4 چکر اور اوپر کا 1 چکر برابر ہے, چلنے میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے وہ.
اب نیچے میں کتنا, وہ نیچے میں تو
وہی بات ہے جتنا قریب ہے, ہاں قریب ہے وہ,
لیکن اوپر کا تو فکس ہے نا, دور وہ تو ہے ہی دور,
600-700 میٹر تو لگتا ہے,
600-700 میٹر کا ایک.
ہاں تو اس کا مطلب یہ 3-3.5 کلومیٹر کا طواف ہو گیا, اگر 500 میٹر بھی گن لیں تو 3.5 کلومیٹر کا طواف ہو گیا, اور میرا خیال ہے کہ سعی بھی 500 میٹر تو ہوگی صفا سے مروہ, تو اگر اس کو بھی کیلکولیٹ کرے تو 3-3.5 کلومیٹر صحیح ہے,
7 کلومیٹر یہ ہو گیا, ایک گھر تھوڑی کو برابر گن لوں,
مروہ سے تو پہلے تو باہر نکلنے میں ٹائم
دور ہوتے ہیں.
جی جی ایسا ہی ہے,
گھر بھی بہت دور ہے,
بالکل
ہے. اب حرم کی بہت توسیع ہو گئی ہے, یوں مطلب یہ کیا ہے ابھی سے پیدل چلنا شروع کر دے,
یہ احتیاط بہت ضروری
ہے کہ
جس کو حج پہ جانا ہے وہ روزانہ 4-5 کلومیٹر چلنا شروع کر دے, ورنہ وہاں جا کر پیروں میں چھالے آ جاتے ہیں, رانوں میں ریشز پڑ جاتے ہیں, اور وہاں جا کے لوگ بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں جن کو چلنے کی عادت نہیں ہوتی. جس طرح چپل کا ہم نے کہا, اس طرح چلنے کی عادت, بڑا پیارا بدری پھول امیر علیہ السلام دیا. کموڈ کے بارے میں بھی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟
کموڈ کی عادت بنا لے, وہاں ہے کموڈ
تقریباً,
جو بےچارے ڈبلیو سی یوزر ہیں وہ بیٹھ کر جو استنجا کرتے ہیں وہ اکڑوں بیٹھ کر, وہاں سسٹم اب تقریباً ختم ہو گیا, وہاں کرسی نما استنجا خانے ہوتے کموڈ, اب یہاں بھی آ گئے لیکن کم آئے ہیں, ابھی تک ہیں پرانے پرانا طریقہ. تو وہاں یہ بڑی آزمائش ہے کہ وہاں گھروں میں کموڈ ہے, اور اگر یوز کرنا نہیں آتا ہوگا تو بہت پریشانی ہوتی ہے.
ایئرپورٹ پر تقریباً کموڈ ہوتے ہیں,
تقریباً
ایئرپورٹ پر بھی,
ایئرپورٹوں میں بھی کموڈ
زیادہ تر,
ڈبلیو سی بھی ہوتا ہے اکا دکا,
ایک آدھ ہوتا ہے. حضور حج کران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, آپ نے کبھی حج کران کیا ہے؟
الحمدللہ
ماشاء اللہ. تو اب بہتر یہی آپ نے بتایا کہ اگر حج کے دن قریب ہیں تو حج کران یا حج افراد کے لیے,
جو ہم نے سنن نے فرمایا نا حاجی عبدالحبیب, احرام کیونکہ مین جو چیز ہے نا حج اور عمرے کے اندر, ہم دیکھیں تو مجھے بھی ایسا اندازہ ہو, سب سے مین چیز احرام ہے, دو چادریں جو پہنتے ہم ہیں ہی نہیں, نہ پہننے کی ہماری عادت ہے,
پہننا بھی نہیں آتا اور اس کی احتیاطیں بھی.
احرام ایک تو دو چادریں ہیں, ان دو چادروں کی احتیاطیں ہیں, پھر یہ دو چادروں کے ساتھ جو شرعی احکام ہیں ان شرعی احکام کے متعلق بھی معلومات نہیں. جیسے امیر سنت نے ابھی فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج قران کیا, تو حالانکہ یہ حج قران اگرچہ ہم جیسے کم دنوں کے حساب سے غور کر لیتے ہیں, لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب احرام شریف باندھا تو تقریباً 8 راتیں مکہ مکرمہ پہنچنے تک تھیں,
ماشاء اللہ
8 راتیں گزری تھیں یہ جو مبارک سفر جو ہوا تھا. اور پھر یہ 4 ذوالحجہ اتوار جو مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں,
مزید 6-7 دن, مزید 5 دن,
اور اس کے بعد پھر یہ 8 ذوالحجہ تک کا جو تھا, تو یہ پورا حج قران. تو وہ جو احرام کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں نا, اس میں میں چاہوں گا کہ امیر سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسی آپ کے کیا اس معاملے میں تجربات ہیں,
احرام کے تعلق، کیونکہ سب سے مجھے تو لگتا ہے کہ جو مسائل ہوتے ہیں نا لوگوں کے، ایک تو مناسک میں تو ہیں لیکن احرام گھر میں بھی احرام باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پہ بھی احرام باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، سفر میں بھی احرام ہے، بس میں بھی احرام ہے، ہر جگہ یہ کیونکہ یہ لباس ہے، یہی لباس دن رات ان کا پہنا ہوا ہے، دو چار چھ دن تک پہنا ہوا، تو احرام کے تعلق سے اغلاط کیا کیا کی جاتی ہیں اور اس میں آپ کے تجربات کیا ہیں کہ احرام میں کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟
اللہ، گرمی سخت ہوتی ہے نا، تو میں نے تو دیکھا ہے کہ بعض لوگ کوئی ایسا بھی ہوتے کہ احرام سر پہ رکھ لیتے پانی والا کر کے، اور اللہ معاف کرے گا یار، مجبوری ہے بھائی، اللہ بے شک معاف کرنے والا، تو اسی اللہ پاک کے احکام بھی تو ہم کو علماء نے بتائے ہیں، ہر ایک کے ایک صورت تو ہے نا، کہ اب وضو کو دل نہیں کرتا، اللہ معاف کرے اگر کہ بے وضو نماز پڑھ لیں گے تو نماز گزار نہیں ہوگی، جو بھی اس کے احکام ہیں، تو اسی لیے وہ احرام میں سر ڈھک جاتا ہے بعضوں کا، بھیڑ میں تو بعضوں کا تو ایسے مطلب آدمی ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا ہے بھیڑ میں، ایک تو وہ ٹنڈ بنائے ہوئے ہوتے ہیں حلق گنجا، اور اوپر سے وہ کوئی یوں احرام کرتا ہے، میں نے خود دیکھا اس لیے بولتا ہوں، دوسرے کا سر پھنس جاتا ہے احرام میں، اب وہ پریشان چپک جاتا ہے احرام، یہ دوسروں سے بھی بچانا ہے، اب اس کا چپک گیا، اس کو تو مسئلہ تو شاید ہی بتاؤ کہ یہ جو دوسرے کا احرام چپک گیا سر پہ، تو اگر یہ خود بھی احرام میں ہے، جس کے سر پہ چپکا ہے وہ احرام میں ہے اگر، تب تو اس پر کفارہ آئے گا، کیونکہ وہ چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے پھر ہٹا لیتے، تو ایک صدقہ فطر اس کو دینا ہوگا، چاہے حرم میں دے تو افضل ہے، ورنہ وطن میں بھی دے سکتا ہے، دنیا میں کہیں بھی دے سکتا ہے، اب اس میں اس طرح کے تو مواقع آتے رہیں گے بھیڑ میں، اور یہ بال جھڑتے ہیں وضو میں، تین بال جھڑے تو ایک چھوارا، وضو میں بال جھڑتے ہیں، ویسے کھجانے میں بال جھڑتے ہیں، تو اس طرح کھجانا بے احتیاطی سے کہ بال جھڑے یہ بھی مکروہ ہے، تو کھجانا بھی یوں تھوڑا ہولے ہولے نزاکت کے ساتھ ترکیب بنانی ہوگی کہ بال نہ جھڑے، اور کھجلی برداشت کرنے کی بھی عادت ڈالی جائے، اس کو ہٹ جائے تو یہ خود بخود وہ سیٹ ہو جاتی ہے، اور اگر کھجاتے رہو تو یہ بار بار کھجلی ہوتی رہتی ہے، تو یوں مطلب بال جھڑیں گے تو اب یہ سارا یاد بھی نہیں رہے گا، یہ ہو اللہ کرے کہ توفیق مل جائے ہم کو کہ یہ ہر بار کا لکھ لیا کرے، تو میں تو فی وضو میرے تو جھڑتے ہیں، اب بال گیا گنتی کا پتہ نہیں چلتا، کبھی تو ہاتھ پہ لگ ہی جاتے ہیں، کبھی بہ بھی جاتے ہیں، تو میں فی وضو ایک صدقہ فطر میرا حساب ہے، یہ جتنے وضو کیا اتنے صدقہ فطر دے دو، اب وہ کھجور کے بدلے صدقہ فطر دے دیا تبھی کام تو چل ہی جائے گا، بلکہ یہ تو اور بھی اعلیٰ ہوا کہ احتیاط کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، تو یوں مطلب یہ کہ کتنے وضو کیے یہ دیکھ لے، اچھا اب آپ کے لیے یہ مسائل کم ہوں گے، میرے لیے یہ مسائل بہت ہوتے ہیں کہ ہاتھ ملاتے وقت لوگوں کی خوشبوئیں لگ جاتی ہیں، اب بہت پرابلم ہوتا ہے، اب وہ ہاتھ ملانے وہ حضرت کر کے پرجوش طریقے بھرا اور ویو کر دو، یہ بھی پرابلم ہے، یہ کیا ہوگا، یہ مسائل ہے، آپ نے ہاتھ میں خوشبو نہیں لگائی، بارہ پوچھا ہے تو بھی نہ بولتے ہیں، لیکن خوشبو لگی ہوتی ہے نہ، سارا سال بھلے کچھ بھی ہو خوشبو کو دیکھا بھی نہ ہو، وہاں سب خوشبوئیں لگاتے ہیں عام طور پہ، اور اگر کسی شخصیت کو دیکھیں گے نا کہ اس سے ملنا ہے، تو مجھے لائن میں لگنے والوں کا تھوڑا بہت تجربہ ہے، کیا وہ تازہ لگی ہوئی خوشبو کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو لائن میں لگا ہوگا نا تو یوں چھپ کر یوں شیشی لی یوں کر کے مجھ تک پہنچے گا، ساتھ ملائے گا تو میرے ہاتھ میں خوشبو، وہ یار بڑی خوشبو لگائی ہے، تو یہ تھوڑا خوش ہوگا کیا، تو وہ اس طرح تو وہاں بھی یہ ہوتا ہوگا ظاہر ہے کہ وہ خوشبو لگاتے ہوں گے کہ فلانا آ رہا ہے یار میں خوشبو لگا لوں ذرا، اب مسئلے سب کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اچھا پتہ بھی ہو سنا ہوتا ہے خوشبو نہیں لگانی چاہیے، لیکن اتنا شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا،
یاد نہیں رہتا،
ایک بار تو میں قران میں تھا، قران کا احرام تھا، एक मिला यार, मुझे तो खुशबू से बसा दिया यार।
अल्लाह,
अगर यहाँ पर खुशबू में बसा दे तो हम तो खुशी के हमारे मतलब कुछ का कुछ, मगर वहां तो टेंशन के हमारे कुछ का कुछ हो गया।
ईरान में तो है भी एक के दो।
हाँ, तो इससे भाइयों को मैंने फिर दिखाया, अपने ऊपर तो छोड़ा नहीं ना इसको, शरीयत ने दूसरों पर छोड़ा है कि खुद को तो खुशबू कम आएगी ताकि दम ना निकले। दम का नाम पड़ा, दम तो निकलेगा, यानी एक बकरा दबा करना पड़ेगा। किरान में तो ज्यादा दम निकलेगा कि दो दम है एक दम पर, तो वो लोगों ने यही बताया अपने साहब तैयारी बहुत ज्यादा लग गई है, मैंने दो दम दिए।
अल्लाह, 700-800 रियाल की मुलाकात हो गई हो, 800 रियाल की मुलाकात हो गई।
मैं तो ये सोच रहा था कि पाकिस्तानी भी देखा जाए तो तकरीबन 100 रुपए का वजू है।
ये पाकिस्तानी तो फितरा भी नहीं है, फितरा अगर कोई वहां के हिसाब से देना चाहेगा तो
मैंने यहाँ का हिसाब लगाया कि यार 100 रुपए का तो वजू हुआ तो वहां का भी जो भी हो।
अच्छा हुजूर, मैं मुफ्ती साहब से भी इसके साथ सवाल करूंगा, क्योंकि इन दिनों में हमने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की भी एक सर्विस शुरू करते हैं हज के दिनों में, उस बारे में भी बताएं। और एहराम की हालत में जो सबसे ज्यादा गलतियां सवाल की सूरत में आती हैं, थोड़ा सा तो मुझे भी अंदाजा है कि खुशबू का मामला जो है ना शायद सबसे ज्यादा होता होगा, या खुशबू लगाने वाला या खुशबू वाली चीजें खाने वाला, जैसे पान गुटके छालियां वगैरह भी होती है, इस बारे में कुछ आप।
ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने एक सर्विस इसी साल शुरू की है
माशाल्लाह,
कि दारुल इफ्ता की वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के लिए
माशाल्लाह,
यानी जो जाजे कराम जा रहे सिर्फ हाजियों के लिए है, तो वो हाजी उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे जहां दारुल इफ्ता के मुफ्ती कराम जवाब दे रहे हैं
माशाल्लाह।
अब उसका तरीकाकार ये है कि एक घंटे के लिए खोला जाता है, कि एक घंटा 12 मिनट के लिए दिन में, कि भाई आप सवाल पूछ सकते हैं, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, ग्रुप बाकी होता है, फिर मुफ्ती साहब अपने सुरत से जवाब दे रहे होते हैं। और जब आखिरी दिन आएंगे यानी 7, 8 और 9 तारीख, तो इसमें यह है कि पूरा दिन वो सर्विस खुली रहेगी और लोग सवाल।
दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की वेबसाइट का अगर लिंक भी लगा दिया जाए जिसमें हमें इस वेबसाइट के जरिए जो है वो ग्रुप में
व्हाट्सएप बता रहे हैं ना,
वेबसाइट पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ताकि अच्छा, उस ग्रुप में शामिल हो जाए।
वो खुशबू के ताल्लुक से अब जो तहकीक है वो ये है ना कि वो तरी पहुंचे, सिर्फ महक नहीं।
और मुख्तलिफ सोचते हैं, एक ये कि अज्जा बाकी रह गए नहीं रहे, अज्जा बाकी रहने पर बुनियाद है ज्यादातर
अज्जा, अज्जा बाकी
जुर्म
खुशबू की जुर्म।
अच्छा उस जुर्म, जी जी, उसके पपड़ी वगैरह वो जिस्म उसका लग जाए,
खुश्क और माया, खुश्क और माया का अलग अलग वो होगा म्यार होगा,
उसमें तेल लग जाए
जी,
उसमें तरी लग जाए,
अज्जा की इस बार असर उसका जो असर है वो पक्की, तो लिक्विड में तो तरी होगी जाहिर बात है,
क्योंकि वो बहुत खुशबू उसमें तो लग गई थी मुझे उस वक्त तक, तो वो तरी वाली तहकीक सामने आई नहीं थी
जी।
और बाहर शरीयत में तो यही लिखा है, अभी तक वो तरी का तस्करा नहीं है, अब मजीद तहकीक की है उलमा ने कि वो तरी वाली, तो इसलिए वो उस वक्त जो मैंने किया था वो बाहर शरीयत के मसले पर अमल सूरत।
पता एहतियातन भी तो दम दे सकते हैं ना, कि किसी को शक हो कि मुझ पर लगता है खुशबू लग गई या मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई, तो हज करने के बाद एहतियाती दम,
एक दम लोग देते हैं, एक दम से होगा क्या यार,
पूरा ट्रक थोड़ी देंगे,
पूरा तो ट्रक ही भर जाते होंगे यार, अवाम को तो पता ही कुछ नहीं होता वो क्या क्या कर रहे होते हैं।
एक इस्लामी बता रहे थे कि अपने वालिद साहब के साथ वो उमरा कर रहे हैं, हालत एहराम में तवाफ कर रहे हैं, एक शख्स सबको खुशबू लगाता
है, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, और हालत एहराम यानी तवाफ करते हुए जो है बाकायदा वो शख्स, एक तो चले एक तो सबको लगाना खुशबू, अब हम एहराम में हैं और वो बिल्कुल, तो लोग हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं ना, लगाने वाले को पता, और बाज़ूकात मुझे आमिर सिर्फ हमें याद नहीं होता, मैंने तो उसका हाथ ही पकड़ लिया, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो भाई, सब पे बकरे
आगे में हाथ डाल दिया हमने,
मैंने उसका हाथ
बता गई होगी
नहीं, उसकी खुशबू वाला इत्र की बोतल नहीं पहुंचा पकड़ ले, मैंने उसको बोला क्या कर रहे हो, फिर वो कहता अच्छा, मैंने कहा आप सवाब कमा रहे हो, कितने हाजियों पर आपने इत्र लगा दिया। अच्छा एक जगह इसी तरह सफा मरवा पे एहराम तवाफ पे तो अभी भी नफली तवाफ वाले लोग होंगे जिनको खुशबू लगा सकते हैं, सफा मरवा पर तो उमूमन अगर हज की सही नहीं है तो उम्रे में तो एहराम वाला ही है ना,
हज के बाद नहीं है।
हाँ हज, हाँ जो जो सफा को तवाफ ज़ियारा के बाद वाली सही
है। वो वाला पानी स्प्रे कर रहे होते हैं खास करके अरफात वगैरह में, और
इसी तरह जो अभी जो हम जहाज तक पहुंचे हैं इसमें भी एक मसला है ना बापा, कि जहाज में बैठ गए एहराम की नीयत हो गई और अब जब खाना आया तो उससे भी टिश्यू पेपर होता है, بعض اوقات خوشبو والا ٹیشو پیپر ہوتا ہے تو وہ بھی لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں.
اب ٹیشو پیپر میں یہ ہے کہ اگر تری ہے,
تری ہوتی ہے نا,
وہ تو مسئلہ ہے. ویسے عام جو ٹیشو پیپر خوشبودار ہوتے ہیں ان میں تری نہیں ہوتا.
جو یہ جو دیتے ہیں نا جہاز میں کھانے کے ساتھ جہاں دیتے ہیں
یہ تری والے ہوتے ہیں.
یہ وہ جو
ہوتا ہی تری والے, اس لیے ہاتھ صاف
ہوتے ہیں, اس کو تو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے.
یہ مدری چل کے ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے اور اگر آپ نے احرام کی نیت کر لی ہے, کھانا سرو ہوتا ہے تو عموماً جہاز میں کھانے کی ٹرے کے ساتھ ایک ویٹ ٹیشو پیپر, گیلا ٹیشو پیپر جس کو کہتے ہیں, وہ پیکٹ میں ہوتا ہے, تو اس کو نہ کھولیے گا کیونکہ وہ بالکل پرفیوم سے تر بتر ہوتا ہے. وہ نارملی اس لیے دیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ اس سے صاف کر لیں, ہاتھ دھونے کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے. لیکن اگر آپ احرام کی نیت سے ہیں تو آپ نے اس سے بہت احتیاط کرنی ہے, بچنا ہے.
اور ویسے بھی عام حالات میں بھی ہاتھ دھونے کی سنت اس ٹیشو سے ادا نہیں ہوتی.
ماشاء اللہ,
ہاتھ دھونا ہی سنت ہے, پانی سے دھلے گا نہ کہ یہ خوشبو ملنے سے.
اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا ٹاپک, جیسا بھی ہاتھ دھونے اور ٹیشو پیپر, اب ہو یہ گیا ہے کہ اب ویٹ ٹیشو آ گئے گیلے ٹیشو, کیونکہ ہاتھ دھوتی نہیں ہے.
اب گیلے ٹیشو نہیں آئے, اب ایک اور چیز آئی ہے, وہ جو سینیٹائز کیا بولتے ہیں, ہاں سینیٹائز آ گیا کہ وہ ایک طرح کی بوٹل رکھی ہوئی ہوگی کھانے کی ٹیبل پہ. ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے بھی وہ لوشن ہاتھ میں لیں گے, اس سے ہاتھ صاف کر لیں گے, کھانا کھائیں گے اور کھانے کے بعد بھی لوشن لے کے اس سے ہاتھ صاف کر لیں گے.
اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی بعض ٹیکنالوجی ہیں جو میں سے ٹیشو پیپر تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وقتی طور پر تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ زائل کر دیتی ہے ٹیشو پیپر, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا کھانے کی جو اسمیل ہوتی ہے نا وہ ہاتھوں پر باقاعدہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور وہ کھانے والے کو نہیں پتا ہوتا. اور اب نارملی یہ ہوا کہ لوگ کھانے کے بعد اب کئی جگہ بلکہ کئی ملکوں
میں ہمارے ہاتھ خراب ہی نہیں ہوتے, ہم کھاتے ہی چمچ سے ہیں.
وہ ہاتھ وہ ایک الگ ٹاپک ہوگا, لیکن وہ بھی ہاتھ کا بعض اوقات وہ بھی کہیں نہ کہیں استعمال کر ہی رہے ہوتے ہیں. اور سنت تو ظاہر ہے کہ تین انگلیوں سے کھانا, یہ سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے. تو اب یہ کہ پھر وہ برس جو میں جو بات یاد آ رہی ہے نا کہ اگر رات کو کھانا کھا کے اگر ہاتھ دھوئے بغیر سو جائے نا تو برس ہو جانے کا, جو سفید داغ ہوتے ہیں نا برس ہو جانے کا اندیشہ ہے.
اللہ اللہ,
تو یہ سنت جو ہے اس پر عمل کرنا ہی چاہیے. اور ویسے بھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور منہ کا اگلا ایسا دھونا جو کھانے کا وضو کہتے ہیں, تو اگر کھانا کھانے کے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اس سنت پر عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دسترخوان میں گھر بار میں برکت عطا فرمائے گا.
ماشاءاللہ. وہ ایک سوال کا جواب رہ گیا تھا مفتی صاحب, اگر اس کو تھوڑا سا آسان ہو جائے کہ نیت کون سی کرے جہاز میں بیٹھنے کے بعد, بتا تو دیا گیا کہ سیکھ کر جائے لیکن کون سی نیت کرے؟
وہی کہ اگر حج قران کر رہا ہے تو حج قران اور افراد وہی کرے گا جس کو علم ہے. اب عوام جو ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. عام طور پہ مطلب میں نے چند ممالک کے نام لیے, ورنہ دنیا کے تقریباً ممالک سبھی ممالک شاید لے لیں تو حرج نہیں ہے. کوئی ملک بھی میقات کے اندر کہاں ہے,
ملک
سب کے سب باہری ہے میقات کے.
تو عرب شریف کا بھی اکثر حصہ باہر,
ہاں اکثر حصہ, یہ طائف شریف تھوڑا تو فاصلے پر میقات سے باہر ہے.
تمام ہے طائف ہے, یہ ریاض ہے,
مدینہ پاک میں طائف وہ میقات.
کیا
میقات میں نہیں ہے مطلب مدینہ پاک باہر ہے. اچھا تو اب یہ کہ ظاہر ہے اس کو تو عمرہ کر رہا ہے وہ, اور عمرہ کرے گا اس لیے عمرے کی نیت کرے, اس وقت حج کو بھول جائے, صرف عمرے کی نیت کرے. جو حج کے لیے پاکستان سے جا رہا ہے, ہندوستان سے جا رہا ہے, ہاں قران اور یہ مسائل پتا ہے افراد تو وہ حج کی نیت ہے یا عمرہ حج کی نیت ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن جنرل اگر کچھ بھی پتا نہیں ہے تو اس کو عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے. عمرے کی نیت کرے اور جا کر عمرہ کرے, اللہ توفیق دے تو پھر حلق یا قصر کروائے, اور اس کے بعد یہ حسب معمول لباس جو پہن لے. اب یہ احرام میں نہیں ہے, اب یہ فارغ ہے, تو نفل طواف وغیرہ کرتا رہے, اب خوشبو وغیرہ بھی لگا سکتا ہے کوئی, ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں ٹنڈ کرانے کے بعد یہ عمرے والے کی, وہ یہ سب مطلب کرتا رہے. پھر جب حج کا احرام وہ 7 تاریخ کو اب تو ہونا چاہیے, 8 کو تو رش بہت بڑھ جاتا ہے, 7 کو, اور جتنا جلدی حج کا احرام باندھیں گے اتنا ثواب جلدی شروع ہو جائے گا, جبکہ پابندیاں نبھا سکتا ہے. جیسے کہ عمرہ کرتے ہی بھلے اسی دن اسی لمحے حج کا احرام بھی باندھ سکتا ہے, باندھ لیا حج کے احرام کا، اس کا ثواب شروع ہو جائے گا. لیکن چونکہ پابندیاں بہت ہوتی ہیں اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ سستی کر جاتے ہیں، احرام کی پابندیاں نبھانا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کہ اب حج کا احرام، یہ حج کے 7 تاریخ کو باندھ لے اس طرف، وہ حج کا احرام ہوگا. پابندیاں اس کی بھی شروع ہو گئی، جو عمرے کے وقت پابندیاں لگی تھی احرام کی.
اب انشاءاللہ جدہ ایئرپورٹ پر اگر طیارہ اتر جاتا ہے، اب تھکن کافی ہو چکی ہوتی ہے عموماً، یہ دیکھا ہے، تو اب وہاں عموماً تاخیر ہوتی ہے بس معلم کی آنے میں، حاجیوں کے بھرنے میں، سامان لوڈ ہوتا ہے، تو وہاں حاجیوں کو بڑا بے صبری کرتے ہوئے دیکھا، اور کچھ کر نہیں سکتے تو آپس میں شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو نظام ٹھیک نہیں ہے، انداز ٹھیک نہیں ہے، کتنی دیر ہو گئی ہے. اچھا ایک اور چیز بھی حضور یہ دیکھی کہ جب بس میں بیٹھ گئے، یہ جہاز میں بھی ہوتا ہے لیکن بس میں میں نے زیادہ دیکھا، کہ اب اتنے تھک گئے کہ اب نماز کا وقت بھی آتا ہے نا، تو اب بس میں کہتے ہیں یار اب کہاں نماز پڑھیں گے، تو بعض اوقات معاذ اللہ نماز قضا ہو جاتی ہے. وہ ڈرائیور سے ضد بھی نہیں کرتے گاڑی روکنے کی، اور ایسی جذبہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی مل کے کہے کہ بھائی گاڑی روکیں، چلو مکے پہنچ کے پڑھ لیں گے. تو جہاز میں ہیں یا بس میں ہیں، نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا یہ ذرا ارشاد فرمائیں.
دو الگ سوال ہو گئے نا،
جی تو وہ جو بے صبری والا معاملہ ہے اور خاص طور پہ نماز. تھکن اتنی ہوتی ہے کہ جہاز میں سو جاتے ہیں یا بس میں بھی سو جاتے ہیں تو نماز چلی جاتی ہے بہت سو کی.
اول تو یہ کہ جیسے کہ یہ بیگیج اٹھا اٹھا کر ہوائی جہاز سے اور پٹوں سے اٹھا کر یہ لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، خود دم ڈھیر لگاتے ہیں، تو اپنے بیگیج کے پیچھے آپ کو بھاگنا چاہیے یا نمائندہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اس نے رکھے کام، میں انجان حاجی جو نہیں پریشان ہو جائے
رہی ہے
کہ میرا بیگ گیا کام، یہ بالکل آپ کی سنیں گے نہیں، آپ کو سانس بھی نہیں لینے دیں گے اٹھا اٹھا کے، ورنہ تو وہاں پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے بیگ سے. یہ ہوتے اسی تنخواہ پر کہ ان کو فوراً بیگ اٹھا کر لے جانے ہیں، یا وہ دیکھتے ہیں نتا ہو وہ آلہ مالا سب مکس کر دیتے ہیں یوں اپنے بیگیج. پھر یہ جیسے آپ پاکستان کے ہیں تو پاکستان کا یا جھنڈا لگا ہوگا، تو وہاں پاکستان کے جھنڈے کے پاس آپ ہندوستان کے وہاں جھنڈا لگاؤ، اس کے باقاعدہ وہاں مطلب شعبے بنے ہوئے، تو وہاں جا کے یہ ہے نا ڈھیر کر رہے ہیں.
بالکل ایسا ہی،
تو یہ آئے آزمائش، واقعی آزمائش. اگر حاجی فرسٹ ٹائم جا رہا ہو اس کو تجربہ نہ ہونا اور ہو بھی اکیلا تو یہ اس کے لیے بہت آزمائش ہے، اس لیے وہ اس کا تھوڑا دھیان آپ کو رکھنا ہوگا.
ماشاء اللہ،
خدا نہ خاصا سامان آپ کا گم ہو جائے تب بھی بے صبری نہیں کرنی کہ آپ خود تو نہیں گم ہوئے نا، سامان ہی گم ہوئے نا. جب آپ سلامت ہے تو انشاءاللہ سامان بھی
سامان کے لیے
مل ہی جائے گا.
ایک احتیاط ضروری ہے کہ اگر آپ بس میں جا رہے ہیں اور جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بس میں بیٹھیں، آپ اس وقت تک بس میں نہ بیٹھیں جب تک آپ کو یہ اطمینان نہیں ہو جائے کہ آپ کا سامان اس بس میں لوڈ ہو چکا ہے. آپ اس کو کہیں میں مجھے میرا سامان دکھائیں پہلے، وہ آپ کو سامان دکھانے کے پابند ہیں. آپ کسی بس میں بیٹھ گئے اور سامان کسی بس میں چلا گیا تو پھر آپ کے لیے بڑی آزمائش ہو جائے گی. تو جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پہ آپ اترے، آپ نے اپنا سامان بیلٹ سے اٹھا کر ٹرالی میں رکھا، جیسا امیر سنت فرمایا ٹرالی لے کر باہر نکلیں گے، وہاں معلم کے لوگ آپ کی ٹرالی سے سامان ایک بہت بڑی ٹرالی میں ڈال دیں گے، اور اب جب وہ لے کر پاکستان کے حاجیوں کے لیے پاکستان کے جھنڈے والے کاؤنٹر یا ایک لانچ کی طرف جائیں گے تو آپ نے اس ٹرالی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ سامان کدھر رکھا ہے. اب جب بس میں آپ جائیں گے تو اپنا سامان اب بس میں.
آج آپ کو تجربات کی روشنی میں وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے نا تو وہ پھر آگے کے معاملات میں آپ اتنے پریشان اور عجیب آپ کی کیفیت ہو جائے گی. تو یہ سارے مطلب کہ یہ سارے سفر کے سمجھے کہ اصول و ضوابط بیان ہو رہے ہیں کہ
وہاں لوگ کچھ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ مکے پہنچے سامان پیچھے آ جائے گا، آپ مت جائیے. اگر آپ نے آدھا ایک گھنٹہ وہاں اس ایئرپورٹ پہ اسٹے کر لیا نا کہ میں اپنے سامان کے بغیر نہیں جاؤں گا، تو وہ آپ کو سامان ڈھونڈ کے دیں گے، آپ کی بس میں لوڈ کروائیں گے. وہ ایک گھنٹے کا آپ کا اسٹے آپ کو کئی گھنٹوں بلکہ کئی دنوں کی تکلیف سے بچا لے گا، تو یہ خیال کرنا.
اچھا یہ ہے کہ بیگیج کھول کے اب کسٹم ہو رہا ہے نا؟
جی نہیں، اب عرب شریف میں عموماً جو ہے نا مشین کے ذریعے کسٹم ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے وہ سنگوا لیتے ہیں پھر وہ بیلٹ سے نکال دیتے ہیں.
ضرورت ہوتی تو کھول،
بہت شاز ہوتا، ہو سکتا ہے.
تو اپنا مطلب یعنی کہ لاک وغیرہ جو ہے چابی یہ آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے، کہ پہلے جو تماشے دیکھے میں نے کہ وہ چابی آپ کو نہیں ملی یا لاک نہیں کھل رہا تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یہ بڑے بڑے انہوں نے وہ کینچے رکھے ہوتے تھے وہ کاٹ ڈالتے تھے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، یہ اللہ کے مہمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے سبھی کو. इसलिए अपनी ये एहतियातें आपने जरूर करनी है।
कह रहा हूँ हाजियों को अब क्या करना है, ताखीर हो रही है, बस नहीं जा रही है।
हाँ, तो वो एक पानी का बोतल रखते ना, सब्र के कुछ जाम एक बोतल में महफूज रखे, भर भर के पी लिया करें। आप बड़बड़ करेंगे, कुड़कुड़ करेंगे, ऐसे कुड़कुड़ कर रहे होते हैं, इनकी भी चलती थोड़ी है कुड़कुड़ करने वालों की, अपना ही बेचारे मतलब नुकसान कर रहे होते हैं।
सफर शुरू हुआ है, लड़ाई
सब्र का सवाब कमाए, वो तो सफर हज है।
ये माए सब्र का बोतल मिलता किधर है?
चल मदीना के काफिले में।
ये होता
क्या? ये वैसे ही मैंने वो कहा, हमारे अंदर भी मेरे ऐसे बेसब्रे तो होते ही हैं।
अच्छा, अब नमाज हुजूर बस में?
नमाज हमने ऐसे ऐसे हालात में पढ़ी है यार, रुकनी गाड़ी रुके, पानी के मसाइल, ये मसाइल, बस जाती हो तो चली जाए, नमाज नहीं जानी चाहिए।
और बस नहीं जाएगी हाजी को छोड़ के, ये याद रखिएगा। अगर हाजी खड़े हो गए ना कि हमने,
एक भी हाजी कम हो गया ना, बस वाले को उल्टा लटका देंगे कि गया खा गया।
आप भले आप बस नहीं जाएगी, आप कह रहे हैं एक हाजी खड़े हो गए, अब एक हाजी है
वो यही होता है कि भाई पढ़ लेंगे ना वहाँ जाके,
एक ही हाजी है जो खड़ा हो गया, बाकी हाजी बोलते हैं तू बैठा रहे ना, तेरा मसला
सफर है, सफर में तो कोई मसला नहीं है, वहाँ जाके पढ़ लेंगे।
फिर लैंग्वेज देखे ना, सबके सब जो है ना एक ही जबान वाले बस में हो ये जरूरी नहीं होता। अब हम तो जनरल बात कर रहे हैं, दुनिया में देखा सुना जा सकता है, ठीक है ना। तो अब ये कि अब एक हाजी खड़ा हो गया, अब नहीं रुक रही, तो उसके लिए क्या मतलब, उसको भी तो रास्ता तो बताए ना कि अब देख दो हाजी खड़े हो गए और बस रुक ही नहीं रही है, दूसरे हाजी लिफ्ट ही नहीं करा रहे, वो उठा रहा है उठो,
तो अल्लाह माफ करने वाला है, सफर है वहां जाके पढ़ लेंगे।
क्या प्रॉब्लम है, हर चीज का प्रॉब्लम है। हमारे कहने पर अगला समझ गया कि मैंने बस नमाज नहीं जाने देनी, हमको इधर समझा दिया कि बस
बस वाले रोक देंगे अगर।
हाँ, मतलब ये कि वो क्या करेगा, बस ड्राइवर के पास बैठ जाए और उसको मतलब के समझाए, दो चार लोगों को जमा करे, यानी थोड़ी उसको कोशिश करनी पड़ेगी अकेले आदमी को भी।
हो जाएगा, हो जाएगा।
अगर अकेला आदमी भी कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसे मतलब मंजिल मिल जाएगी और इसकी वजह से ताजाने कितनों की नमाज बच जाएगी। यार
मेरा तजुर्बा है, मदीने शरीफ हम जा रहे थे हज के बाद, ट्रक में जा रहे थे।
वो किस में जा रहे थे?
ट्रक में,
ट्रक में, सुभान अल्लाह,
बकरियों के ट्रक में
मदीने।
हाँ,
ये बहुत पुरानी बात होगी।
जी हाँ, तो अब वो मैंने अतराफ पे जो भी हाजी वगैरह होते हैं इनसे, यार वो नमाज के लिए अपने को रोकना है करना है वगैरह, कहा होगा भारत जो भी हो,
ये ट्रक
सन 80 का वाक्य है,
ये सीट वाला नहीं होता ना ट्रक,
सन 80 का वाक्य है ये,
तो एसी भी नहीं होगा।
जी
एसी भी नहीं होगा उसमें,
सीट ही नहीं थी तो एसी कहाँ से आएगा। तो उसमें अब फजर का वक्त करीब आ गया, अब मैं लोगों को जैसे नहीं लोगों को बोला पता नहीं, मैं ट्रक वाले के उस ड्राइवर के पास गया, मैंने उसको जोर जोर से पीटना शुरू किया
पीछे से,
एबिन उसका पीटना शुरू किया मैंने पीछे से, उसने रोक दिया घबरा करके, क्या हो गया, और मैं देख लिया था उजाला हो गया, फिर मैंने सलाह 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 करके नारे लगाने शुरू कर दिए, नमाज 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 सलाह सलाह वहां बोलते, तो वो ट्रक से कौम उतरी, अब मेरे पास आबे जमजम था, लको दक से रहा कुछ भी नहीं, तैयम मुमजाइश था वहां माहौल इस तरह का, सामने अतराफ में कहीं पानी कि कोई उस निशान नजर नहीं आ रहा था, नामो निशान लको दक से रहा, तो मेरे पास था हबे जमजम शरीफ, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने पैसेंजर को बोला मैं नहीं दूंगा आप लोगों को कि हबे जमजम है, और मेरे लिए तो ये मुमजाइज नहीं है, मेरे पास हबे जमजम है, मैं तो इससे वजू करूंगा और आप लोग तयम्मुम कर लें अगर पानी नहीं है जैसे भी, तो इस तरह मतलब ये कि हम लोगों ने वहाँ नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार वो 83 अब ये इन याद नहीं, अभी पुराना वक्त है, मैं हज से वापसी पर अब वो जद्दा शरीफ जुदाई के बाद आया सेप्टको की बस में, अब हज के बाद नमाज का जज्बा जो हाजियों का ऐसे ही हो जाता है, हिसाब किताब कमजोर पड़ जाता है। अब मैंने मतलब वो जब फजर का वक्त आने लगा, मैं देखूं उजाला हो रहा है, मैंने چند حاجیوں کو اطراف میں بولنا شروع کیا, نماز کا وقت ہو گیا, بس رکوائیے, بس رکواتے ہیں. یار میرے کو یقین مانے, ایک نے بھی لفٹ نہیں کرائی, ایک نے, آدھے بندے نے بھی لفٹ نہیں کروائی فجر کی نماز کے لیے. اب میں اجالے دیکھوں, پھر میں گیا ڈرائیور کے پاس, میں نے کہا صلاح یا لارو آپ کو حیرت ہوگی, مجھے کہا چل بھاگ, میں اکیلا تھا نا, وہ یونیٹی کا اثر پڑتا ہے, وہ چل جا میں آ جاؤں. دو تین بار یہاں میں آسمان کو دیکھوں, اجالا ہوتا جائے, میں رو تو رویا نہ جائے. اور اب میں کروں کیا, میں اس طرح بیٹھ کر کیا آج فجر کی نماز قضا کروں گا, مجھے اب کیا ہوگا میرا, یہ تو کوئی بھاسا نہیں سمجھتا. اور یہ حاجی بھی پتا نہیں کیا ہو گیا ان کو, یہ نماز کے لیے بھی لفٹ ہی نہیں کروا رہے میرے کو, ساتھ دینے کے لیے ایک لفٹ ساتھ نہیں دیا. تو دو بار تین بار میں اس کے پاس گیا, اس نے اللہ رو کر کے مجھے بھگا دیا. پھر اب میں اپنا پانی کا بوتل تو ساتھ رکھتا تھا پینے کے لیے, اکیلا تھا میں, اب پانی کا بوتل تو تھا مگر وہاں وضو کرنے کا تو ماحول نہیں تھا نا بس میں, اب میں کیا کروں. اب وہ تیمم کے لیے کوئی پتھر یا مٹی کی جنس بھی نہیں تھی, بہرحال جوں توں میں نے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے ترکیب کری. ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ نمازی کی صورت بنا لے, نماز کی صورت بنا لیے, یعنی وہ نیت نہیں کرے گا نماز کی, ویسے ہی وہ نماز کے ارکان ادا کر لے, کیونکہ یہ اس وقت مجبور ہے اور یہ نماز نہیں ہوگی اس کی, لیکن ایک صورت بنا لی ہے اس کا طریقہ ہے. خیر میں نے جو میرے کو اس وقت سمجھ آئی میں نے کی. اب آ گیا جدہ شریف, میں تو اترا, اب وہ آؤ دیکھا نہ تھا, میں نے وہ جو دیکھے جب نے کھینچ کے ڈالے فٹ پاتھ پہ اور فوراً بوتل سے وضو کیا اور میں نے نماز پڑھی, ٹائم نوٹ کر دیا. پھر جب میں جہاں اپنے دور اتر گیا تھا, مجھے سلکا ہی نہیں پڑ رہا تھا, میری نماز ایک بار کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے کو, میرے کو اس اسٹا پر تو اترنا بھی نہیں تھا, تھا بھی پہلی بار, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, نہ موبائل فون کا وہ دور تھا, کچھ بھی نہیں. اب میں اتر گیا, اب کیا کروں. تو اب میں نے وہاں نماز پڑھی اور ٹائم نوٹ کر لیا. اب پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ, اب کہاں جاؤں. اب خدا جانے پوچھ کر پاچھ کر کس طرح بھی میں ٹھوکرے کھاتا ہوا اپنے دوستوں کے یہاں میں پہنچا. کیلنڈر میں میں نے ٹائم دیکھا, الحمدللہ میرا فجر کے فرضوں کا سلام ٹائم کے اندر پھرا تھا, الحمدللہ. تو یہ ایک بس وہ شوق. اس طرح اور بھی میرے نماز کے تعلق سے واقعات اکا دکا ہیں, مینا شریف وغیرہ کے, کہ کس طرح مطلب نماز کے مسائل ہوتے ہوں اور لوگ کس طرح نمازوں سے غفلت کرتے ہیں, جس کو بولو وہ بھی مطلب اپنی میں پڑا ہوتا ہے اور بس پڑتا ہے.
بس بابا یہاں ہے نا, یہاں یہیں سے بے نمازی ہونے کا جو نا ایک نیچر ہے, یعنی نماز یہاں بھی نہیں پڑھی گئی ہے, تو وہاں جا کر بھی پھر وہ ایک وقتی طور پر جذبہ ہونا, لیکن جس کو کہتے ہیں جنون کہ میری نماز جائے کیسے, ایسی کیفیت یہاں مطلب بالکل ہر طرح سے سہولت, مسجد بالکل گھر کے ساتھ, اور پھر بھی نماز کے ہوش نہیں ہوتا. تو اب ان حالات کے اندر تو وہ بالکل کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا, مگر یہ کہ نماز اگر جیسے جو بھی حج پہ جا رہے ہیں ابھی جب سفر باقی ہے, یہیں سے جیسے ابھی عبدالحبیب بھائی نے بھی بتایا, امیر سنت نے بھی اس معاملے میں جو توجہ فرمائی کہ آپ پیدل چلیں. میں ابھی چند دنوں سے میری روٹین ہے کہ میں اس وقت کنٹینیو کئی تھوڑی دیر تک پیدل چل رہا ہوں. اب عادت بنانی ہے کیا کرے ادھر,
وہاں چیک کر لیں, وہاں چیک
کہاں چلتے ہیں میرے کو بتاؤ نا یار.
وہاں پہ جہاں
آگاسی میں
نہیں, ایک لمبی جگہ میرے پاس,
میں تو اب یار چل بھی نہیں سکتا زیادہ یار.
تو میں اس وقت کنٹینیو پیدل چل رہا ہوں نا, ہاں پیدل چل رہا ہوں, پسینہ جب تک ٹھیک تھک جاؤں.
مکے میں آپ کی کارکردگی چیک کر لیں گے
انشاءاللہ.
اچھا بیگیج کے تعلق سے ایک بات رہ گئی وہ احتیاط کی, یہ اپنا لاک وغیرہ بیگ وغیرہ مضبوط ہونا چاہیے, کیونکہ یہ معلم کے دفتر پر بھی بیگیج تو پہنچتے ہیں ہمارے, تو یہ بدقسمتی سے ہر معلم کے جو خدام ہوتے ہیں ملازمین, یہ ولایت مآب نہیں ہوتے, اولیاء کرام نہیں ہوتے, یہ چوریاں بھی کر لیتے ہیں, بدقسمتی ہماری.
اب تو بابا معلم کے دفتر میں نہیں جاتے
جی,
اب معلم کے دفتر میں نہیں جاتے.
اچھا
جہاں رہائش ہوتی ہے وہیں جاتے ہیں
ڈائریکٹ پہنچا,
گاڑی والے کو پتا ہوتا ہے اس کو پرچہ دیا جاتا ہے,
اپنی نظر سے اجل نہیں ہوتے بگے
گاڑی میں اوپر ہوتے
گاڑی میں ہوتے
گاڑی میں ہوتے
گاڑی کے
ساتھ ہی ہوتا اگر ڈھیلا ڈالا ہو نا اور کوئی چیز سمجھ میں آ جائے نا تو اگلا جیب میں رکھ لے یہ امکان رہے گا تو اپنا مطلب جتنا ہو احتیاط جتنا نر سدا سکھی محتاط آدمی
آپ نے بس کی بات کی
وہ موضوع پورا ہو جائے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ پیدل چلنا پڑے گا تو آپ ابھی سے چلنے کی عادت بنائیں تو مجھے میری بے نمازیوں کو درخواست ہے کہ اب آج ابھی اسی وقت سے نماز کی عادت ڈالیں اور نماز کی عادت ڈالیں آپ سوچئے کہ یار وہاں جا کر بھی نماز اگر خدا ناخواستہ کوئی چھوڑتا ہے تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے تو نماز تو فرض ہے تو آج ابھی اسی وقت ہے حج پہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے جو بھی مطلب کہ عاقل بالغ ہے تو نماز جس تو فرض ہے اس کو پڑھنی ہے تو صرف یہ نہیں کہ یہ تو بہت مین چیز ہے پھر نماز سیکھیں ابھی وقت باقی ہے جن کا ابھی سفر نہیں ہوا فیضان نماز کورس کریں جیسے رفیق الحرمین آپ پڑھ رہے ہوں گے اگر پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اب نماز کے احکام کتاب پڑھیں نا کہ لوگوں کی نمازوں کے کتنے مسائل ہیں یار
جی جی آپ صحیح فرما
اب چند صفحے ہیں میں نے الگ کئی دفعہ میں نے پڑھا ہے لیکن نارملی میری کوشش کی عادت کی ہے کہ سفر میں جب بھی نکلو نا مسافر کی نماز کا طریقہ یہ چند صفحے ہیں یہ رسالہ میں پڑھ لوں یہ نارملی میں میری میں نے رہی عادت ہے وہ پڑھ لیں مسافر کی نماز کا طریقہ
اب اس وقت جو عزیز سوال کر رہے ہیں ہر ایک اپنا شیڈول بتا رہا ہے میں مکے کو فلاں تاریخ کو پہنچ رہا ہوں مکہ مکرمہ میں فلاں تاریخ کو پہنچ رہا ہوں قصر پڑھوں گا یا پوری پڑھوں گا میں نے مینا کو جانا ہے اس سے پہلے میرے اتنے دن مرنے ہیں واپسی میں اتنے دن مرنے ہیں یعنی ہر حاجی کو یہ سوچال درپیش ہے تو اس کے مسئلے پتہ ہونا بھی ضروری ہے
اور یہ بڑا آسان ہے کہ مسافر کی نماز رسالہ پڑھ جاتا ہے
مختصر اتنا حاجی عبدالعبی میرا خیال ہے چند صفحے ہیں کوئی 12-15 صفحے کا یہ رسالہ ہے مسافر کی نماز کا طریقہ ہے تو موبائل فون میں میں کہتا ہوں ابھی اگر کوئی مکے مدینے میں سن رہے ہیں کہیں بھی سن رہے ہیں نا آپ اپنے موبائل فون پر دعوت اسلامی کی لائبریری میں جائیں ویب سائٹ پر وہاں مسافر کی نماز کا طریقہ ڈاؤن لوڈ کریں اور ابھی سب کو اس کا مطلب لنک سینڈ کر دیں ہر طرف سفر ہی سفر ہو رہا ہے مگر نماز کا طریقہ وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ یہ سارا الحمدللہ لکھا ہوا ملا ہے
یہ جو بس کی آپ نے بات کی تھی یہ ایسی کیفیت جہاز میں بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں اٹھنے دیتے باتھ روم کی طرف جانے میں سیٹ بیلٹ بندوا دیا ہے نماز کا ٹائم اب کم رہ گیا ہے تو اگر اپنے ساتھ کوئی چھوٹا سا ٹائل کا پیس پتھر تو لے جانے نہیں دیں گے لیکن چھوٹا سا اگر ٹائل کا پیس جو ہوتا ہے جو تو وہ تیمم کے لیے ہمیں بڑا کام آ سکتا ہے تو اگر یہ اپنے ساتھ رکھیں تو یہ بس میں جہاز میں جب ایسی کیفیت ہے کہ آپ اتر بھی نہیں سکتے جہاز رک بھی نہیں سکتا اور آپ وضو بھی نہیں کر سکتے تو یہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے تیمم کر کے نماز پڑھنے کے لیے
ماربل کا کوئی شو پیس
ہاں ماربل کا شو پیس ہو جائے بہت
اگر اس پہ پالش کر دیتے ہیں پالش والا جو ہے
پالش والے ماربل سے ہو جائے گا تیمم
پلاسٹک نہ ہو
پلاسٹک نہ ہو تو جو ٹائل میں بابا پیچھے ایک اور پیس ہوتا ہے اگر پالش والی ٹائل بھی ہے تو اس کے پیچھے بغیر پالش ہوتی ہے تو تیمم میں آسانی ہو جائے گی
اصل وہ عام پتھر لیں گے نا تو وہ تو
آزمائش وہ منع کرتے
ہیں کیوں کس کو مارے گا بھائی
چھوٹا سا پیس ہو جو بیگ ڈائری کے اندر بھی آ جائے اس طرح کا اچھا حضور اب مکے شریف
سب میں ایک اچھا بات فرما رہا نمازوں کی مینا کے اندر قیام ہے 10-11-12 مینا میں قیام کرنا ہے اب جن کے ہوٹل عزیزیہ میں ہوتے ہیں اب ایک طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ جی میں دن گزارا ہوں رات گزارا ہوں وہاں چلا جاؤں اس طرح کے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں اور جب ہوٹل پورا بھرا ہوا ہے گیما گیمی ہے پھر بھی ایک ماحول بنا ہوتا ہے نماز کا لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھا گیا کہ جو لوگ جاتے ہیں اس طرح 2-4 لوگ چلے گئے ہوٹل میں اب کوئی اٹھانے والا نہیں ہے تو ان کی نماز بہت قضا ہو رہی ہوتی ہے
نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اچھا صرف ان دنوں میں نہیں عزیزیہ میں جب حاجی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں نا تو اب گھر کمرے میں کوئی اٹھانے نہیں آتا اب رات کو 2-3 بجے گھوم پھر کے یا چلے حرم سے ہی واپس آئے تو الارم رکھنے کی پاکستان میں بھی عادت نہیں تھی تو وہاں بھی لوگوں کی نمازیں قضا ہوتے دیکھا تو فجر کی نماز یا جو بھی نماز ہے اس کا احتیاط ہمیں خود ہی کرنا ہوگا اور مدیران شورا جس طرح فرمایا کہ یہیں سے نماز کی عادت ڈالیں
بلے کی ڈائریکشن کے بھی وہاں مسائل ہوتے ہیں
جی بالکل ایسا اب مکہ شریف پہنچ گئے حضور اور اب ایک دو طبقے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جو میجورٹی ہے جو زیادہ ہوتے ہیں کہ بھائی احرام اتارنا ہے بھائی بھلے حالانکہ اس کو گھر سے چلے ہوئے مکے اپنے ہوٹل پہنچتے کیلکولیٹ کریں تو 15-20 گھنٹے ہو چکے ہیں سفر کرتے کرتے تھکن بھی بعض اوقات تھک گئی ہوتی ہے لیکن چونکہ احرام جب اترے گا جب عمرہ ہوگا تو ایک تعداد تو وہ جو کہتی ہے بس سامان رکھو اور ابھی چلو عمرہ کرنے اور پھر مجھے یاد ہے ایک بار مسئلہ ایک شخص نے پوچھا تھا مفتی صاحب سے کہ میں طواف کرتے کرتے سو گیا تو بتائیے کہ مجھے چکر ہی نہیں پتا کتنے تو چلتے چلتے ہی سو گیا اس کی تھکن کا یہ عالم تھا تو ایسی کیفیت میں طواف یا عمرہ کرنا چاہیے یا کچھ دیر آرام کر کے فریش ہو کے پھر حاضری کو جانا چاہیے؟
اندر چھوڑے کے جو ماننے خوشو جو بھی معاملات ہیں جو دل جمعی میں دل لگنے میں رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونی چاہیے. ہم لوگ بھی کیا تھوڑا سو لیتے ہیں آرام کر کے کھا پی کے سو کر مزے سے فریش ہو کر.
لیکن سونے میں بھی نماز کا تو خیال رکھیں گے نا؟ سونے میں بھی نماز کا خیال تو رکھیں گے نا؟ اگر سو گئے تھکے ہوئے اور نماز چلی جائے کسی کی,
نماز کیسے جائے گی؟
مطلب
ایک سوال ہی عجیب سا لگتا ہے, نماز چلی جائے گی؟
کیا بات ہے,
نماز بری عادت ہے, جاتی ہے, نماز تھوڑی جاتی ہے.
کیا بات,
جانے کے لیے بری عادت ہے, نماز تھوڑی ہے. اچھا یہ اس میں ایک عشق کی بات یہ کروں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حجت الوداع, جب مکہ مکرمہ سے پہلے گاؤں تھا زو توا, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر کہ سورج وہاں غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے وہاں قیام فرمایا, سب وہیں رکے, اور یہی علماء نے لکھا کہ تاکہ صبح و فجر کی نماز پڑھ کے مکے جائیں گے تاکہ ایک ذوق و شوق کے ساتھ مسجد الحرام میں جانا ہو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ہمیں مطلب کہ یہ انداز اختیار فرمایا تھا کہ اس سے پہلے گاؤں تھا اس گاؤں میں رک گئے تھے اور وہیں رات قیام ہوا تھا.
یہ بھی ہے کہ وہاں آپ نے غسل بھی فرمایا
صبح و فجر میں
اور احرام کی چادریں بھی تبدیل فرمائی.
احرام کی چادریں تبدیل کی جا سکتی ہیں, کر سکتے ہیں؟
ابھی عرض کیا کہ 12,000 سالوں سے کیا طریقہ سیکھنے کو ملا ہے.
ماشاءاللہ
احرام کی چادریں بھی تبدیل فرمائی اور پھر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے.
نہیں, اگر کوئی شخص مکہ پاک میں جاتا ہے اور چاہتا ہے میں ابھی میلہ ہو گیا احرام تو نیا پہن لوں تو حرج ہے اس میں یا کیا کہیں؟
حرج تو کوئی بھی
نہیں, حرج نہیں ہے,
بلکہ وہ
حرج میرا
بدل دینا چاہیے.
اب اگر حرج میں
میلہ تو نہیں ہونا چاہیے,
میلہ کچیلا حاجی
تھا. دوسرا جو احرام باندھا تھا اب جو دوسرا وہ خوشبو والا نہ ہو
کرنے جا رہا تھا.
ابا یہ مشہور ہے نا میلہ کچیلا حاجی اللہ کو پسند ہے, پھر تو احرام بدلتے رہیں گے روز لوگ
جان جان کے اپنے آپ کو کوئلے بھوس لو.
جان جان کے نہیں لیکن اگر ہو گیا میلہ
تو پہلے سفر اس طرح کے ہوتے تھے تو میلہ کچیلا آدمی ہو جاتا تھا. اب تو ہر ایئر کنڈیشن مینا کے خیمے ایئر کنڈیشن ہو گئے,
عرفات کے خیمے
عرفات بھی ایئر کنڈیشن ہو گئے. ہم نے تو وہ جو دھوپوں میں یار وقت گزارا ہے نا یار, مزے لیے دھوپوں کے کسی دور میں. اب تو مطلب بہت وی آئی پی آ جائے یار, تو اب کہاں میل اور کہاں کا کچیل. لیکن یہ حدیثوں میں تو موجود ہے تو انڈرسٹوڈ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایسے سفر اونٹوں پر گھوڑوں پر پیدل کہ بندہ میلا کچیلا ہو جاتا تھا. سو جی نہ کہ اب یہ کہ ایئر کنڈیشن میں پڑا ہے اور اپنے کوئلے رگڑتا رہے اور گندا اپنے آپ کو کرتا رہے تو وہ تو سنت تنظیف صفائی تو سنت ہے, وہ تھوڑی اٹھ جائے گی. حاجی سے
مفتی صاحب یہ کہا جا سکتا ہے جیسے اس پورے سفر میں 6 راتیں 8 راتیں سفر کر کے جو حاجی کا حال ہوتا ہے تو وہ جو اس کے مٹی گرد غبار تو اس کو اپنی اس کیفیت پر بھی ناز ہو اور اس کیفیت پر بھی ایک سرور محسوس کرے تو اس کے لیے گویا کہ جیسے کہ یہ ارشاد کہ میلہ کچیلا حاجی اللہ کو پسند ہے کہ وہ اپنی حالت دیکھ کر بھی اس کو اپنی حالت پر بھی گویا کہ ایک اچھا فیل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری حالت پسند ہوگی. جس سے بابا روزے کی حالت میں جو روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اس کے لیے کتنی پیاری.
اصل میں احرام کا ایک فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عجز اور عاجزی اور انکساری اس حیثیت پر حاجی نکلتا ہے اپنے گھر سے. تو انکساری کے تعلق سے جتنی عادتیں اور جتنی کیفیتیں ہوں گی سارے کے سارے محبوب ہوں گی.
حضور ایک اور عموماً ہم نے دیکھا کہ پہلی خاص طور پہ جن کی پہلی حاضری ہوتی ہے اب وہ جب حرم پاک کی طرف چلے, پہلی بار زندگی میں مکہ شریف پہنچے تھے, اب ہوٹل سے حرم تو چلے گئے مگر واپس ہوٹل حرم سے ہوٹل نہیں آ سکے کیونکہ نہ ہوٹل کا کارڈ لیا نہ اس کا راستہ پتا تھا, حرم کے دروازے سارے ایک جیسے ہیں, گئے ایک راستے سے گزرے دوسرے راستے سے. ایک بار میں حرم شریف سے باہر نکلا, ایک بوڑھی خاتون زاروں کتار رو رہی. اچھا ان کو اردو یا پنجابی آتی تھی اور ان سے لوگ باتیں کر رہے تھے, وہ عربی میں باتیں کر رہے تھے. میں گیا, میں نے کہا کیا ہوا ماں جی؟ وہ کہتی میں جس میں آئی تھی تو بلڈنگیں تھیں, واپس آئی تو بلڈنگ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا ماں جی بلڈنگیں نہیں ہٹی ہیں, آپ کسی اور دروازے سے باہر چلی گئی ہیں. اب نہ اس بیچاری کے پاس کارڈ نہ اس کے پاس کسی کا فون نمبر. تو سمجھ یہی آتا ہے کہ اپنے ہوٹل سے نکلنے سے پہلے پہلی بار آپ ہوٹل کا کارڈ لیں. ہر ہوٹل کے کارڈ کے پیچھے ہوٹل کا نقشہ ہوتا ہے. آپ کے گھر آپ کے ساتھ خواتین ہیں, اسلامی بہنیں ہیں یا بچے ہیں, سب کو ایک ایک کارڈ دے دیں. ہوٹل والا جتنے کارڈ مانگے وہ دے دے گا تاکہ سب کے پاس کارڈ ہو, کوئی بھی مس ہو جائے تو وہ بتا دے مجھے ادھر جانا ہے. ورنہ پہلی باری میں بچھڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات پھر وہ پہلے ہی سفر میں اتنا خوف بیٹھ جاتا ہے کہ وہ دوبارہ حرم جانے میں بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ کھو جاؤں گا. تو یہ میرا خیال ہے اس بارے میں.
یہ تو ایک تعداد ہے جو بےچارے گھپ جاتے ہیں.
بالکل ایسا ہے.
ایک مشورہ اور بھی ہے
پھر یہ کہ پولیس والوں کو یہ بےچارے بولتے ہوتے ہیں, پولیس والے بھی یہ آرابی ہوتے ہیں, دیہاتی ہوتے ہیں, یہ حج کا اسپیشل پیکج ہوتا ہے, تو ادھر ادھر تو دیہاتوں سے یہ اٹھا کے لے آتے ہیں پولیس والوں کو, ان کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا ہوگا, یوں کہہ سکتے ہیں ان کو کچھ گلی ہوگا,
اپنا کارڈ رکھتے ہوں گے پولیس والے بھی,
کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. وہ کبھی مجھے تجربہ ہے نا, یہ کبھی میں بھی بچھڑا تھا جب سنستی میں, تو سکول عرب میں ہم ٹھہرے تھے پہاڑ پہ, تو ہم تو ایسے ہی وہاں کے عیسائی بھائیوں کے ساتھ, ہاں مینا میں وہیں بچھڑے تھے, تو پہاڑ پہ چڑھنا اترنا اپنے دیا سر, تجربہ تو تھا نہیں آسمائش تھی, خیر بچھڑے. اب وہ میں پوچھوں فین سکول عرب, پولیس والے کو پوچھوں تو کوئی بولے فوق, کوئی بولے تحت, کوئی بولے اوپر ہے, کوئی بولے نیچے, تو بتا ہی دیے
کچھ. تو یہ بہت ضروری ہے,
کئی اضلاع کی پولیس آتی ہے, یہاں بھی کوئی بڑا جلسہ ہوتا ہے تو کئی ضلعوں کی پولیس آ جاتی ہے, وہاں تو ملک بھر سے آتی ہے, ایسا تو ہے
وہاں تو ہزاروں ہزار وہ نفری ہوتی ہے, سیزن وائز ہوتے ہیں, باقی سارا سال نہیں ہوتی ہے.
کارڈ اگر آپ کے پاس ہو
پورے سال والے الگ ہوتے ہوں گے,
کوئی بھی ٹیکسی والا پہنچا دے گا, کوئی بندہ آپ کو پہنچا دے گا, پولیس والا بھی گائیڈ کرے گا, کارڈ ہونا چاہیے.
بڑھ کر ایک اور اگر احتیاط کر لی جائے, آج کل موبائل سب کے پاس ہوتے ہیں, وہاں جانے کے بعد پہلا عملہ کرنے سے پہلے اگر سم لے لیں نا سب کے سب,
بہت اچھا ہے,
اور آپس ہر ایک کے موبائل میں ڈال دیں, تو یہ ہوگا کہ کوئی ایک گم گیا ہے, اب جو گما ہوتا ہے بےچارا اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کچھ بھی,
نمبر آپ کے پاس شیئر ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور سم لینے کے لیے بھی میں آپ کو ایک احتیاط بتا دیتا ہوں کہ اگر چونکہ ابھی آپ حاجی کیمپ پہ جب اتریں گے نا, تو آپ کی بس آنے میں سامان لوڈ ہونے میں جدہ ایئرپورٹ پر ٹائم لگے گا, جدہ ایئرپورٹ پر ہی موبائل کے کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, آپ وہیں سم لے لیں, کیونکہ مکہ شریف پہنچنے کے بعد سم کے لیے آپ کو ڈھونڈنا بھی پڑے گا, وہاں رش بھی زیادہ ہوگا, تو آسانی اسی میں اگر موقع ہو, بس میں تاخیر ہے تو آپ جدہ ایئرپورٹ پر ہی سم لے لیں. حضور عمرہ کرنے حرم شریف کے اندر پہنچ گئے الحمدللہ, کعبے پر اللہ نصیب کرے پہلی حاضری بھی ہو گئی, اب طواف کے دوران کیا احتیاط کریں, حجر اسود کے بوسے کے لیے کیا احتیاط کریں, جی تو چاہتا ہے کعبے کے قریب ہو کر طواف کریں. اچھا وہاں ہم نے خود دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دھکا دے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, عورتیں بھی مردوں میں گزر رہی ہوتی ہیں, اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم عورتوں سے نہ ٹکرائیں, تو اب اس صورت میں کیا طواف میں احتیاط ہوں؟
ہزار ہے کہ پھر جب عورتوں سے بھی ٹکرانے کے مسائل ہیں تو کچھ دور سے کریں, ورنہ تو افضل یہی ہے کہ کعبے شریف سے اتنا قریب ہو, جتنا قریب ہوگا افضل ہے, لیکن یہ کہ کعبے سے گلا وغیرہ سے بدن ٹکرا ہی نہیں, اس کا اتنا فاصلہ ضرور ہے, ورنہ یہ جتنا قرب ہوگا تو وہ افضل ہے.
ٹھیک,
لیکن ظاہر ہے کہ عورتوں سے بھی تو بچنا یہ افضل ہی نہیں بلکہ لازم ہے, تو کہ عورتوں سے نہ ٹکرائے.
عورتیں کیا کریں پھر؟
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے انوار البشارہ میں لکھا ہے نا کہ عورتوں کو رات میں لایا جائے, کہ مطاف خالی ملتا ہے, 20-30 افراد ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا دور تھا, واپس ہو یار کیا رات کیا دن کیا صبح کیا,
20-30 ہزار ہوتا,
اب تو وہ رش 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 ہی رش ہوتا ہے. یہ اس دور پھر اعلیٰ حضرت کا دور تو کر بہت دور کا ہے, ام المومنین سیدت السودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے عرض کیا کہ وہ حج کر لیں, انہوں نے فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں, نفل حج کے لیے میں نہیں جاتی, پردہ میں گھر میں ٹھیک ہوں, تو یہاں تک یہ گھر میں ہی رہی کہ آپ کا جنازہ ہی گھر سے نکلا. اس وقت ام المومنین ایسا پاکیزہ دور, پھر بھی یہ مردوں کے اختلاط اس وقت بھی ذرا مرد عورت اکٹھے الگ الگ ٹائمنگ تو ہی نہیں طواف کے, تو یہ بچتی تھی, اور اب تو خدا کی پناہ عورتوں کا ذہن تھوڑی ہے, عورتیں مردوں سے زیادہ مردانہ وار, دھکا مار کے نکل جائیں گی,
بالکل دھکا مار کے نکل جائیں گی. اچھا یہ حجر اسود کا بوسہ تو بڑی سعادت کی بات ہے نا, تو اس کو بوسہ دینے کے لیے گئے تو اب دو چار دھکے ہمیں بھی لگیں گے, تو پھر دو چار ہمارے بھی کسی کو لگ جاتے ہیں, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے جائیں, اور خواتین بھی چاہتی ہیں کہ ہم بھی جائیں, تو وہ کیا کریں؟
سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہی بھیڑ کے وقت کے لیے لکھا ہے کہ نہ دوسروں کو دھکے مارو نہ خود دبو کچلو, اس وقت یہ کہ تمہارا یہی کیا کام ہے کہ تمہاری نظر حجر اسود اس جگہ کو دیکھ رہی ہے, چوم رہی ہے, کہ جس جگہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یقیناً لب مبارک ہونٹ مبارک لگے ہیں. اس لیے بھیڑ میں دھکم پیل میں تو جانا صحیح نہیں ہے,
طاقت دکھانے کا موقع ہی نہیں ہے.
اب وہ لوگوں کو کیا کہیں گے, بھائی حجر اسود کو بوسہ دیا کہ نہیں, حج کر کے آئے تو کتنے بوسے دیے, سوال پہلا. تو دوسرا تیسرا سوال یہی ہوتا ہے, ایک بھی بوسہ نہیں دیا, یہ کیسا حج کرنے,
چھوٹے باپ کا بن جائے اور کیا. میں بھیڑ تھی اس لیے میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو, اس لیے میں اندر نہیں داخل ہوا. وہ اپنے رفیع الحرمین کا حوالہ دے دے, اس میں یہ لکھا ہے کہ اس طرح بھیڑ میں داخل نہ ہو, تو میں نے اس پر عمل کیا. اب ذہن بنا ہوا ہو نا تو یہ سوالات کے جوابات کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن خود بچاروں اپنا ذہن نہیں. پھر لا یہ جھوٹ بولتے ہوں گے, یار میری طبیعت خراب ہو گئی تھی مجھے, تو یار دو دن تک تو میں بخار میں پڑا رہا.
اصل بابا کمرے میں رہتے ہیں نا پانچ چھ حاجی ہوتے ہیں, ایک حاجی کہتا ہے بھائی میں آج بوسا دے کر آیا, تم نے ابھی تک نہیں دیا, دوسرا کہتا میں تو تین بوسے دے دیے, تو اب وہ میں پھر کیسے صبر کروں, سارے کمرے والے نے بوسے دے دیے, میں ہی رہ گیا کلا.
اب بوسے تو دیے, ٹھوسے کتنے مارے یہ بھی تو پوچھو اس کو, اللہ کے مہمانوں کو. تو بغیر نہیں, واقعی دھکم پیل اور
بہت مشکل ہے,
لوگوں کو کونیاں چبائے بغیر, پاؤں کچلے بغیر اور کر کے, اس کے بغیر تو بہت مشکل ہے کہ ان دنوں حج کے سیزن میں.
مجھے اب عورت کو پھر کیا کرنا چاہیے ادھر, تو
عورت کو تو خواب میں بھی بھیڑ میں نہیں گھسنا چاہیے, وہ بوسا دینے کا خیال چھوڑ دے
آج کے دور میں تو بہت. اچھا حضور یہ ایک تصویروں میں چونکہ دیکھتے ہیں نا احرام کے جو پیکٹ ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھا ہے کہ سیدھا کاندھا کھلا رکھنا ہے, تو عموماً یہ دیکھا ہے کہ کئی حاجی تو یہیں پاکستان سے سیدھا کاندھا کھلا رکھ کے جاتے ہیں, تو یہ سیدھا کاندھا کھلا کر رکھنے کو کہتے کیا ہیں اور یہ کب کرنا ہے؟
اصل تصویر میں کندھا کھلا نہ رکھے تو پورا احرام پہنا دے تو احرام لگے گا نہیں. تو عوام پھر وہ بےچارے وہ تصویر کی پیروی کرتے ہیں, علماء کی پیروی کر نہیں پا رہے, تصویر گلے پڑ گئے ان کے, تو علماء کو پوچھ کر مسئلے سیکھنے چاہیے. تو کندھا صرف اس طواف میں کھولا جاتا ہے جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے, تو اور وہ ساتوں پھیروں میں نے کہ جیسے کہ عمرہ کے لیے گئے, تو اب یہ کہ جب وہاں پہنچے حجر اسود کے پاس, تو طواف کی نیت کرنے سے پہلے سیدھا کندھا کھول لیں, اب نیت کریں اور تھوڑا سر کے اسی طرح کہ آپ کا چہرہ جو ہے یہ کعبے کی طرف رہے گا, سر کے اور حجر اسود کی بالکل سیدھ میں ڈائریکشن میں آ جائیں, پھر تھوڑا اور سر کے سیدھات کی طرف. اب یہ کہ آپ یہ الٹے ہاتھ پر حجر اسود ہو جائے گا, اب آپ رائٹ ٹرن کر لیں تو لیفٹ سائڈ پر یعنی کعبہ شریف جو ہے وہ آپ کے ہوگا, اور یوں آپ نے طواف کر شروع کے تین پھیرے رمل کرنا ہے اور چار پھیرے نارمل چلنے ہیں, اور ان ساتوں پھیروں میں کندھا کھلا رکھنا ہے آپ نے, اور جب یہ سات پھیرے مکمل ہو گئے تو اب کندھا ڈھک لیں.
ٹھیک, سات پھیرے مکمل ہونے کے بعد کندھا ڈھک لیں یا آٹھواں استلام کرنے کے بعد کندھا ڈھکے؟
سات پھیرے مکمل ہوں گے تو آٹھواں استلام,
طواف جب بھی ختم ہو,
طواف کمپلیٹ ہوتے ہی,
طواف کمپلیٹ ہو گیا پھر آخری جو استلام ہے اس کے بعد کندھا ڈھک لے.
جی ایسے ہی
آٹھواں استلام, آٹھواں حجر اسود کا استلام, یہ استلام اس کو بولتے اشارہ کر کے جو کرتے نا, یا بوسا لینے کی سعادت ملی بھیڑ نہیں ہے تو بوسا لینے کے بعد آٹھواں یہ مطلب کندھا ٹک لیا.
طواف کر لیا, اب مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنے ہیں, مقام ابراہیم تو اب جو طواف کرنے والے ہیں اس کے درمیان ہی ہو جاتا ہے, لیکن اب مقام ابراہیم کے قریب پڑھیں گے تو بڑا ثواب شاید ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ چار آدمی پہلے طواف روکتے ہیں اور ایک کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو کیا بالکل مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھیں گے تو ہی ہوگی یا کہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟
نماز تو پوری مسجد الحرام میں ہو سکتی ہے, بلکہ پورے مکہ شریف میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, اپنے گھر آ کر بھی
حدود حرم میں,
گھر مکہ پاک میں تو پڑھ سکتے ہیں.
تو رکعت جو
نوافل حرم میں نا, پورے حرم میں ہے نا یا صرف شہر مکہ میں؟
حدود حرم میں,
پورے دنیا میں
طواف کے نوافل
واجب الطواف. یہ کوئی کال مل گیا آپ کو؟
نہیں, وہ لکھا ہوا ہے
مفتی بھی کال ہے.
افضل تو وہی ہے, وہی پڑھے جائے,
یعنی گھر پہ آ کر بھی واجب الطواف پاکستان آ کر بھی پڑھ لے تو چلے,
واجب ادا ہو جائے گا.
سر میں نے پہلی بار سنا. ماشاءاللہ آپ کی تحقیق مرحب.
لیکن عین مقام ابراہیم پر پڑھنے کے لیے کسی کو تکلیف دینے کی اجازت تو نہیں ہے نا؟
مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھے واجب الطواف کب؟ جب رش نہ ہو. لیکن یہ کہ مسلمان کو تکلیف سے بچانا اس کی بڑی اہمیت ہے. پھر یا تکلیف کے ساتھ ساتھ مسلمان کی عبادت, طواف جو وہ عبادت ہے, عبادت میں ایک عبادت کرنے والا دوسرے کی عبادت میں مخل نہ ہو. اب رش اتنا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا دھکا پڑے گا تو گر
جائے. بھی ہیں, گرتے بھی
ہاں, گر رہے ہوتے ہیں, گر رہے ہوتے ہیں, سنبھل رہے ہوتے ہیں, اٹھ رہے ہوتے ہیں, پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر ٹا کر کے دھکا مارا تو گرا. اب یہ اس میں کیسے خوشو خوشو آئے گا؟ اب یہاں قریب کا افضل کیسے افضل رہے گا سمجھ میں نہیں آتا. تو اب ذرا دور ہی پڑے جا کر, جس میں نماز میں تو خوشو تو اس کی جان ہے نماز کی.
جس طریقے سے طواف کے بارے میں حکم ہے افضل یہ کہ قریب ہو کر کرے, اس دیا میں تو دور ہو کر کرے, یہاں بھی یہی معاملہ ہوگا.
جی جی.
اور پھر یہ بھی ہے عبدالحی بھائی کہ طواف کرنے کے بعد نکلنا کہاں سے, یہ ایک بڑی الجھن ہوتی ہے.
جی جی.
اب وہیں سے نکل رہے ہوتے ہیں جہاں ختم ہوا ہے.
جی.
یہاں بڑی پیچیدگی ہو جاتی ہے اگر یہ بغیر نیت کیے تھوڑا آگے بڑھتے رہیں.
جی جی.
اور پھر آسان ہو جاتا ہے.
جی آسان.
لیکن نیت نہ کر لیں اگلے طواف.
ہاں نیت نہ کر,
نیت نہ کر لیں.
ہے یہ قافلے کا موقع سب.
جی.
کہ اکیلا آدمی نا, دو تین جیسے ہم دو چار ہوں اگر کر لیں نا, اب ہے مطلب کہ 15, 20, 25, 50, 100, 150 کا جو ہوتا, وہ جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, جو بعضوں کا ہاتھ میں چھتری ہوتی ہے جو ہوتا, اس نے جسے طواف ختم کیا نا, طواف ختم کرتے اس نے اس طرف سے نکلنا ہے
پیچھے
اپنا آؤ دیکھا نا تاؤ, اب قوم نے دیکھ لیا کہ چھتری کس کے ہاتھ میں ہے نا, ڈنڈا جس کے ہاتھ میں, جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہے نا, تو وہ پھر بھاج ایسا عجیب و غریب و ماحول ہوتا ہے اور اتنی لوگوں کو اور عمرہ کرنے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے.
مرد اور دونوں پسر.
اس میں اگر جس کو مطلب جس کو فالو کیا جائے, دو چار لوگوں کا تو رش کا اتنا پرابلم نہیں ہے, 25, 50, 100 کا جو مسئلہ ہوتا ہے, تو جس کے طواف ختم ہوا تو اب وہ خود ہی اگر یوں مطلب کہ آگے تھوڑا بڑھ کر نکل جائے.
اس پہ ایک اور بھی احتیاط ہے کہ طواف اگر آپ کا جب ساتواں چکر ہے نا, تو آپ ساتواں چکر بالکل بڑا کریں, یعنی بالکل اینڈ تک آ جائیں خود ہی طواف کرتے کرتے. اب لوگ ختم کرتے ہیں حجر اسود کے پاس, اور جب وہاں سے آپ کراس کریں گے تو سارے لوگ طواف کر رہے ہیں اور آپ کو سب کو چیر کر نکلنا پڑے گا. تو ساتویں چکر کو آپ تھوڑا سا اگر طویل کر لیں گے, بڑا کر لیں گے, اینڈ تک خود ہی آ جائیں گے, تو اب حجر اسود کو بوسا دیتے ہوئے آپ کا مطاف ختم ہو گیا ہوگا اور ایزیلی ایگزٹ.
ہم لوگ اسی طرح
آپ کے ساتھ ماشاء اللہ.
بالکل, بلکہ شروعات میں بھی میں بھول جاتا ہوں, شروعات میں بھی ڈائریکٹ حجر اسود کے پاس جا کر آپ شروع کریں گے نا تو بھی رش بہت ہوتا ہے.
یہ صحیح ہے.
تو تھوڑا پہلے سے آپ طواف کی نیت کیے بغیر طواف کرنے والے کو چلنا شروع کر دیں تو آپ آٹومیٹک حجر اسود تک پہنچ جائیں گے. اب وہ استلام کر کے نیت وغیرہ ہو رہی ہے, آپ سات پھیرے کریں شروع, یہ بھی آسانی ہو.
شارع ابراہیم کی طرف سے آیا ہے تو اللہ مولا تھوڑا سا پیدل چلے گا.
جی پیدل چلے گا,
چل کے پھر وہاں تک پہنچے گا.
اچھا حضور, اب سب ایک بڑی کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے آدھیوں کو, ایک سوال ایس ایم ایس پہ آیا پہلے اس کا جواب دے دیں کہ یہ سات چکر کیوں ہیں طواف کے, یہ تین نہیں ہے, پانچ نہیں ہے, سات میں کیا حکمت ہے؟
حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب پیدا فرمایا تو فرشتوں نے اللہ کے جناب میں اپنی خلافت کی حقداری کا اظہار کیا کہ ہم مطلب خلیفہ, اور یہ آدم کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے. پھر فرشتوں کو احساس ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہم کو نہیں بولنا چاہیے, اس نے جو کیا وہ واقعی درستی ہے, لیکن وہ جاننا چاہتے تھے. لیکن اس پر انہوں نے 7 سال تک عرش اعظم کا طواف کیا.
اللہ.
اور اس طرح مطلب یہ کہ ایک سات کا عدد, سات کا عدد جو ہے نا یہ عجائبات سے بھرپور ہے. سات, اچھا ہمارے لیے جو سب سے بڑی حکمت اور ساری شکم کا اصل, ساری حکمتوں کا اصل یہ کہ ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سات پھیرے کیے.
سبحان اللہ.
دیٹس آل مسلمان کے لیے اسی کو فالو کر رہا ہے. حکمت ہے تو وہ ٹھیک ہے, ہماری وہ ایک معلومات کے لیے یا وہ ذوق تباہ کے لیے, ورنہ حقیقی تو حکمت یہی ہے. اب سات کے عدد میں جو ہے نا وہ عجائبات ہیں, جیسے کہ صبح نہار منہ خالی پیٹ, سات عجوا کھجور جو کھا لے تو صبح سے لے کے شام تک جادو اس پر کو اٹیک کرے گا تو اثر نہیں ہوگا.
سبحان اللہ.
آسمان ساتھ, زمین ساتھ, قرآن کریم کی منزلیں بھی ساتھ.
واہ.
بسم اللہ کے حروف بھی ساتھ.
واہ.
ویسے میں تفنن میں کہہ دوں لفظ چل مدینہ کے حروف بھی ساتھ ہیں, المدینہ اس کے بھی ساتھ حروف ہیں. یہ تو میں نے اپنے طور پر اسے آپ کو عرض کیا. تو یوں اور بھی اگر ہم غور کرنے جائیں نا تو سات بہت سارے معاملات میں سات کا عدد آتا
ہے. بھی ساتھ ہے نا, صفا مروا کی صحیح,
صفا مروا کی صحیح کے پھیرے بھی ساتھ ہیں, دن بھی ساتھ ہیں. کیا بات ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پر کسی نے اعتراض کیا تو کان کھول کر سن لے, جہنم کے طبقے بھی ساتھ ہیں, ان میں جانا پڑے گا اگر اعتراض کیا تو, اور ہمیشہ رہنا پڑے گا. اور مسلمان اللہ اور رسول پر اعتراض نہیں کرتا, وہ حکمت اپنے ایک شوق کی وجہ سے پوچھتا ہے تو چلو اس میں کوئی ایسی خاص حرج بھی نہیں ہے. لیکن بعض لوگ خامخواہ کنفیوز کرتے ہیں یا علماء کو چھیڑتے ہیں
جی.
اور ان کے ڈیڑ ہوشیار ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں ہم کو جنرل نالج بہت ہے, علماء تھوڑی اتنا جانتے ہیں, ان کو تو نماز کا مسئلہ بہت وضو کا مسئلہ بتا دیں گے, یہ حکمتیں نہیں جانتے ہوتے. تو ایسا اگر سوچ کر کسی نے عالم کے لیے امتحاناً سوال ڈالا, یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے یہ سوال, مجھے پتا چلا
جی.
یہ کیا حکمت ہے سنا ہے میں نے, تو وہ اس طرح مطلب ہے کہ یہ چھیڑخانیاں کر رہے ہیں, کسی کو بھلا کون جواب دیتا ہے. تو یہ انداز صحیح نہیں ہے. حدیث پاک میں کثرت کے سوال سے ویسے بھی منع کیا گیا ہے.
بابا کچھ روایتیں ایسے بھی ہیں جس طریقے سے نماز کا جو معاملہ ہے, کیا تھا جبریل امین آئے اور پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے تعلیم فرمایا کہ نماز اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. اسی طریقے سے جب حج کے مناسک تھے, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی حاضر ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی حاضر ہوئے اور آ کر پورے افعال بیان فرمائے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے اس کے مطابق ہی انبیاء نے حج ادا کیا, مناسک ادا کیے, سات کا حکم دیا گیا.
اس میں بھی سات کا ہی تذکرہ کیا,
مطلب یوں تذکرہ نہیں میں نے پڑھا کہ سات کا, یوں پڑھا ہے کہ تمام جو افعال ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء علیہ السلام تک پہنچے ہیں. ماشاء اللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم. کہ بہت حج کی باتیں ہو رہی ہیں, مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں,
ابھی عمرہ تو پورا ہونے میں طواف ہوا ہے.
میں کہا اصل میں وہ اپنا ہے کہ نا کہ یہ دوران سفر جو ہے نا کلام بھی چلتے رہتے ہیں نا, تو سفر کا ذوق بھی اپنی جگہ پر چل رہا ہوتا ہے. تو میں کہا تو سفر کا ذوق بھی رہے, باتوں کا ذوق بھی رہے, تو کچھ کلام کا ذوق بھی رہے. دو نعت خان, ہمارے نعت خان بھی بیچارے آئے ہوئے ہمارے ساتھ,
ان کو کام دینا
ہمارے, تو تھوڑا ساتھ ساتھ چلتا رہے نا, مدینہ
تھک گئے ہوں گے بےچارے انتظار کر کر کے.
ابو لالی جیے نا مدینہ, ابو لالی جیے نا مدینہ, آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ,
مدد دادار مدینہ.
پر جانا ہے. اب ایک کنفیوژن نارملی حاجیوں کو یہ ہو جاتی ہے کہ طواف صفا مروہ سے استلام سے حجر اسود سے شروع ہوا اور حجر اسود پہ ختم ہوا, تو سعی صفا سے شروع ہو کر واپس صفا پر آ کر ایک چکر ہوگا یا صفا سے مروہ ایک ہے اور مروہ سے صفا دو ہے؟ اس بارے میں بعض اوقات کچھ لوگ زیادہ چکر کر لیتے ہیں.
ایک اور بھی شبہ ہو رہا ہوتا ہے.
جی
شبہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ صحیح یہاں ہے یا یہاں ہے.
ہاں کہاں سے شروع ہوگی,
شروع کہاں سے ہوگا,
کہاں سے کرنی ہے؟
یہ اصل عوام کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ عام طور پہ پھیرا اسی کو بولتے ہیں, آنا جانا,
آنا جانا
پھیرا ہو گیا. تو یہاں یہ ہے کہ صفا سے مروہ پہنچے ایک پھیرا ہو گیا, پھر مروا سے صفا آ گئے, دو پھیرے ہو گئے, تو ساتواں پھیرا مروا پہ ختم ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی یوں ساڑھے تین سمجھو, جس کو اگر یوں یاد رکھنا ہو تو یوں ساڑھے تین, لیکن یہ سات پھیرے ہیں, یہ اس طرح آنا جانا کرے. لیکن بیچارے چودہ چودہ پھیرے کرتے ہیں,
کر لیتے, وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں صفا سے صفا آئے تو ایک پورا ہوا, تو وہ چودہ کر لیتے, وہی معلومات کی
رش, پھر چلنے کی عادت نہیں, پھر ساؤ کشیاں ہو جاتا.
اچھا, صفا مروا پر آ کر بعض اوقات وضو نہیں رہتا, تو کیا بے وضو بھی صفا مروا کر سکتے ہیں؟
صحیح میں تو نہ وضو کی کوئی شرط ہے نہ نیت شرط ہے, بغیر نیت کے بھی صحیح ہو سکتی ہے, لیکن عام طور پر جو بھی صحیح کرتا نا اس کی نیت ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں, یہی تو نیت ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں, یہ پتا ہوتا ہے, تو یوں ثواب ملے گا. اگر نیت نہیں کی تو صحیح ہو جائے گی, ثواب نہیں ملے گا.
لیکن یہ کہ بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں؟
بے وضو کر سکتے ہیں.
اچھا, اس میں بعض اوقات جیسے نفلی طواف
سے زیادہ افضل ہے,
افضل ہو,
باوضو تو ہر وقت آدمی کو ہونا ثواب کا کام ہے,
لیکن بے وضو طواف تو
زیادہ اہتمام ہونا چاہیے.
طواف تو بے وضو نہیں کر سکتے؟
نہیں, طواف نہیں کر سکتے, بے وضو حرام ہے.
طواف میں نفلی طواف بھی ہے, احرام والے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں, کپڑے والے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا صحیح بھی نفلی ہے؟ اتنے ہم صحیح
نفل صحیح تو منقول نہیں ہے, وہ بلکہ وہ پہنے ہوئے کپڑے والے طواف زیارہ کے بعد جو کرتے ہیں نا,
وہ ٹھیک,
ان کا چونکہ حلق ہو چکا ہوتا ہے, احرام اتر چکا ہوتا ہے, تو وہ اپنی حج کی صحیح کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ نارمل لباس میں حج کی صحیح ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے, باقی اس کے علاوہ
صحیح کے لیے احرام عمرے کے بعد تو ضروری ہے,
عمرے کے لیے
عمرے کے صحیح میں ضروری ہے, لیکن ویسے جو عمرے کی صحیح ہے تو اس میں تو شرط ہے.
یعنی عمرہ کوئی کرنے گیا ہے تو طواف کے بعد
دو رکن ہے.
جی جی
جی, دو رکن, ایک تو احرام اور ایک کعبے کا طواف, صحیح واجب
واجب ہے. بعض کتابوں میں رکن بھی لکھا ہے
جی,
لیکن یہ واجب ہے.
واجب ہے, اگر وہ طواف زیارہ کے بعد جو کرتے ہیں تو وہ نارمل لباس مل کے طواف زیارہ بھی نارمل لباس میں ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
کر ہی رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اس میں کہ پھر وہ اجتماع کی سنت رہ جاتی ہے, مگر اب سنت رہی نہیں اس پر, لیکن وہ اس کو وہ کر رہا ہے اپنے رمل.
اپا ویسے ایک سوال ہے,
رمل رمل ہے, بھول جاتا ہوں,
لغت تو میں نے بھی نہیں دیکھی.
چلو, عوامی طور پہ تو ذکر فکر رمل
رمل,
ویسے وہ ذکر اور فکر تلفظ ہے. یہ آج ہمارے تخصص سات والے طلبا اکرام بھی تشریف لائے ہیں, دورت الحدیث شریف والے بھی
ایک سوال
آئے ہیں, یہ شاید سوچوں گے ہماری باری کب آئے گی, ہماری باتیں کب ہوں گی, تو آپ کی باتیں جو جو نہیں ہوئی نا سب بھلا دینا. اگر حج پہ جانا ہے, مدینے جانا ہے, علم دین کی ہرس ہے, تو مدنی فیس میرے کو دے دینا. اتنی پیاری پیاری باتیں ہم نے آج سنی جو کتابوں میں بھی شاید پڑھنا مشکل ہے, واقعی یہ کئی باتیں ایسی جو کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی, حج کے تجربات ہیں.
اپنے تخصص والوں سے ایک سوال اگر کرتے ہیں, اگر یہ جواب دے دیں تو آپ کوئی تحفہ دے دیں, ایک زبردست مدنی کسوٹی. یہ پہلی ہے کہ کیا کوئی ایسا حاجی ہے کہ جب وہ حج کرے گا تو گناہگار ہوگا اور اسے دم بھی دینا پڑے گا؟
حج کرنے کی وجہ سے,
حج کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا اور اس کو دم دینا پڑے گا؟
اتنا گہرا تو یہ بیچارے ہیں, میں ان کی سفارش کروں گا اتنا ہارڈ سوال نہ کیا جائے, اتنا ہارڈ سوال نہ کیا جائے.
یعنی اس حاجی
کو یہ پتا نہیں ہوگا نا طواف زیارہ کے مسائل اور یہ سب, تو اس لیے وہ ان کو ہولے ہولے, یعنی کہ جیسے آج جو ابھی ہوئے نا معاملات, ان میں ان کا پتہ چل جائے گا کہ کتنے یہ حاضر دماغ ہیں. یا کوئی بتانا چاہتا ہے حاجی عبدالحبیب کے سوال کا جواب؟ نہیں, یہ مشکل.
کتابوں میں صاحب یہ بھی لکھا نا کہ اگر وہ حج کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے گا کہ وہ حج نہ کرے.
جی ہاں, روکا جائے گا,
اس کو روکا جائے گا, لیکن اگر وہ حج کر لے گا تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور اس کو دم بھی دینا پڑے گا. وہ کون سا حاجی ہے؟
حاجی لکھنے کی اجازت مل جائے گی اس کو اپنے نام کے ساتھ, حاجی لکھنے کی اجازت مل جائے گی,
حج تو ہو جائے گا نا.
اب تو ٹائٹل تو مل گیا نا یار اس کو,
یہ والا
آنا ہے. دیکھو آسان تھا پوچھو,
آسان دے رہے ہے کوئی جواب اس کا تو نہیں دے
سکتا. یہ بچی اندھیرے میں بیٹنگ تھی نہیں ہونی, کوئی نہیں, مشکل ہے.
چلے مفتی صاحب جواب دے دیں. مفتی صاحب,
حج کی تین اقسام ہیں, اس میں سے ایک ہے حج افراد, تو جو ہل کے اندر رہتے ہیں یا مکہ میں رہتے ہیں وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں. اگر وہ حج کے مہینوں میں یعنی شوال یکم شوال مکرم سے عمرہ کر لیتے ہیں تو اب ان کے لیے اس سال حج کرنا جائز نہیں ہے, کریں گے تو گناہگار ہوں گے.
لیکن دم بھی دینا پڑے گا, دم بھی دینا ہوگا. سبحان اسی کو کوئی دوہرا دے تو اس کو بھی تحفہ دے دے, حرج نہیں ہے.
اب دوہرا دیں گے. ویسے ایک عمرہ کرنے والا بھی ہے, جو عمرہ کرے گا تو بھی دم دینا
دوہرا دیں گے,
وہ الگ ہے.
کون کوئی صحیح دوہرا سکتا ہے, نہ دوہرا سکے تو پھر بولے گا دو طرفہ شرط نہیں, تو چلو یک طرفہ تحفہ ملے گا, کوئی اس کو دوہرا دے.
چلے بھائی دے مائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
بابا مفتی صاحب,
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہل میں رہتے ہیں یا جو مکہ شریف میں رہتے ہیں تو ان لوگوں نے وہ حج افراد کریں گے, اور اگر انہوں نے ماہ شوال میں یا ذی القعدہ میں عمرہ کر لیا تو اس سال ان کے لیے حج کرنا یہ گناہ ہے, اور اگر کریں گے تو ان پر دم بھی لازم ہوگا.
اس کی وجہ یہ ہو جائے گی نا مفتی صاحب کہ وہ حج تمتو بن جائے گا, اور وہ تمتو کر نہیں سکتے. تمتو والے عمرہ کرتے ہیں اور وہ عمرہ کرتے.
جواب درست ہے,
ماشاء اللہ.
100 روپیہ تحفہ ملے گا. ماشاء اللہ, تخصص بالفقہ کر رہے ہیں. اچھا دو حدیث شریف
ماشاء اللہ,
تو اب یار ان کو بھی تو کچھ تخصصات, یہ مختلف تخصصات ہیں, لینگویج کورس والے اور اسے مکس ہیں. اس میں تخصص الفقہ والے بھی تو امید ہے کہ ہوں گے. اس میں
ہیں فقہ والے, ہیں
تخصص الفقہ والے نہیں ہے اس میں, ہیں نا
کچھ ہیں
تخصص الفقہ.
فقہ والے بھی ہیں, حدیث والے بھی ہیں, امامت والے
مکس
ہیں, تین تخصصات. اب منا جانے تک کافی دن باقی ہیں, مکے میں فارغ ہیں, اب کریں کیا؟ اب اس میں دوست بھی ہیں تو موبائل بھی ہے تو انٹرنیٹ بھی ہے, رش بھی ہے, حرم جاتے تو حرم میں کعبہ شریف تک تو پہنچنا بھی بڑا مشکل ہے.
میں تھوڑی سی وہ وضاحت, یہ عبدالحبیب بھائی آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل سوال, اصل میں ہمارا مشورہ یہی تھا کہ امیر سنت کے جو تجربات سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے, تو ہم نے مشورہ یہی کیا تھا کہ چونکہ ہم پورا حج حتی الامکان جتنا ہو سکے تو عبدالحبیب بھائی کو سوالات, کیونکہ یہ سفر کرتے رہتے تو جو ان کو بھی کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, تو ہم نے کوشش یہ کرنی تھی آج, جو ہماری نیت تھی, اب پتہ نہیں اس پر عمل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, گھر سے نکلنے سے گھر تک آنے تک کہ جو مراحل ہیں نا, انہوں نے کچھ کچھ اپنے پاس لکھے ہوئے تاکہ اس حوالے سے امیل سنت کے جوابات ہوں. اس میں دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس جوابات کی کچھ وہ بنا کر, کوشش یہ ہماری ہوگی کہ جو جن جن دنوں میں اس طرح کے جوابات کی ضرورت جو ہوتی ہے نا, تو وہ حاجیوں تک یہ انہی دنوں میں ان کے موبائل میں ان کے جوابات پہنچ جائیں کہ کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے. تو یہ شارٹ کلپ بنا کر انشاءاللہ چلانے کی میں نے تو نیت کی ہوئی تھی, تو انشاءاللہ پھر یہ, کیونکہ وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ سوالات اور ماشاءاللہ جوابات آپ کے سامنے آ ہی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے.
کیا کریں حضور, مکے میں ٹائم ہی ٹائم ہے.
نفل طواف کریں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو دنیا میں اور کہیں میسر نہیں ہے, جتنے ہو سکے نفل طواف کرتا رہے. مگر اس میں بھی لوگ یار پھر جو عوام ہوتے ہیں وہ خالی طواف ہی کرتے ہوں گے, پتہ نہیں دگانا پڑتے ہوں گے نہیں پڑتے ہوں گے. ہر نفل طواف کے ساتھ 2 رکعت واجب الطواف ہیں نفل, لیکن ان کا پڑھنا واجب ہے. مکروہ وقت نہیں ہے تو اسی وقت پڑھ لے, مکروہ وقت ہے تو بعد میں پڑھ لے, اور اگر اس وقت نہیں پڑھی بعد میں بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن وہی کہ ترکیب یہی ہے کہ وہ نفل طواف کرے, پھر پہلے 2 رکعت پڑھے, پھر ملتزم پر آئے, اور پھر زمزم.
زمزم پر آنا اب تو یعنی زمزم کے کولر پر آنا ہوگا, کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کنویں پر تو نہیں جا سکتے,
جا سکتے
زمزم کے کنویں پر.
بھائی مطلب مطاف کے اندر ڈھکن شریف موجود ہے بیر زمزم.
اصل تو پینا ہے نا,
پینا زمزم کی حاضری لکھا ہے, روزہ ہے طواف کیا تو حاضری دے گا یا نہیں دے گا؟ زمزم کی حاضری سعادت ہے, اس میں دیکھنا دفع نفاق ہے, اور وہاں قبولیت دعا کا یہ مقام ہے. اس لیے وہ اگر پینا نہیں چاہتا کسی وجہ سے یا روزہ مثلا حاضری دے, ورنہ تو وہ کٹ ہو جائے گا.
بابا وہ کنواں کار میں تو نہیں ہے نا, وہ کوئی ایسا ڈھکن شریف ہے
جہاں, یعنی جتنے دیکھو جتنا ہم سے ممکن ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بیرے زمزم کا ڈھکن شریف مطاف میں اب یہ بھی غائب کر دیا ان لوگوں
نے.
اس پر نشان پہلے تھا,
پہلے تو
نشان بھی ہوا تھا, بیرے زمزم
بھی جاتے تھے,
اب نشان تھا اس کا ایک,
اب بھی نشان, اب نشان بھی نہیں ہے,
پتہ نہیں.
نیچے جانا ہوتا تھا جہاں وہ سارے وہ مشینیں وغیرہ لگی, جب تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا, پورا مطاف ہو گیا.
اچھا پورا یعنی کہ وہ یعنی ایک پورا حصہ جو تھا طواف کا وہ اب مفقود ہے.
زمزم شریف پر تو نہیں جا سکتے, زمزم کے جہاں کولر لگے وہاں جا کے لوگ پیتے وہیں دعا کرتے ہیں.
اس کو ہم یعنی قائم مقام کیسے قرار دیں؟ ابھی آپ دیکھو مجبوری ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم زمزم کی حاضری دیں, مسئلہ وہی بیان کیا جائے گا کہ زمزم کی حاضری. اب ٹھیک ہے پانی کولر سے پی لے آدمی, لیکن اس کو بیر زمزم کی حاضری قرار دینا جو ہے نا یہ چلے گا نہیں.
اور پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ازدحام میں بہت سارے مستحبات چھوڑ جاتے ہیں اور بندے کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. ازدحام کے اندر بہت سارے مستحبات چھوڑ جاتے ہیں اور بندے کو پھر ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ چکر سے نکلے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی, جیسے اس کو تین چار چکر کرنے ہیں طواف کے, تو یہ چاہتا ہے کہ میں یہ مستحبات چھوڑ دوں, میں چکر ہی لگا لوں دو تین اور طواف کر لوں. تو یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں, زیادہ تر لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں.
کر سکتے ہیں نا اگر دو تین طواف ایک ساتھ کر لیں پھر ایک ساتھ نوافل پڑھ لیں. افضل تو یہ کہ ہر طواف کے بعد دو رکعت پڑھیں.
سر جو ترتیب ہے اب اس کی ہم تبدیلی کریں گے اس میں کہ ہم زیادہ طواف کریں, تو اصل جو ترتیب ہے نا اس کو میں سمجھتا ہوں بدلنا نہیں چاہیے. کیونکہ اب وہ بازو کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, تم نے کتنے کیے میں نے اتنے کیے, یہ تو ہو رہا ہوتا وہاں.
اب یہ کہ
اللہ کی رضا کے لیے کرے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 50 طواف 100 طواف 10 طواف 20 طواف بھلے نہ کر سکے, ایک طواف کرے, ایک طواف کرے خوشی و خضوع کے ساتھ کرے, اور پورا یہ اہتمام رکھے کہ اپنے بدن سے اپنی آواز سے کسی بھی ترکیب سے اپنے کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے, اس کا خود یہ کوشش کرتا رہے, اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا, دوسروں کو بچا رہا ہے, اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں پڑھتا رہے یا درود پاک پڑھتا رہے, رونا آئے تو رو لے, نہیں آتا تو رونے ایسی شکل بنا لے, ادھر ادھر نہ دیکھے, پریشان نظری بھی مکروہ ہے طواف میں, پریشان نظری میں ادھر ادھر دیکھنا غالباً مکروہ لکھا ہے. تو اس طرح مطلب اگر خشوع و خضوع کے ساتھ ایک طواف کر لیں, پھر یہ کہ جو بھی ملتزم کی حاضری اور وغیرہ یہ سب دے, رو رو کے دعائیں مانگے, نفلیں جو پڑھی جاتی ہیں ظاہر نصیب وہ بھی خشوع حاصل ہو جائے اس میں, یہ بھی کرے. اس طرح جو ایک طواف یہ خشوع و خضوع کے ساتھ کرے گا تڑپ کے ساتھ رضا الہی کے لیے, اور اس کی جگہ اگر 50 طواف بے دلی کے ساتھ کیے خالی فگر بڑھانے کے لیے, تو مجھے تو یہ ایک طواف زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. ارے پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ, میری مطلب سمجھ میں یہ ایک طواف آ رہا ہے, ایسا ایک کرے. اب 50 کا ٹینشن ہی چھوڑ دیں نا, 10-20 کا ٹینشن ہی چھوڑ دیں, بھیڑ بہت ہوتی ہے, ایک کا کرے لیکن پورے آداب کے ساتھ پورے اس کے طریقہ کار کے ساتھ کرے, اس کا لطف آئے گا, انشاءاللہ سکون قلب حاصل ہوگا, آپ کو بھی یوں لگے گا کہ یار آپ نے کوئی عبادت کی اللہ کی. باقی وہ مارم مار بھاگم بھاگ ساتھ پھول رہا ہو, یہ پھیرے پر پھیرے آپ دیے جا رہے ہیں, خالی فگر بنائے جا رہے ہیں, خوش اور خوش ہوگی.
باقی دنوں میں فضول باتوں سے فضول کاموں سے کو بچائے.
یہ تو یار اب تو یعنی شاپنگ, اچھا زیارتوں پہ جانا چاہیے, جاتے ہیں لوگ زیارتوں اور مکے شریف میں بھی زیارتیں, یوں تو ذرہ ذرہ زیارت گاہ ہے لیکن مخصوص زیارتیں, جیسے ولادت گاہ شریف بھی ایک زیارت گاہ ہے. اب کئی زیارت گاہ ایسی ہیں کہ اب وہ نظر نہیں آ رہی, وہ توسیع کے اندر ہی آ رہی ہے. ایک سیکنڈ اعلیٰ ترین زیارت گاہ سمجھو کہہ سکتے ہیں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان عالی شان, یہ سمجھو ولادت گاہ کے بعد سب سے افضل زیارت گاہ, یہ سمجھ میں آتا ہے اس کا ہونا, کہ جہاں مطلب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور وہی جہاں نازل ہوتی تھی, وہ مکان عالی شان. پہلے تو ہم مطلب یہ دیکھا ہم کوئی کسی نے محل وقوع بتا دیا تھا کہ یہ ہے, اور میں تو اس کی یوں فضاؤں کو چومتا تھا، فرش بنا ہوا تھا، لوگ وہ چلت پھرت ہوتی تھی بس. اب ہو سکتا ہے کہ حرم شریف مسجد الحرام کی توسیع میں اس کو لے لیا ہوتا تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ کم از کم لوگ جوتوں سے تو اس مقام کو اپنے پامال نہ کریں. لیکن اب مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جگہ کون سی؟
مروہ شریف سے نکل کر
شاید. ہاں
مروہ کی چونکہ توسیع ہوئی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس میں آ گیا ہو
تو اچھا ہے. اگر توسیع میں آ گیا تو اس وہ جو رات دن بے ادبیاں ہوتی تھی اس سے بہتر ہے کہ وہ اندر لوگ جوتے نہیں پہنتے اور اس کا پھر بھی احترام کرتے لوگ. وہ مقام بھی مقام ہے، بڑا پیارا مقام، لیکن اب کوئی نشانی نہیں ہے. امہانی کا مکان عالی شان، وہ تو کبھی کا مسجد الحرام کے اندر ہے جہاں سے سفر معراج شروع ہوا.
سبحان اللہ.
آج بھی اس جگہ کو ناسی مربل سے ظاہر کیا گیا ہے.
اب وہ جو زیارتیں کرواتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں نا لوگ جن کو پتا ہوتا ہے، وہ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
رات کی جو جگہ تھی وہاں کنڈا لگا ہوا ہے، ابھی لگا ہوا تھا بھائی
کنڈی چھوٹی سی
ہے. اس میں رفع الحرمین میں لکھا ہے کہ مسجد حرام کے بعد مکہ مکرمہ میں بی بی خدیجہ الکبریٰ والا مکان جو ہے وہ مسجد حرام کے بعد مکہ مکرمہ میں اس سے بڑھ کر کوئی افضل مقام نہیں، مگر صد کروڑ بلکہ اربوں خربوں افسوس کہ اب اس کے نشان تک مٹا دیے گئے ہیں اور لوگوں کے چلنے کے لیے یہاں ہموار فرش بنا دیا گیا ہے. مروہ کی پہاڑی کے قریب واقع باب المروہ سے نکل کر بائیں طرف ان لیفٹ سائڈ حسرت بھری نگاہوں سے صرف اس مکان عرش نشان کی فضاؤں کی زیارت کر لیجیے.
یعنی جو جنگلہ ہے گراؤنڈ فلور پر، جنگلے کے بعد کا جو حصہ ہے وہ سارا توسیع ہے، 2007 کے بعد وہ اندر لیا گیا ہے اور اسی انداز
کا حصہ
مروہ پہ
مروہ شریف.
ایک تو بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ کی توسیع نہیں ہوئی. اب جو گراؤنڈ فلور ہے بابو سلام سے اگر آئے تو سب سے پہلے آتا ہے، تو اس پہ بیچ میں جنگلہ لگا ہوا ہے، اس میں ویل چیئر چلتی ہے. جنگلے سے ابو قبیس کی طرف جو جگہ ہے وہ سارا نہیں توسیع ہے.
اچھا وہ سارا صحیح میں لے لیا ہے.
ہاں تو لگتا ہے کہ وہ مکان اس جگہ میں آ گیا ہوگا.
حضور اب منا کے لیے یہ بتائیے کہ سامان کتنا لے کر جائیں اور بیگ کیسا ہو منا کے لیے، کیونکہ یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ منا جاتے ہیں تو اتنا سامان لے جاتے ہیں کہ وہ اٹھائے نہیں چاہتا ان سے، اور آسانی کے لیے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اسکول ٹائپ کا بیگ لے ہوتا ہے جو کاندھے پہ لٹک جاتا ہے، اگر پیدل حج کرنا بھی ہے یا وہاں پیدل چلنا بھی پڑتا ہے مزدلفہ سے واپس آتے وقت، تو جتنا آسان نارمل ہلکا بیگ ہو اور کاندھے سے لٹک جائے تو بڑا آسان رہتا ہے.
صرف ضرورت کی چیزیں اور ہونے، بچے پیٹھ پر اسکول کا بیگ اٹھاتے ہیں یہ آسان ہوتا ہے، ہاتھ اس میں فری رہتے ہیں. ایسا بیگ اگر ہو جائے نا ضرورت کی چیزیں، وہ زیادہ چیزیں اب تو مطلب سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہر کس زندگی کی ضروریات کی مل جاتی ہے. کھانا بھی اب تو مولم
جی مینا میں کھانا بھی مولم کی طرف سے ہوتا ہے اور مینا میں کینٹین بھی لگی بنی ہوئی ہے،
پھل فروٹ رکھے ہوتے ہیں. ایک دور تھا کہ وہ چولہوں سے لوگ پکا کے مینا میں کھاتے تھے، پھر ہر سال آگ لگتی تھی، عام طور پہ آگ بہت لگتی تھی، پھر یہ چولہوں پر پابندی پڑی، لوگ چھپ چھپ کر چولہے لے جاتے تھے اور پھر بھی وہ آگ لگتی تھی. پھر یہ کہ چولہا اگر پولیس دیکھ لیتا تھا تو وہ کیس نہیں ہوتا تھا، کیس ہوتے ہیں نا تو شاید لوگ ڈرتے ہیں، وہ چولہا لے کر زمین پر دے مارتا، پولیس والوں میں نے دیکھا ہے، وہ پھینکتا اور اس کو توڑ پھوڑ ڈالتا، واہ خلاص سزا پوری ہو گئی. تو یہ پھر یہ ان لوگوں نے پھر ایک بار بہت بڑی آگ لگی، اس سال بھی ہم تھے الحمدللہ، ہم لیٹ پہنچے تھے، آگ لگ چکی تھی 97 میں نے لاشوں کے ڈھیر دیکھے تھے، ایک دوسرے پر لاشیں رکھی جاتی تھی اور یہ ربڑ کی طرح پھسل کے وہ بےچارے گر جاتے تھے، حاجی جو تھے جلے ہوئے حاجی. تو بڑی اموات ہوئی، بڑی اموات ہوئی. اس کے بعد فائر پروف خیمے، یعنی جس کو آگ نہ جلا سکے ایسے خیمے اور ٹینٹ لگائے گئے، اور اب تو ایئر کنڈیشن کر لیا گیا ہے. اب تو منزلیں بھی
ابھی شروع نہیں کیا، سیمپل بنایا،
سیمپل بنایا. سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں، حج آسان ہوتا جا رہا ہے، روحانیت کم ہوتی جا رہی ہے.
پچھلے سال سے پہلے جو آپ نے حج کی ہے آخری حج, اس میں کنڈیشن نہیں تھا مینا؟
کیونکہ مسئلے تھے, یعنی ایسی گرمی شریف کی حاضری ہوتی تھی, سی حاضری ہوتی تھی, اور پنکھے وہ چھوٹے چھوٹے اسٹین فین مینا کے خیموں میں وہی ہوتے تھے. اب پورے خیمے میں شاید چار ہوتے ہوں گے, بڑا خیمہ ہوتا, تو وہ کیا کرتے تھے کہ اب میری تو خدمت کر ہوتی تھی اسنائی بھائی بیچارے, وہ پنکھے کے سامنے ہوتا میں, اور وہ پیچھے سے ہم لوگ لے جاتے تھے اسپرے پانی ڈالنے کے لیے, تو پنکھے کے اندر پیچھے سے پانی ڈالتے تھے تو پانی ٹھنڈا ہو کر مجھ پہ گرتا تھا. یہ بھی ہم نے مزے اٹھائے ہیں وہاں, تو اس طرح مطلب پھر وہ ہاتھ کے پنکھے لے جاتے تھے ہم لوگ, ہاتھ سے پنکھے کرتے تھے پانی میں, جیسے احرام بھگو لیا اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ٹھنڈک حاصل ہو. سخت گرمی کی حاضریاں ہوتی تھیں, اے سی کا تو خیر تصور بھی نہیں تھا مینا کے خیموں میں, اور میدان عرفات میں تو پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے, وہاں اپنے ہاتھ کے پنکھوں سے ہی بندہ گزارا کرے. لیکن اب تو وہاں پنکھے آئے, پھر اب ایئر کنڈیشن آ گئے میدان عرفات میں, ماشاءاللہ سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ روحانیت کم ہوتی جا رہی ہے میرا اندازہ ہے, پہلے جو بزرگوں کے حکایات حاجیوں کی پڑھتے ہیں اس میں, اور اب جو معاملات ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے.
خیمے میں عموماً لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جگہ میری ہے یا مجھے اے سی کے قریب جگہ چاہیے.
پہلے دن سے لڑائی ہوتی ہے, ہم کو بھی واسطہ پڑا, ہم بھی پھنس جاتے تھے یار, پھر مولم کے آدمی آتے تھے اور کچھ مسئلے کرتے تھے.
اب کئی کاروان والے آسان کر دیتے ہیں کہ انہوں نے حاجیوں کے نام بستر پر لکھے ہوتے ہیں, لیکن پورا دن گزارنا ہے, ایک ہی خیمے میں ہیں, استنجا وضو خانے میں لائنیں بھی ہیں, تو منا کا دن کیسے گزارا جائے اور اس میں کیسے صبر آئے؟
پورے کا پورا منا جو ہے نا, یہ قبولیت دعا کا مقام,
ماشاءاللہ,
اور حج پورے کا پورا ہر سانس عبادت ہے. اب عبادت در عبادت در عبادت بھی تو ہو سکتی ہے,
ماشاءاللہ,
جیسے نماز ہے اس میں جتنے مستحبات کا زیادہ خیال رکھیں گے زیادہ ثواب ملے گا. تسبیحات رکوع میں نفل نماز پڑھیں تین بار پڑھیں گے تو تین کا ثواب ملے گا, پانچ بار پڑھیں گے تو پانچ کا ثواب ملے گا, بڑھ گیا نا ثواب علی ہذا القیاس. تو اس طرح یعنی منا شریف کی حاضری, منا کی جو آٹھویں تاریخ کو زور سے لے کر نویں کی فجر تک یہ منا میں یہ پانچوں نمازیں پڑھنا, یہ سنت ہے, سنت الموقدہ ہے, سنت الموقدہ ہے. اور گیارہویں اور بارہویں راتیں منا شریف میں گزارنا یہ بھی سنت الموقدہ ہے. تو یہ تو اب وہاں بندہ سویا بھی رہا ہر وقت تو اس کی سنت الموقدہ ادا ہوگی, اور نمازیں تو انڈرسٹوڈ ہو تو پڑھنی ہے, اور لوگ پڑھ بھی رہتے ہیں وہاں. اچھا اب اس میں مزید عبادتیں, کچھ بھی نہیں آتا تو اگر درود شریف اچھی طرح بندہ یاد کر لے نا تو درود شریف تو ساری دعاؤں سے افضل ہے. درود شریف آنکھ کے بند کر درود پڑھ لیں,
لبیک
پاک میں افضل الدعاء الحمدللہ, افضل دعا الحمدللہ 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 یہ پڑھتا رہے. اگر وہ لمبی چوڑی دعائیں یاد نہیں ہیں
لبیک بھی
پڑھ, حرج نہیں ہے
لبیک بھی پڑھ سکتا ہے
اگر ہاں احرام میں ہے نا, ہاں تو لبیک بھی پڑھے گا, لبیک بھی پڑھنی چاہیے, لبیک پڑھتا رہے, درود شریف پڑھتا رہے, الحمدللہ پہلی کنکری ماری دس کو تو لبیک تو موقوف ہو گئی, ختم ہو گئی. تو آٹھ تاریخ کو لبیک ہے,
لبیک پڑھتا رہے,
نو کو بھی ہے, دسویں رات کو بھی ہے نا, دسویں کو صبح جب سے کنکری ماریں گے. اب ہم لوگ تو پہلے تو میں نے ماری ہے کنکریاں, پہلے جان بھی تھی یار, میں سن اسی میں گیا تھا, مطلب صبح اس میں چھوڑوں گا نہیں, شیطان کو بہت تنگ کیا, ماروں گا. اچھا اب وہ پبلک اللہ 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 یہ ریلے, یعنی کہ میں تو سمجھتا تھا پتا تھا, یہ عوام کا تو ایسا جوش ہوتا تھا کہ جیسے واقعی وہ شیطان بندھا ہوا ہے, اب اس کو مارنا ہے یار, وہ پٹان بھائی تھا شیطان مارے گا, تو یہ بےچارے وہ شیطان کو مارنے کے لیے یا اللہ اتنے ریلے اتنے ریلے, اور لبیک کی صداؤں سے فضا کا سینہ دہل رہا ہوتا, وہ جا رہے ہوتے لوگ. اب ان میں بھی گیا ہوں, جوانی تھی, سن 80 کی شاید یہ بات ہے یا اس کے بعد دو چار سال کی بات ہوگی. سن 80 میں تو مجھے یاد پڑتا ہے یا یہ سن 80 کا ہی واقعہ ہے کہ ادھر لاشوں کا ڈھیر ادھر لاشوں کا ڈھیر, لوگ کچل کچل کے وہاں فوت ہو رہے تھے. اور اسی دوران یہ ہم کو ہدایت دی گئی تھی کوئی گرے تو اس کو اٹھانا نہیں ہے, تو کنکریاں مارنے کے اسی ہجوم پہ ایک بندہ گرا, میں نے گروہ پکڑ کے اس کو اٹھا لیا. اور میرے ساتھ الیاس کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو, میں نے کہا اس کے دل کو پوچھو میں نے کیا کیا, ورنہ یہ غریب کچل کے مر جاتا یا کیا ہو جاتا, ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے کیا ہوتا. میں نے یہ الحمدللہ یہ مجھے اسے اچانک یاد آ گیا یہ کیا تھا میں نے. اب وہ نہ مجھے پہچانتا نہ میں اس کو پہچانتا ہوں گا, لیکن وہ لوگوں کو قصہ بتاتا ہوا کہ میں تو گیا تھا کسی نے بس یہ بھی مدد ہو گئی اور دو ہاتھ آئے اور مجھے یوں اٹھا کے کھڑا کر دیا. یہ ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوں. تو یہ کہ وہاں یہ رسک لینا نہیں چاہیے, چپل ٹوٹ گئے تو نہیں اٹھانے وغیرہ. اب وہ صورت نہیں رہی پہلے,
نیچے بہت سارے فلور بنا دیے,
کئی منزلہ ہوگا ہو گیا. اور پھر اب یہ کہ ہم لوگ اب وہ صبح نہیں کی تھی پچھلے سال, کہ پھر بھی بھیڑ ہوتی ہے. ہم نے مطلب زور پڑ کے
اور کے بعد
ہم گئے تھے اپنی سہولت سے کہ مکرو وقت سے پہلے پہلے ہو جائے, غروب آفتاب تک جو ہے نا وہ غیر مکرو وقت ہے. تو ہم نے غروب آفتاب سے پہلے پہلے الحمدللہ رمی کر لی تھی.
مغرب تک غیر مکرو وقت,
یہ
مغرب تک غیر مکرو وقت ہے,
مغرب
تک غیر
یہی غروب آفتاب تک مغرب کا وقت شروع ہونے تک جو وقت ہے وہ مکرو نہیں شروع ہوتا, مغرب کے بعد مکرو وقت شروع ہوتا ہے. اس میں بھی رمی ہو جائے گی اور گناہ بھی نہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی دم وغیرہ واجب ہو جائے گا. کوئی بےچارہ مجبور ہے یا عورتیں نہیں پہنچ سکتی, رش سواریوں کے مسائل, اور مطلب خود مینا شریف میں بھی اتنے اتنے فاصلے ہیں, وہاں میلوں میل تک چل کر پہنچنا شیطان کی ٹھکائی کرنے کے لیے, یہ بھی ایک ظاہر سب میں اتنی طاقت ہوتی نہیں ہے. اور بیچاریاں جو حجن ہیں ذرا ان کو تو اتنا چلنے کا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. لیکن بھارت تو کوشش یہی کی جائے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے رمی کر لی جائے.
یہاں پاپا ایک سوال رہ گیا تھا کہ جب مکہ سے مینا روانہ ہوں گے تو حج کی نیت کہاں سے کریں گے؟ کچھ حاجی نیت کیے بغیر ہی احرام پہن کے چل پڑتے ہیں, ان کو یاد نہیں رہتا کہ حج کی نیت بھی کرنی تھی, تو نیت کہاں سے کریں گے اور کیا وہ کرنا ضروری ہے؟
حج کے اگر حج کا احرام نہیں ہے اس کا, عمرے پر کھولا ہوا تھا باندھا ہی نہیں حج کا احرام, خالی چادریں لپیٹنا تو احرام نہیں ہے, اس کی نیت شرط ہے. نیت بھی اور ساتھ میں وہ لبے کیا اس کا قائم مقام پڑھنا یہ بھی شرط.
احرام باندھیں گے کہ ہوٹل میں باندھیں یا حرم پاک میں آ کے باندھیں؟
آپ ہوٹل میں باندھ لیں, گھر میں باندھ لیں, اور افضل یہ کہ مسجد الحرام میں آ کر نیت کر لیں. گھر میں بھی اگر نیت کر لیتے ہیں حج کا احرام باندھ کے تب بھی صحیح ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو آپ نے ماشاء اللہ احتیاطیں بتائیں منا کے حوالے سے اور منا کا دن جو ہے وہ عبادت میں گزارا جائے, اب منا سے رات کو بھی قافلے عرفات کے لیے روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے بتایا سنت ہے کہ فجر کی نماز بھی وہاں پڑھی جائے, تو اگر رات معلم کے لوگ لے جائیں تو جانے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اور چلے جائیں یا پھر رک جائیں؟
میں نے یہ تماشا دیکھا ہے کہ صبح صادق سے پہلے سلا 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 کی آوازیں سنی ہیں, خیموں میں عوام کی اذانیں مجھے یاد پڑتا میں نے سنی ہے. یہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ معلم کے آدمی جو ہوتے ہیں نا, ان کو اپنی آمدنی اور تنخواہیں اور جلدی ان کو کام نمٹانا ہوتا ہے, خوف خدا ہے.
اب تو رات 11-12 بجے سے بسیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں عرفات
کے. کیا مطلب یہ کہ صاحب یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس, سب نہیں لیکن کر رہے ہوتے ہیں اس طرح بالکل, یعنی کہ اب میں کیا بولوں معلومات ہوتی نہیں ہے, اب میں بولوں جاہل تو بولے جاہل بولتا ہے, اب پتہ ان کو ہوتا نہیں ہے, ان کی بس آمدنیاں ہوتی ہیں, تو یہ بےچارے جلدی جلدی فارغ ہونا چاہتے ہیں, تو یہ جلدی جلدی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھر کے ان کو بھیجنا ہوتا ہے میدان عرفات میں. تو راتوں رات بلکہ شام سے شروع ہو جاتے ہوں گے,
عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں.
بس وہ نہیں جانا چاہیے, آپ چھپ جانا, آپ کو گھسیٹ کر کون لے جائے گا, تھوڑا شور کریں گے آپ چھپ جائیں, ان کے سامنے نہ آئے, وضو خانے پہ چلے جائیں. تو اس طرح مطلب فجر وہیں پڑھنی ہے, اور جب کوہ صبیر پر وہ ایک پہاڑ ہے اس پر سورج چمکے تب میدان عرفات کی طرف چلنا ہے, لیکن کوہ صبیر تو نظر نہیں آتا ہے. مجھے بھی پتا نہیں کوہ صبیر
کے بعد جائیں میرا. میں نے سورج چمکنے کو لے کے ایک مرتبہ حاضر ہوا تھا,
یعنی حج کے ایام نہیں تھے، سورج کہاں سے نکلتا ہے اور پہلی کرنیں کس پہاڑ پر گرتی ہیں، تو اندازہ لگایا تھا کہ یہ وہ جو پہاڑ ہے یہ کیسا بھی ہوگا،
یہ بھی قیاس ہے نا،
قیاس ہی ہے.
اچھا اس میں میری عرض یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر کسی کاروان کے ساتھ
سبیر ہیں، کوئی سبیر،
اب یہ بھی لفظ تو سبیر چڑھا ہوا ہے،
اعراب نہیں ہے اس میں. بہرحال یہ کہ کم از کم فجر تو پڑھ لے بندہ
پاپا، یہ
مینا شریف میں
عرفات جانے والا جو معاملہ ہے، تو یہاں لاکھوں لاکھ حجاج ہیں اور سارے ہی، یعنی پہلے کا دور نہیں ہے کہ دو تین لاکھ حجاج تھے، 25-30 لاکھ کا فگر آتا ہے. اب یہ سارے اگر جاتے ہیں فجر کے بعد تو مشکلات
جام ہو جاتا ہے. ان کا کہنا یہ کہ ہمارا انتظام یہ لاکھوں حاجیوں کو موو کرنے میں پوری رات لگ جاتی ہے.
یعنی ایک مولم کے پاس اگر 50 بسیں ہیں، اس کے بعد 5000 آدمی ہیں، تو لا محالہ وہ رات سے شروع کرتا ہے
تو صبح تک باری آتی.
قافلے کا جو ساتھ ہے وہ نہ چھوٹے، اس کو دیکھتے ہوئے عوام کو اجازت دینی پڑے گی.
چلو مینا بھی 7 تاریخ سے شروع کر دیتے ہیں
جی،
یہ تو چلو حرج نہیں ہے، سنت تو نہیں چھوٹے گی، یہاں سنتیں چھوٹ رہی ہیں جلدی موو کرنے میں. اور میدان عرفات کا وقوف صبح تو شروع ہوتا نہیں ہے
جی،
ظہر سے شروع ہوتا ہے، تو کئی گھنٹے فجر کے بعد موجود ہیں. پلس اس کا وقت یہ تو نہیں ہے کہ طلوع ہوا اور غروب ہو گیا، اس غروب آفتاب تک، یعنی جو ظہر کے وقت موجود ہے جیسے، یا بہرحال ظہر کے بعد بھی اگر گیا تو کوئی گناہگار نہیں ہے، تو وہ اگر غروب آفتاب سے پہلے پہلے بھی پہنچ جاتا ہے تو اس کا وقوف صحیح ہو گیا. اچھا اب جو غروب آفتاب سے پہلے پہنچا، وہ غروب آفتاب نے مغرب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نکل گیا تو اس پر دم واجب، واپس اندر چلا آیا غروب آفتاب سے پہلے پہلے، تو دم اس کا ساقط یعنی معاف. اور اگر کوئی غروب آفتاب کے بعد ہی جاتا ہے، پہنچتا ہی بعد ہے، تب بھی صبح صادق تک، دسویں کی صبح صادق تک وقوف عرفات کا وقت موجود ہے. لیکن یہ کہ اب وہ کراہت اس میں آئے گی یا کیا، یہ مجھے نہیں پتا، دم البتہ اس میں بھی نہیں ہے. میں مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ جو گیا ہی غروب آفتاب کے بعد، آپ کچھ فرمائیں گے؟
اختلاف ہے اس میں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں.
اچھا
کہ دن کا جو وقوف ہے اس نے ترک کیا ہے، امتداد نہیں ہے اب اس پر.
لیکن بہرحال یہ کہ اگر یہ فجر کے بعد بھی منتقل کرنا شروع کرے تو،
لیکن کرتے تو وہ ہے نا ہماری،
اب تو ٹرینیں بھی آ گئی ہیں یار
پاپا، لیکن ابھی تو حج قریب آ گیا نا، انشاءاللہ اگلے سال کوئی اللہ کرے کہ ہماری بات وہ
آپ کی کوئی سنے گا یار،
تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سال تو وہ لے ہی جائیں گے نا.
بولتے بولتے ڈر رہا ہوں یار، میں کیا کیا بول گیا، تیرا انتظار تھا.
رات کو ایک واقعہ جو ہے نا یوں بھی پیش آیا کہ ایک گاڑی گئی رات میں اور سارے مسافر اتر گئے، کوئی ایک جو ہے نا نہ اترے، کہ جی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے فجر پڑھ کے آنا ہے، میں تو اتروں گا ہی نہیں. اب وہ پورا قافلہ اس کا اتر گیا ہے عرفات میں، یہ بیٹھا ہوا ہے کتاب میں پڑھا ہوا ہے. اب اس طرح کی جو پیچیدگیاں ہیں لوگوں پر بڑا حرج واقع کرتی ہے.
اس میں اب ایک چیز ہو سکتی ہے،
یہ علماء جو فیصلہ کریں ٹھیک ہے، ہم بھی رات سے چلے جائیں گے.
نہیں ہم نے کیا کیا تھا، میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ
تجربہ کار حاجی تو آرام سے جا سکتا ہے، تو تجربہ کار حاجی ہے نا وہ تو پیدل جا سکتا ہے،
اکیلا حاجی جو ہے نا وہ
پہلی دفعہ گیا ہے اس کے لیے بہت دقت ہے.
اس میں ایک چیز کر لیں اگر
ہم لوگ فجر کے بعد بھی دیر سے
جی جی
وہ اڑا اڑی میں یار اپنے تھکان اور نیند وہاں تھوڑی پوری ملتی ہے یار، حالت جو وہ عجیب سی ہوتی ہے، یہ پڑے پڑے وقت نکلتا ہے.
میں اس میں ایک عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے خیمے میں پہلے سے ہی اگر مشورہ کر لینا اور 25-30-40 حاجی تیار ہو جائیں کہ ہم فجر کے بعد جائیں گے، تو 40 حاجیوں کے لیے مولم کو لا محالہ آپ کو بس دینی پڑے گی. تو 30-40 لوگ پہلے ہی بتا دیں کہ ہم فجر کے بعد جائیں گے اور اسٹینڈ لے لیں، تو وہ ان کی ذمہ داری ہے آپ کو عرفات پہنچانا. مولم کے افراد جب تک آپ کو عرفات نہیں پہنچائیں گے وہ خیمہ خالی نہیں ہوگا. لیکن آپ کو لگتا ہے پورے قافلے میں سے کوئی بھی نہیں رک رہا، آپ اکیلے ہیں تو پھر مجبوراً جانا پڑے گا ورنہ پھنس جائیں گے. وہ اکیلے عرفات میں اپنا خیمہ ڈھونڈنا آسان نہیں ہے.
ویسے ہم تو کبھی فجر رات میں تو کبھی بھی نہیں گئے، ہمیشہ گئے تو دن کے وقت ہی گئے.
بہرحال اب یہ عرفات پہنچ گئے الحمدللہ، اللہ کرے خیر سے ہم بھی پہنچ جائیں انشاءاللہ. عرفات میں غروب آفتاب کا وقت کنفرم کیسے ہو کے ہو گیا ہے؟ کیونکہ عصر کا وقت جیسے ہوتا ہے نماز کے بعد بسیں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ کچھ دعا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو کس بات کا خیال رکھنا عرفات میں ضروری ہے کہ اس سے پہلے عرفات نہ چھوٹے؟
موبائل فون اب تو یار تقریباً سب کے پاس ہوتے ہیں، اور مسجد نمرا سے تو بلند آواز سے اذان بھی ہوتی ہوگی،
خیمے تک آواز بازو کا نہیں آتی،
وہاں کی اذان سننا یاد نہیں ہے مجھے.
اپنے اپنے موبائل پہ وہی آپ نے کہا ٹائم رکھ لے،
موبائل سے پتا
کہ مغرب کا وقت ہو گیا تو دو پانچ منٹ اوپر ہو جائے پھر ہی نکلے وہاں سے.
اور ایسا آسان بھی تھوڑی ہے، میلوں میل دور یار سرحد ہوتی ہے عرفات کی،
ایسا ہی ہے.
تو جہاں وقوف اس نے کیا ہے، اگر غروب آفتاب تک وہ یہاں کھڑا ہے بڑی بات ہے، اگر یہ کھڑا رہ سکتا ہے تو اب اس کے بعد وہاں سے ہٹے تو ہٹے پہنچتے پہنچتے آدھی رات ہو جائے گی.
ٹھیک ہے،
اتنا اتنی مخلوق ہوتی ہے.
مزدلفہ میں جا رہے ہیں، بعض اوقات گاڑیاں جام ہو جاتی ہیں، جو گاڑیوں میں جاتے ہیں کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے ہی بس میں بیٹھے ہوتے ہیں، پیدل چلنے والے بعض اوقات جلدی پہنچ جاتے ہیں، بس والے پھنس جاتے ہیں. اب مغرب اور عشاء کا حکم یہ ہے کہ وہ مزدلفہ میں پڑھی جائے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے، کیونکہ آج کل راتیں چھوٹی ہیں، گرمیوں کی راتیں ہیں، تقریباً سوا چار ساڑھے چار کے قریب اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تک میں نے مغرب عشاء نہیں پڑھی اور رات تین ساڑھے تین تو بج گئے ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، تو وہ مزدلفہ پہنچ کر ہی مغرب عشاء پڑھے یا راستے میں اتر کر نماز پہلے پڑھ لے مغرب عشاء؟
جبکہ عشاء کی بھی قضا ہو رہی ہے،
مغرب بھی قضا ہو جائے گی.
مغرب کی تو قضا ہے نہیں نا، مغرب تو قضا، جن مانوں کر قضا کہتے ہیں وہ تو قضا کرنا ضروری ہے.
جی، عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء،
مغرب کے وقت میں اگر مزدلفہ پہنچ بھی گیا بالفرض، تب بھی وہ عشاء کے وقت میں ہی اس کو مغرب پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے،
یہ قضا نہیں ہے، ادا ہی ادا ہے،
لیکن عشاء کا وقت ہی جانے والا ہے، اب کیا کریں؟
ہاں اگر معاذ اللہ عشاء کا وقت جانے والا ہے تب تو اب یہ دونوں نمازیں جہاں بھی موقع ملے پہلے ہی پڑھنی ہوگی مزدلفہ سے.
ٹھیک ہے. اچھا، اب وقوف کا وقت جو ہے مزدلفہ کا، وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے، تو کتنی دیر ٹھہرے گا کہ اس کے مزدلفہ کا وقوف ہو جائے گا؟
صبح صادق جب ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا مزدلفہ میں، تو چاہے ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی، جیسے یہی مزدلفہ میں اچھل کے تو باہر نہیں پڑے گا، اچھلے گا تو یہ فضاؤں سے گزرتے ہوئے اس کا وقوف تو ہو ہی جائے گا. اس کے ٹائم بس کوئی ٹائم نہیں ہے، جو صبح صادق اس نے پالی مزدلفہ میں اس کا وقوف ہو گیا.
خاص قبولیت دعا کا وقت کون سا ہے، رات مغرب و عشاء پڑھنے کے بعد یا جب فجر کا وقت شروع ہوا، وقوف کا وقت شروع ہوا، جو حقوق العباد معاف کرنے کی جو فضیلت ہے، وہ خاص وقت کون سا ہے؟
مزدلفہ والی جو رات ہے یہ دسویں رات، اس کو علماء کرام نے لیلۃ القدر سے افضل رات حجیوں کے لیے قرار دیا ہے.
سبحان اللہ،
بے شک وہ رات بھی دعاؤں کی ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اصل وقت چونکہ وہ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، اس دوران خاص دعا کا وقت ہے، یہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں. جس طرح میدان عرفات میں دعا کی قبولیت کرتا، اسی طرح اس میں بھی ہے. تو میدان عرفات میں تو لوگ دعا کا عام طور پہ اہتمام کرتے ہیں، مزدلفہ میں نہیں کرتے اہتمام، اس طرح عام طور پر دیکھا نہیں ہے.
بہت تھک چکے
اپنے قافلے جو یہ کرتے ہیں،
بہت تھک چکے،
تھکن تو ایسی ہوتی ہے، تھکن بھی تھک چکی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ آپ لوگ تو دعائیں مانگتے ہیں وہاں
ماشاء اللہ
جمع ہو کر.
اس میں ہم پچھلے سال جو دیکھا کہ مزدلفہ میں بھی اگر تھوڑا سا تجربے کا لوگ ہونا تو ایک ایسی جگہ مل جاتی ہے جہاں پھر باتھ روم، استنجا، وضو اور آرام وغیرہ کی ترکیب بن جاتی ہے. ورنہ یہ کہ جو تجربے کر رہی ہوتا تو شروع میں کیا رش پر رش، رش پر رش، اتنا رش اتنا رش کہ بس وہ تو وہ ٹریک الگ الگ بنے ہوئے ہیں. اصل میں مزدلفہ پر بھی الگ الگ ٹریک بنے ہوئے، ایک ٹریک ادھر ایک ٹریک، کیونکہ جب عرفہ سے آ رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایسی جگہ مل جائے نا جہاں تھوڑا بہت ان کو مل جاتی ہے بعض اوقات آرام کی جگہ.
خصوصی مدنی پیکج تھا، تجربے نے نہیں پہنچا،
کمال ہو گیا،
یعنی ہم ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں عوام کے لیے شاید نہیں تھا اور ہم کو کسی نے رکا نہیں، ہم وہاں پڑ گئے. کیا مزدلفہ تو ہمارا ہے
بابا، لیکن اس کے آس پاس میں نے دیکھا تھا
سارا ایریا
نے ہم کو ٹوکا نہیں، مطلب
میں اس کے آس پاس کا میں نے جائزہ لیا تھا بابا جہاں ہم اترے تھے. اصل میں یہ بسوں کے ٹریک ہیں، ہم جو ہے نا یہ سمجھے کہ مزدلفہ کے اس طرف تھے، مزدلفہ کے ایک اس طرف کا بھی حصہ تھا.
یعنی میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، اگر مزدلفہ کے خالی علاقے کی طرف جانا ہے کہ جہاں آپ کو رش کم ملے، تو آپ جب عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں تو آپ کی بائیں ہاتھ پہ ٹرین کا ٹریک ہے، بہت دور دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹرینیں اوپر سے جاری ہوتی ہیں، آپ ٹرین کے ٹریک کے قریب سے اگر مزدلفہ میں داخل ہوں گے تو یہاں پر رش بہت کم ہوتا ہے، رائٹ والی سائڈ پہ سے داخل ہوں گے تو وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے. یہ مجھے بھی زندگی میں پہلی بار تجربہ ہوا تھا.
یہ مسجد کون سی ہے؟ وہ
مسجد بشر الحرام آپ کی دائیں طرف رہے اور بائیں طرف ٹرین کا ٹریک رہے تو یہ والا جو روڈ ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو راستہ کم ملے گا.
اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے نا
جی
تو رش کم ہوتا چلا جائے گا کیونکہ وہ دہانے پر اس کے مزدلفہ کے بالکل بارڈر پہ جیسا تیسا رش ہوتا ہے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ میں سب آگے تو رش ہی رش ہوگا تو یہیں پڑ جاؤں تو یہ بےچارے پڑ جاتے ہیں یا تو رش میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں تو جگہ مل سکتی ہے.
حضور اب یہ بتائیے کہ
ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا اس میں کہ مزدلفہ جب جا رہے تھے تو گاڑی والے نے جا کے کسی بالکل ویران پہاڑی میں جا کے کھڑی کر دی. کنڈکٹر جی ہاں کنڈکٹر کہنا اترے جی. ہم نے کہا یہاں تو نہ کوئی لائٹ ہے نہ لوگ بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. بلا مبالغہ ہم نے پونا گھنٹہ سفر کیا ہوگا
تب جا کے مزدلفہ آیا.
اور اب ڈرائیور نے کوپریٹ کیا, وہ مصری تھا, تو اس نے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے میں اتاروں گا. تو پھر اس نے واپس لیا اور اصل مزدلفہ میں جا کے اتارا.
لوگ پہلے ہی مزدلفہ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مزدلفہ ہے, تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ ہم مزدلفہ میں داخل ہو گئے, بورڈ لگے ہوئے بڑے بڑے, اس بورڈ کے اندر داخل ہو کر اطمینان کر لیں کہ رات مزدلفہ میں ہی گزری اور وقوف مزدلفہ میں ہوا ہے.
تو بھرپور اجالا ہوتا ہے مزدلفہ میں.
جی جی
اسٹریٹ لائٹ
لگی ہوئی
اور اس سے پہلے اتنی نہیں ہوتی.
تجربہ کار ہو نہ ساتھ اور اہل علم ہو خالی, مطلب اس کو بھی پتا چلے گا اس کو جو تجربہ اب تک ہوا ہوا ہے
سارا ہی رونگ ہے
وہ بھی. تو تو
معلومات کی تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی بیچاروں کو سوچنا پڑتا نہیں ہے. حج کے مسائل ہیں مشکل مشکل بھی ہیں اور تجربہ نہیں ہوتا.
صورتیں بہت زیادہ ہیں, صورتیں بھی بہت زیادہ ہیں. ابھی عرفہ کی نماز کا مزدلفہ کی نماز کا مسئلہ چلا ہے کہ کوئی 15-20 صورتیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں
اور معلومات نہیں. اچھا معلومات بھی نہیں ہے, معلومات دینے والوں کی بھی کمی ہے, معلومات لینے والوں کی سے زیادہ کمی ہے, دونوں ساتھ چل رہے ہیں. دینے والوں کی بھی کمی ہے.
دینے والا ہے نا اپنا موبا سنبھالنے کے لیے پھر اندھیرے میں تیر مارتا ہے بازو کا, وہ ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, وہ بس غلط غلط مسئلے بازو کا بتا جاتا ہے.
اچھا حضور یہ بتائیں سب سے اہم جو حاجی پر پریشر ہوتا ہے نا وہ رمی کا ہوتا ہے, تینوں دن کو ایسا ٹائم بتا دیں کہ رمی کریں تو رش نہ ملے.
رمی کے لیے تو یہ کہ شام ہی مناسب ہے, 10 تاریخ کو تو خصوصیت کے ساتھ. دیکھیں 10 تاریخ کو ایک شیطان کو مارنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو رمیاں جو دیگر ہیں ان میں 3 جگہ مارنا ہوتا ہے تو رش جو ہے نا وہ تقسیم ہو جاتا ہے. پہلے دن والا تو وہ شام کو زیادہ مناسب ہے.
جب تک رمی نہیں کرے گا تو احرام نہیں اترے گا, شام تک پھر احرام پہننا پڑے گا.
خالی رمی سے
پانی ہوگی نا,
خالی رمی سے احرام نہیں اترے گا. بکرا تو آپ کا دوسرے دن کٹے گا.
نہیں پہلے دن کٹ جائے گا.
نہیں شام کو اگر ماریں گے
شام کو ہی کٹ جائے گا,
رات کو تو بند ہے نا.
ایسے ٹائم پہ کریں کہ 3-3:30 بجے کے بعد رمی کریں اور اس کے بعد مغرب سے پہلے پہلے قربانی ہو.
سلوٹر ہاؤس کب تک؟
مغرب سلوٹر ہاؤس تو رات کو بھی کھلے ہوتے ہیں وہاں پر, لیکن آپ نمائندہ کیونکہ اب تو ہوتا یہ نارملی کاروان والی
قربانیاں ہو رہی ہیں
وہاں ہو رہی ہیں
مزدلفہ کا جو سولٹر ہوتا ہے.
جی جی ہو رہی ہے ہو رہی
ہے اب ہو رہی ہوں گی پہلے
اب ہو رہی. لیکن بابا مسئلہ یہ ہے کہ اب نارملی ہوتا کیا ہے کہ کاروان والے یا گروپ والے کہتے ہیں آپ رمی کر لیں تو ہمیں فون کر دیجیے گا. تو آپ اگر 3:30-4 بجے پہلے دن رمی کریں اور ان کو فون کر دیں تو ان کے افراد وہاں پر ہوتے ہیں, وہ قربانی کر کے 1-2 گھنٹے میں آپ کو بتا دیں گے آپ کی قربانی ہو گئی.
شوقیہ میں بھی گئے ہوتے ہیں
جی
کاروان والے, شوقیہ میں بھی گئے ہوتے ہیں
کچھ علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں وہ قربانی کر
رہے قربانی کرتے ہیں.
لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے دن کوشش کریں کہ دوپہر ظہر کے بعد 3-4
شام کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہو جائے اس طرح جائیں. لیکن یار وہ پھر جو وہاں بھی آزمائش ہے نماز کے جیسے مسئلہ ہو گیا تھا, وضو کا پانی کا سلسلہ
ہاں جمرات کے قریب نماز کے لیے مشکل ہوتی ہے.
سر میں وضو کو باقی رکھنا ہے نا, یہ بھی حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے ماحول میں ایسا انتظام دیکھیں. ہر ایک کے لیے میں بھی سمجھتا ممکن نہیں ہے, لیکن کوشش کرے ذہن بنائے کہ حتی الامکان اپنا وضو باقی رکھے, کیونکہ وہاں پانی کا ملنا یہ بھی ایک آزمائش, وضو خانے کا ہونا
رش ہوتا
یہ بھی آزمائش, اور نمازیں تو میں آپ کو عرض کروں کہ آگے پڑھ لیں گے کہ گمان پر بڑھنے کے بجائے جو پہلے نماز کا وقت شروع ہے اور جو پہلا وقت ہے نا
پہلی جگہ
پہلا وقت نماز پڑھ لے آگے پڑھ لیں گے نا تو پھر تو جو مغرب میں آزمائش ہوئی تھی نا ہمیں یاد ہے.
اب تو جو ٹرین
میرے لیے تو آزمائش در آزمائش, آپ جیسا تو کونے کھانچے میں کھڑا ہو جائے گا, اب وضو کرنا ہے پیشاب کرنا ہے, اب میں کیا ہوں, جدھر جاؤ ہجوم ادھر جاؤں جو. اب میں تو پریشان گیا, خیر جو تو یہ سب کیا, وضو کیا, اب نماز پڑھو. کس طرف نماز پڑھو؟ اس طرف چلو. اب جو ہجوم گھیرا ڈالے اور تماشا بنا ہوا تھا, میں نے جو مغرب کی نماز پڑھی ہے نا, میں بالکل
ہوا یہ تھا کہ ہمیں ہم مکتب جو تھا نا ہمارا
کنکریاں مارنے کے بعد
ہمارے مکتب سے پہلے جو تھا نا وہ کسی وجہ سے بند کر دیا تھا راستہ, یعنی مکتب ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے
گھوم کے آنا پڑا,
اور اب گھوم کے آ رہا ہے تو پھر نماز مغرب تو پھر یہ کہ باہری مطلب کہ جو سڑک پر ہی.
اچھا اس میں جو پیدل چلنے والا راستہ ہے وہ تقریباً مزدلفہ تک جاتا ہے, اس پیدل چلنے والے راستے پر جگہ جگہ پر وضو خانے اور باتھ روم بنے ہوئے ہیں.
لیکن جس وقت ہم گئے تھے نا, کیونکہ وہ 10 تاریخ کو جب آپ جاتے ہیں شام کو تو اس میں بہت لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات وہ ون وے کر دیتے ہیں, جانے والا الگ آنے والا الگ, اور اس پہ کوئی نہ وضو خانہ ہوتا ہے نہ پبلک ادھر مڑ سکتی ہے. ہاں
ہم نے غالباً عصر پڑھ کے ماری تھی.
جی جی
عصر کا رسک کیسے لیں؟ تو پھر اب پڑھ کے اب ظاہر ہے کہ وہ رش ہوتا ہے چلنا پھرنا, تو یوں اب سورج بھی اسی حصے میں غروب ہو گیا, مغرب کا وقت ہو گیا, کہ ہم کنکریاں مار کے پلٹ چکے تھے. اب نماز کا کیا کریں؟ اب گھر تک جائیں یا اپنے خیمے تک جائیں تو یہ دیر لگ سکتی ہے, قضا ہو سکتی ہے, نماز وہیں پڑھنی ہے. عوام کو اس کی بہت کم پرواہ ہوتی ہے, پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ ماشاء اللہ نمازیں, لیکن جنرل اتنا نہیں شعور ہوتا, وہ قضا ہو رہی ہوتی ہے پتہ بھی نہیں ہوتا قضا ہو گئی. تو یہ ہے تھوڑا وضو. اب جیسے میرے جیسا آدمی ہے نا, اس کو تو پیشاب لگ جائے گا کچھ ہو جائے گا, وہ عمر کے ساتھ ساتھ معاملات ہیں. جو جن کو یہ نہیں ہے معاملات, ان کو وضو اپنا سنبھالنا چاہیے.
دوسرے اور تیسرے دن بھی پھر تھوڑا سا تاخیر سے مارے, کیونکہ دوسرے اور تیسرے دن رمی کا وقت جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے, جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت تو سارے حاجی رمی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس پر بھی یہی مشورہ دیں گے بابا کہ 4-4:30 بجے کے بعد رمی کریں؟
ہاں یہ کہ پہلے دن تو صبح صادق کے بعد شروع ہوا تھا وقت,
جی,
اور اب شروع ہوا ہے ظہر کا وقت شروع ہوگا تو رمی کا وقت بھی شروع ہو جائے گا, تو اس وقت تو مگر اس وقت ہجوم اتنا ہوتا ہے نہیں, کیونکہ وہ عوام صبح سے مار رہے ہوتے ہیں, بلکہ لگتا ہے اگلی رات کو ایڈوانس میں مار لیتے ہوں گے. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ مختلف فقہ کے لوگ ہوتے ہیں, شافعی مالکی حنبلی, تو اس طرح ہو سکتا ہے ان کی یہاں گنجائش ہوتی ہوگی. حنفیوں کے یہاں زور کا وقت شروع ہونے کے بعد وقت شروع ہوتا, تو یوں وہ سارا دن شیطان کی ٹکائی 12.5 گھنٹے جاری ہوتی ہے. ہم کو مطلب زہر کے فوراً بعد جانے کے وجہ تھوڑی اور تاخیر کر لیں گے نا, تو بالکل یعنی کہ معذور آدمی بھی
4:30 بجے کے بعد آسانی ہو جائے گی. کہ ایک بات اور خیال رکھنی ہے رمی میں بالخصوص اور تقریباً اس پورے سفر میں, کہ جو بہت زیادہ گرمی کا وقت ہے اس وقت آپ اپنے آپ کو کھلی جگہ پر کم سے کم لائیں, کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے, آپ کو ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے. تو 4-4:30 کے بعد جب موسم تھوڑا سا مزید پہلے بھی اچھا ہی تھا اور اچھا ہو جائے, تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ رمی کی طرف جائیں گے اور ان جگہوں پر جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی, ورنہ رش نہیں ہوتا.
کیا بولے آپ؟ موسم اچھا ہو جائے گا,
پہلے اچھا تھا اور اچھا ہو جائے گا.
اچھا جو جن کے خیمے دور ہیں ان کو تھوڑا پہلے نکلنا پڑے گا.
جی جی خیمے دور ہیں تو صرف 4:30 بھی نکلے تو 7:15 پہ جا کے مغرب, اور ان دنوں شاید 7:30 مغرب
تک میں خیمے لگے
ہوں. ہاں اس حساب سے دیکھ لیں کہ آپ جمرات کے پاس 4:30-5 بجے پہنچے تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے رمی ہو جائے گی, کیونکہ بعض اوقات باپا ایسا بھی ہوا رش نہیں تھا مگر گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے, یعنی فل گرمی کے وقت میں باہر نکلے تو چلتے چلتے اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی, اتنا پسینہ بہ گیا تو وہ وہاں جا کے گر گئے. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر کریں گے تو آسانی.
مسئلہ یہ نا کہ چلنے کی عادت نہیں ہے, مشقت کی عادت نہیں ہے. اب یہ کہ مزدور تھوڑی بےچارے حج کے لیے جاتے ہیں پیسے والے لوگ. پیسے والے لوگ تو عام طور پہ وہ ہر ایک لیزی نہیں ہوتا, لیکن ان کو لے جاؤ تخصصات والے
اللہ
یہ تو بولیں گے ہم پیدل چلیں گے.
یہ پیدل حج کریں گے نا انشاءاللہ,
پیدل حج کریں گے اور اے سی اپنی جگہ پر, وہاں کا اے سی بھی تبرک ہے, ورنہ ہم دھوپ میں سوئیں گے. یہ تو دھوپ میں بھی ابھی میں نے بولتے پھر بولیں گے اے سی میں تھوڑی آج کولنگ کم آ رہی ہے.
اللہ اکبر ماشاءاللہ. آج بہت ساری باتیں ہمیں الحمدللہ آپ سے سیکھنے کو ملی. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے, ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
طواف زیارہ کب کریں امیل سنت کی بارگاہ میں؟
طواف زیارہ کا تو اب یار ہر وقت رش ہوتا ہے, ہر وقت, لیکن یہ کہ پہلے دن زیادہ ہوتا ہے, دوسرے دن کچھ نہ کچھ زور ٹوٹ جاتا ہوگا. ہم نے کب کیا تھا؟
دوسرے دن فجر میں، فجر کے بعد.
مگر یار رش کا بھی ایک اپنا مزہ ہے، ادھر سے ٹھڈا پڑ رہا ہے، ادھر سے کونی لگ رہی ہے،
اس پہ بھی فجر میں بھی پڑے تھے،
ہم گئے تھے تو خالی نہیں تھا بابا،
پڑے اس پہ بھی تھے. اصل بابا مسئلہ پہلے دن
اپنا کسی کو نہیں لگے، ہم کو سب کا لگے، پرواہ نہیں،
وہ دوا پہ زیادہ تو بس
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کر مارے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے.
سرکار
تھوڑا بہت تو
اب اس بار آپ نے بتا دیا دوسرے دن فجر میں کیا تھا، تو اب جو اس بار جا رہے ہیں وہ سب دوسرے دن فجر میں انتظار کریں آپ کا طواف زیارہ میں.
پچھلی بار ہم نے فجر میں کیا تھا، آپ نے بولا فجر کے بعد، مجھے یاد نہیں ہے. اس بار تو ذرا وقت بدلنا ہی چاہیے.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طواف زیارہ کے لیے تشریف لے گئے تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے نا، تو آپ کے پیچھے جو سوار اونٹنی پر تھے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
طواف زیارہ کا وقت جو ہے وہ بارہویں کے غروب آفتاب تک ہے حضور؟
جی ہاں، طواف زیارہ کا وقت بارہویں کے غروب آفتاب تک ہے. اگر کسی حاجی مرد یا عورت نے طواف زیارت کے چار پھیروں کو بالکل ترک کر دیا تو وہ احرام سے باہر ہی نہیں ہوا. اگر میقات سے گزر گیا تو حکم ہے کہ واپس آ کر طواف زیارت کرے، اور اس صورت میں جدید یعنی نئے احرام کی حاجت نہیں، کہ طواف زیارت کا اکثر حصہ چھوڑنے کے سبب وہ پہلے ہی احرام کی مکمل پابندیوں سے آزاد نہیں ہوا، بلکہ اس شخص کو احرام باندھ کر واپس جانا جائز ہی نہیں، کیونکہ جو احرام وہ واپسی پر باندھے گا وہ عمرے کا ہوگا، حالانکہ اس کا حج کا احرام ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اور ایک احرام کے ہوتے ہوئے دوسرے احرام کی نیت جائز نہیں ہوتی. اگر کسی نے طواف زیارت تو کیا لیکن اس کے اکثر یعنی چار پھیرے بلا عذر شرعی یعنی شرعی مجبوری کے ایام نہر میں ادا نہیں کیے، یعنی وہ بارہویں کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے ادا نہیں کیے، تو اس پر ایک دم دینا لازم ہوگا. لیکن یہ کہ طواف زیارت تو پھر بھی کرنا ہوگا، وہ تو ہی فرض، یہ حج کا رکن ہے نہیں. یہ جبکہ بقیہ تین پھیرے ایام نہر کے بعد کیے تو ترک واجب نہ ہوا.
اچھا اب یہ کہ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، کچھ مدینے کے مدینے منورہ کے تعلق سے بھی کچھ عطا فرمائے ارشاد.
پسند حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے دیا
پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں مدینہ جس کا رستہ دل کے اندر ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
پھر سفر مدینہ، مدینہ منورہ زاہد اللہ شرم و تعظیمن میں جتنے دن وہاں پر رکے تو اس کے حوالے سے آپ کے کچھ مدنی پھول ہوں.
عام طور پہ وہ 40 نمازوں کی ترکیب ہوتی ہے حاجیوں کے لیے، وہاں نمازوں کا تو خیر اہتمام کرنا ہی ہوتا ہے، وہ تو فرض ہے. اس کے علاوہ بھی اب یہ کہ حاجی کی واپسی کا ٹائم آ گیا تھا، وہ مدینے میں ذوق و شوق تو ہوتا ہے اس کو، لیکن ساتھ ساتھ میں اب وہاں کیونکہ طواف سعی وغیرہ اس طرح کے لوازمات تو ہیں نہیں، اب یہ متوجہ ہوتے ہیں شاپنگ پر. اب یہاں تھوڑی ہے آزمائش، ظاہر مردوں عورتوں کا اختلاط کہاں نہیں ہے، شاپنگ میں بھی ہوتا ہے.
شاپنگ نہیں کر سکتے کیا؟ شاپنگ کرنا جائز نہیں ہے؟
شاپنگ اگر مطلقاً کوئی چیز خریدنے کو بولتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ضرورت تو خرید و فروخت تو ہی جائز، اس کو تو کوئی ناجائز نہیں کہتا، لیکن یہ کہ یہ ہوتے ہیں شاپنگ کی طرف متوجہ، شاپنگ سینٹرز کی طرف، اور بس وہ گھومتے رہتے ہیں، اپنی پسند کی چیز ملی نہیں ملی، یہ بس اب وہ ٹائم پاس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مکہ شریف میں تو پھر بھی طواف میں، صحیح میں، عمرے میں آنا جانا، اس میں ٹائم ایک گزرتا تھا. اس میں اب شاپنگ سینٹر میں جائے اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بے شک تحائف خریدے، تبرکات خریدے، کھجور کی تو پوری پوری مارکیٹ ہے وہاں، وہ کھجوریں خریدے، یہ سب بھلے کرے لیکن اس کو زیادہ وقت نہ دے. اور بس حسب ضرورت بازار جائے، ایک آدھ پھیرے میں حتی الامکان اپنا سارا کام مکمل کر لیں. اور ہر وقت اپنے ہاتھ میں اگر وہ ڈیجیٹل تسبیح یہ اگر رہے نا، تو درود شریف مکہ مدینہ میں پورے سفر میں، بلکہ یہاں بھی اگر ممکن ہو تو یہ ہاتھ میں رکھنی چاہیے تسبیح. تو یہ ہوگی تو کچھ نہ کچھ یاد آئے گا، آدمی درود شریف وغیرہ ذکر و اذکار پڑھ سکے گا، لیکن بیان سننے کے دوران نہیں پڑھنا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے. ہاں جہاں درود شریف اس میں گرامی آیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، وہاں درود شریف پڑھنا ہے، یہ تو پڑھنا ہے، جنرلی کہ اپنے ورد و وظیفے میں مشغول ہوگا تو سننے کی طرف سے توجہ ہٹ جائیے، یہ امکان ہے. تو مسجد نبوی شریف میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، رات دن. اب تو مطلب یہ کہ پہلے رات دن ظاہری دروازے کھلے رہتے تھے، پھر برسوں تک بند رہے تخریب کاریوں کے خوف سے، اب یہ کہ کھلے رہتے ہیں رات کو بھی ظاہری دروازے، اور رات کو تو ظاہر ہے کہ رش کم ہونا ہے کہ لوگ سوتے بھی ہیں، کچھ دن والے ہوتے ہیں کچھ رات والے ہوتے ہیں، تو چل رہا ہوتا ہے، ہو سکے تو جتنا وقت رات کو گزارے. لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات کو جا کر مسجد نبوی میں سو کر ٹائم پاس کریں، معتکف کے لیے سونا جائز ہے، لیکن عام مسجدوں کے اور مسجد نبوی شریف کے تعلق سے کچھ فرق سمجھ میں آتا ہے. مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے، اب وہاں سوئے گا پتہ نہیں پاؤں کہاں ہوں گے اور خود کہاں ہوگا، پھر پیٹ کے مسائل، گیس کے مسائل، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر سونے میں غسل کے مسائل بھی درپیش ہو سکتے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں اپنے آپ کو سونے سے بچایا جائے، یہ ایک مشورہ نرز، جتنا جاگ سکتا ہے ٹھیک ہے، نیند چڑی تو گھر چلا جائے، یا تھوڑا ٹہل لے، ٹہلتے ہوئے درود پاک پڑے تو پھر یہ کہ نیند اڑ سکتی ہے، یا جیسے بھی ہے نا کہ جتنا دل جمعی ہو اتنا وقت اگر مسجد نبوی شریف میں گزار سکتا ہے تو یہ سعادت پھر وطن میں تو ملے گی نہیں، وہیں مل سکتی ہے اعتکاف کی نیت کے ساتھ وہاں پڑا رہے اور مطالعہ کرے، نعتیں سنے، نعتیں پڑھے، اور ممکن ہو تو اکیلا رہے، ایک سے دو بنتے ہیں، دو سے تین بنتے ہیں تو پھر جو وہاں چوپال لگتا ہے نا وہاں بالکل، یعنی کہ میں صحیح بولتا ہوں، چاہے وہ داڑھی والے ہوں چاہے مامے والے ہوں، وہاں چوپال لگتے ہیں ٹھیک ٹھاک، اور بس وہ ہوتی ہیں باتیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے ماحول وہاں بھی بنتے ہیں. شیطان کہاں نہیں ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے وہ لگا دیتا ہے کام میں. مسجد نبوی شریف میں کم از کم یہ کہ مسجد نبوی شریف میں بھی لوگ چوپال لگاتے ہیں، بھی بتا دوں وہاں بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، زور سے ہنس رہے ہوتے ہیں، مسجد الحرام میں بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم یہ کہ تھوڑا بہت جسے اپنے مدنی ماحول کا ہوگا تو وہ مسجد نبوی میں مسجد الحرام میں شاید بچے گا کہ نہیں یار یہاں نہیں، یہاں ہنسنے کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، یار چھوڑو یار فالتو باتیں مت کرو، تھوڑا بہت یہ بچ جائے گا. لیکن عوام الناس اس سے کم بچتے ہیں، بچے ادھر ادھر دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی کریں، اب کیا کریں، مطلب دوسروں پر ایک انگلی اٹھاتے تین اپنی طرف آ رہی ہے، اپنی کریں. ہاں جہاں امرم بالمعروف ہو سکتا ہے تو یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے، وہاں تو زیادہ ثواب ہے، تو کسی کا کوئی بچے کا یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو وہاں اس کو سمجھانا چاہیے، تو یہ بھی ثواب ملے گا اچھی نیت سے ہوگا تو انشاءاللہ. اس طرح مطلب ہے کہ اچھی صحبت یہ تنہائی سے بہتر ہے، یہ اصول یاد رکھ لیں، اچھی صحبت تنہائی سے بہتر اور بری صحبت سے تنہا بہتر. اگر اچھی صحبت ملتی ہے علماء صالحہ کی اور آپ کو تجربہ دیکھو, علماء نظر آنے والے بہت ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں دیکھو کہہ کے ہمارے ہنس رہے ہوں گے, بعض گپے مار رہے ہوتے ہیں, درسنیا میں بھی کیا ہوگا اور مدنی بھی ٹائٹل ملا ہوا ہوگا, یہ بھی ہوگا. اب یہ خدا جانے کہ عالم کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے نہیں اترتا تو رب جانے. تو بہرحال اس طرح کے بھی ملیں گے اپنے جاننے والے جو گپے ہاں کرے ہوں گے, تو پھر اب ایسی صحبت سے اکیلا بار بار کہاں مدینہ آنے ملتا ہے. اگر اپنا وزن ہے تو ان کی بھی توجہ دلا دیجیے کہ حضرت ہم ہیں کہاں. ایسا مطلب ہے کہ لوگوں کو ہوش نہیں ہوتا یار. مجھے ایک بار مسجد حرام میں ایک شخصیت ملی, شخصیت بھی بڑی, مطلب نام تو لینا نہیں ہوتا, توجہ نہیں ہوتی. اور وہاں عام طور پہ پوچھتے ہیں کب آئے, کہاں ٹھہرے, یہ دو سوال
واپسی کا,
خاص کر کہاں ٹھہرے مجھ سے زیادہ یہ سوال سمجھے. تو مسجد حرام شریف میں ایک شخصیت ملی مجھے, تو مجھے پوچھا کہ کہاں ٹھہرے, میں نے آقا کی گلیوں میں, کر کے وہ زوردار کہکا مارا.
ایک اور سوال کرتے ہیں, بہت خون
میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں ان کو سمجھاؤں گا حضرت آپ چیٹھی دوبارے آپ آئے کہاں, وہ آپ میں تھوڑی آپ مسجد الحرام میں کھڑے ہیں, تو نہیں توجہ نہیں ہوگی بےچاروں کی, کہکا نکل گیا ان کے منہ سے. تو میں یعنی گھر تو بتانا نہیں ہوتا کہ بھائی اب گھر پہ بھیڑ کر کے بیٹھوں گا تو سارے کام رک جائیں گے یار, بہت سارے کام رک جائیں گے. تو میں یوں ٹال دیتا تھا, آقا کی گلیوں میں تو آقا کی گلیاں تو ہی, لیکن کوئی کوئی سیاح ہوتے تھے آقا کی گلیوں میں تو ہم بھی ہیں, آپ بتائیں کہ آپ کا مکان کہاں ہے,
ہوٹل کون سا ہے,
یہ کوئی کو پوچھتا تھا. باقی آقا کی گلیوں میں وہ پھر وہ گھوم جاتا تھا کہ ہے کر کے ماشاء اللہ سبحان اللہ. تمہارا لے کے مدینہ مدینہ ہے, مدینے میں پرسوک پرسوک حاضری ہو اور پانچوں نمازوں میں حاضری اگر ہو سکتی ہے تو بھی ٹھیک ہے, صبح شام ورنہ حاضری دے. اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ دو بار حاضری دے, جتنے میں ذوق اس کا بڑھے شوق بڑھے اتنی بار حاضریاں دے.
ہو سکے تو ہدف بنا لیں, جیسے مدینہ منورہ زہد اللہ شرف تعظیمن میں, جیسے میں جتنے ایک ہدف لے لے کے میں 12,000 درود پاک پڑھوں گا یا اتنی تلاوت کروں گا, یا کوئی بھی ایک اپنا ٹارگیٹ لے لے تاکہ وہ اس کی اپنی مصروفیت جو ہے نا وہ مسجد الحرام میں بھی مسجد نبوی شریف میں بھی مختلف مقام پہ دیکھتا رہے. جیسے امیر سوزن نے ڈیجیٹل تسبیح کا یہ 19 مدنی انعامات بھی جو ہمیں سفر مدینہ کے تعلق سے دیے گئے ہیں اس کو اپنے پیش نظر رکھے, تو وہ تسبیح دیکھتا رہے کہ ابھی میرے مثال 7 دن اگر رہنے ہیں تو وہ اپنی ٹارگیٹ لے لیں گے مجھے روز کے 2600 یا 2500 یا 3000 درود پاک پڑھنے اور میرا ٹارگیٹ یہ پورا ہو جائے گا. تو ایک ہدف ہوتا ہے نا تو کام میں کافی آسانی آ جاتی ہیں. قرآن کریم کی تلاوت روزانہ, مثال کے طور پر روزانہ میں مسجد نبوی شریف میں مجھے اگر سعادت نصیب ہوئی تو کم از کم ایک سورہ یاسین میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو کر پڑھوں گا قرآن کریم کھول کر, اللہ درست پڑھنا نصیب فرمائے. تو یوں اپنا کوئی تلاوت اور عبادت کے وہ معاملات اگر وہ دیکھ لیں طے کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کو یہ سوچنا نہیں پڑے گا میں کیا کروں, کیونکہ اس کے پاس پتا ہوگا میں نے کرنا کیا ہے.
شجرے کے اوراد ہیں جو بھی ہے نا, اپنے نوافل پڑھے, قضا عمری کسی کی ہے تو وہ پڑھے, بتائے نہیں کسی کو میری قضا عمری, وہ کچھ نہ کچھ وہ کرتا رہے. بس وہی میں نے کہا تھا کہ اکیلے ہوں گے تو آپ کر سکیں گے, تو اکیلے ہوں گے تو مشکل ہے, یہ باتوں میں ٹائم نکل جائے گا, اکیلا سارا دل نہیں لگے گا اتنا سارا وقت جو ہے نا, اس لیے وہ پھر صحبت وہی ہو جو میں نے عرض کی کہ جس سے خوف خدا پیدا ہو, عشق مصطفیٰ میں بڑھوتری ہو اور قیامت اور آخرت کی تیاریوں کا شوق ملے, ورنہ پھر وہ اکیلے ہی معافیت ہے. اور ایسی صحبتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہیں نایاب نہیں ہیں لیکن کمیاب ہیں, تھوڑی تھوڑی اسے ملتی ہے, اسے ملتی نہیں ہے, کم ملتی ہے. محفلیں ماشاء اللہ ہوتی ہیں, نعتیں لوگ پڑھتے ہیں مل کر,
موبائل
ان میں حاضری ہو جائے اور موبائل ہو اس میں نعتیں پڑھ سن سکتے ہیں, اپنے تو انشاءاللہ اب وہاں جائیں گے تو کام کو کام سکھاتا ہے نا, راستے ملتے جائیں گے, جانے والے تو بنے.
سبحان اللہ, لبیک.
ہم تو تیار ہیں, یہ تو بیچارے پتا نہیں ہم بھی پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے, کچھ پتا نہیں ہے, زندگی کا کسی کی بھروسہ نہیں ہے. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک بار پھر مدینے اتار جا رہے ہیں آقا, مدینے والے در در بلا رہے ہیں. ایک بار پھر مدینے اتار جا رہے ہیں آقا, مدینے